الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي المترك التجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
واغسل حوبتي واعدد دعوتي وثبت حجتي وحد قلبي وسدد لساني وصل سقيمة قلبي آمين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل القرآن كيف آپ سب لوگ؟ سے امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، ایمان کے بہترین درجوں پہ اور خیر کے کاموں میں اپنی اپنی جگہوں پہ بیزی ہے نا، ایسے ہی ہے نا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کیسا گزرا آپ لوگوں کا ویکینڈ؟ الحمدللہ مجھے امید آپ نے اچھا تھا فیملی کے ساتھ. سبحان اللہ، قرآن کا ایک موجزہ یہ بھی ہے نا کہ ہمیں ٹائم اچھے سے گزارنا آ جاتا ہے نا، ایسے ہی ہے نا. الحمدللہ کلاس تو کس کس نے مس کیا، ایسے لگتا بہت دن گزر جاتے ہیں بیچ میں، ایسے ہی ہے نا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بھی ایمان کی علامت ہے نا. ایک قرآن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کا ایک ایسا تحفہ ہے سبحان اللہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اللہ سے ہم پھر یہی دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دعال نعمت سے بچانا ہمیں، ہے نا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس کو سیکھنے سکھانے کے لیے ہم فرام آل اوور دا ورلڈ سبحان اللہ ایک ٹائم پہ ایک جگہ اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کہیں پہ صبح ہے، کہیں پہ دوپہر ہے، کہیں پہ شام ہے، کہیں پہ ارلی، ایسے ہی ہے نا، مارننگ نائٹ ٹائم ہے. سبحان اللہ، کس چیز نے ہمیں کہاں پہ اکٹھے کیا. ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے لیکن سبحان اللہ ہم فیل کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو، ہے نا. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، اللہ کی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے ایک دوسرے کے لیے. پھر ایک آپ کو لائک مائنڈیڈ لوگ مل جاتے ہیں. الحمد للہ بہت بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، ایسے ہی ہے نا. رش کرتے ہیں اپنے آپ پہ، شکر کرتے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، پھر دھڑکا بھی لگا رہتا ہے، ایسے ہی ہے نا. جب بہت ایک قیمتی چیز مل جاتی ہے تو پھر دھڑکا بھی لگا رہتا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی، اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرے. اور اس کی حفاظت کے لیے ہم نے کتنی پیاری آیت بھی پڑھی، اللہ نے ہمیں دعائیں بھی بتائی ہیں نا کہ شیطان سے بچنے کے لیے. تو مجھے امید ہے کہ سب نے اس دن سے آیت الکرسی نماز کے بعد شعور کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے. آپ لوگ پہلے بھی پڑھتے ہوں گے لیکن جب آپ اس کی تفسیر سن لیتے ہیں تو سبحان اللہ پھر آپ کے اٹھتے بیٹھتے دماغ میں وہی آ رہا ہوتا ہے نا، اللہ لا الہ الا الحی القیوم سبحان اللہ. میں سو بھی جاؤں تو مجھے ڈرنے کے کوئی کچھ ڈر ہوتے ہیں ہماری زندگی میں سب نکل جاتے ہیں کہ اللہ جس کی حفاظت کر رہا ہے اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ جس کے ساتھ ہے نا. اب پڑھنے میں فرق ہے بالکل، الحمد اس میں روح آ جاتی ہے نا عبادت میں ہماری، جب ہمیں اس کا صحیح فہم ملتا ہے تو عبادت میں اس کی روح کے بغیر پہلے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ، صرف ورد کر رہے ہوتے ہیں. الحمد للہ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں. آج کی ہم اپنی حدیث دیکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے. آپ لوگوں میں سے بہت ساروں نے سنی ہوگی لیکن ہمارے لیے ہمیشہ ریمائنڈر ہوتا ہے نا. وعن عمر بن میمون الاودی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل هو يعظه اغنتم اغتنم خمسا قبل خمس، سوری اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك رواه الترمذي. حضرت عمر بن ممون اودی بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اغتنم یعنی پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنے مرد سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو اپنی موت سے پہلے. یہ ترمذی سے سبحان اللہ، کتنی خوبصورت ہے نا، سنی ہوئی ہم نے سب نے لیکن سبحان اللہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہو جاتے ہیں. تو کیا پانچ چیزیں غنیمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، کیا چیزیں ہیں؟ جوانی اس سے پہلے کے بڑھاپا، جس سبحان اللہ جس طرح سے آپ لوگ جوانی میں کر سکتے ہیں، جو پوری اپنی صحت کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہے نا، اس طرح سے جو آپ کر سکتے ہیں عبادت یا سیکھنا سکھانا ایزی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا. کوئی آپ کے پاس سبحان اللہ اتنی ذمہ داریاں بھی نہیں ہوتی تو اس کا، اور پھر صحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دی ہوئی ہیں, ہمیں صحت ہے تو الحمدللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں نا. اور اگر یہ چلی جائے, ایک منٹ لگتا ہے نا, جیسے ہم نے اس دن میں پڑھا تھا, ہمیں تو اپنے اوپر اختیار نہیں ہے. ابھی میں بول رہی ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے. ایک منٹ میں آپ بولنے سے محروم ہو جاتے ہیں, چلنے سے محروم ہو جاتے ہیں, تو جو تو اس کا فائدہ اٹھائیں جو اللہ نے دیا. اسی طرح اگر آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے دینے والا بنایا, تو یہ ہمیشہ نہیں کہ یہ ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کے زوال سے بچائے, لیکن یہ ہے, یہ دنیا ہے, اسی کا نام ہے. ایسے ہی ہے نا, ایک منٹ لگتا ہے لوگوں کو بینک کرپٹ ہونے میں, سبحان اللہ. تو اس سے پہلے اس اللہ کے راستے میں دو. اور آج اگر فرصت ہے الحمدللہ, اگر ہم سبحان اللہ, آپ دیکھیں یہ جو لگژری ہمیں اویلیبل ہے کہ ہم کلاسز آن لائن لے لیں, آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو اپنے ارد گرد, کتنے لوگوں کو یہ سہولت ہے, یہ ہے نا. کیونکہ ہمارے پاس فرصت ہے الحمدللہ, ہمیں کمانے کی فکر نہیں ہے, ہمیں اور ذمہ داریاں نہیں ہے. لیکن بےچاری اپنے گھروں میں کام کرنے والیوں کو دیکھیں, جن کو جن کے پاس ٹائم نہیں ہے سبحان اللہ سیکھنے کے لیے, ایسے ہی ہے نا ان کے پاس. اور اسی طرح پھر آج ہم زندہ سانسیں لے رہے ہیں, وہ کوئی پتہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنے حصہ مان رکھے, کس ٹائم موت ہماری آ جائے گی. تو ہر لمحہ اپنا, جو مومن یہی ہے نا کہ ایک ایک لمحے کو اپنے وہ غنیمت جانتا, اس کو ضائع نہیں کرتا. اور سبحان اللہ, اللہ ماشاء اللہ, آپ میں سے مبارک ان لوگوں کو جو اپنی جوانی میں ماشاء اللہ ابھی سے کر رہے ہیں, یہ قرآن کلاس کر رہے ہیں. بہت سارے ہمارے اسٹوڈینٹ اس طرح کے بھی ہیں الحمد للہ. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں کہ عرش کے تلے وہ لوگوں کے جنہوں نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے نا. تو آج اللہ نے گھر میں صحت 16 ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم. تو ہر موقع کو غنیمت جانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فلتنظر نفس ما قدمت لغد, کہ دیکھے کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے. الحمدللہ 30 ابھی بھی 30-40 یانگ ہے الحمدللہ, صحت ہے الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہاں اس کے سامنے بٹھایا ہوا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے وقت کو حکمت کے ساتھ استعمال کرنے کے, اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی لمحہ بھی ہم ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اسی لیے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں. آج ہم اپنا دیکھتے ہیں ٹائم ٹیبل کیا ہے ہمارے لیے. ماشاء اللہ بارک اللہ, دیکھیں کتنی ورائٹی ہے ہماری کلاس میں الحمدللہ. سب جائیں گے الحمدللہ, اگر آپ کر رہے ہیں, اگر اس قابل ہے کہ سیکھ رہے ہیں, تو سب جائیں گے الحمدللہ الحمدللہ. چلے آج کی ہم پہلے ہم دعاؤں کے ساتھ خوبصورت ہماری فہمی قریب کی دعائیں, پھر ہم تفسیر. آپ کو پتہ ہے ہم نے پوری نہیں کی تھی, اس کو آج ان شاء اللہ کمپلیٹ کریں گے 256 آن ورڈ. اس کے بعد آج آپ کی تجوید کی کلاس بھی ہوگی. تھوڑی سی چینج ہے آپ کے ٹائم ٹیبل میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی دعاؤں کے ساتھ ان شاء اللہ. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے, اسٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ثابت قدم رہنے کے لیے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین. اے ہمارے رب, ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے معاملات میں ہماری زیادتیوں کو معاف فرما. ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. سورۃ آل عمران کی آیت 147 ہے, 147. اب دیکھیں کہ ان میں بھی ثابت قدمی کی اور اپنے گناہوں کی معافی کی ہے. ایسے لگتا ہے کہ ایمان والے کو ہر وقت اپنے گناہ ستاتے ہیں, دشمن کے سامنے کھڑے اور دعائیں اپنے گناہوں کی معافی کی مانگ رہے. تو کیا کہنا کہ انسان گناہوں کی محفلوں میں بیٹھا ہوا بھی خود کو گناہگار نہ سمجھے. چلیے اگلی دعا کو دیکھتے ہیں. بڑی خوبصورت دعا ہے, سورۃ آل عمران ہی کی آیات ہیں 193 اور 194. I'm اٹھتے ہی سب سے پہلا کام بستر پہ بیٹھتے ہی جو آپ کرتے تھے وہ اس رکوع کی تلاوت کا تھا اور اسی میں یہ تینوں دعائیں ہیں، دو پچھلی اور یہ تیسری دعا. دیکھا جائے تو اس میں ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے کہ اللہ ہم نے آپ کی طرف بلانے والے کی پکار سن لی، وہ کون ہے؟ رسول. وہ ہمیں آپ کی طرف بلاتا ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں. ایسے لگتا نا جیسے کوئی کہ اچھا آپ نے یہ کام کرنے کو کہا تھا، ہم نے کر لیا، اب آپ کیا کریں؟ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ماریے گا، یعنی موت نیک لوگوں کے ساتھ آئے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو جس حال میں موت آتی ہے نا، اسی حال پہ وہ کل قیامت کے دن اٹھے گا. اور نیکوں کے ساتھ موت کی تمنا اگر جس کو ہے تو اس کو زندگی میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، کیونکہ عموماً موت اسی حال پہ آتی ہے جو ہماری زندگی کے مشغولات ہوتے ہیں. اگر زندگی بھر تو ہم اپنے ساتھ رہنے والوں میں ایسے لوگوں کو چوز کریں جو فاسقین ہیں یا نفس کی پجاری ہیں، تو پھر موت بھی امید ہوتی ہے کہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ آئے. اور یہ ایسی خواہش ہے کہ آگے ہم پڑھیں گے ایک اور دعا بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا المرء ما من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا. تو لہذا انسان کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ موت کی تمنا کرے. پھر رسولوں کی زبانی وعدوں کی بات ہوئی، یہ کون سے ہیں؟ جنت کا وعدہ، نیک اعمال کی قبولیت کا وعدہ، توحید پہ مریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے خلاصی کا وعدہ، اور اسی طرح پورے وہ وعدے جن سے قرآن اور سنت میں ہمیں دوشناس کرایا گیا، اور قیامت کی رسوائی سے بچانے کی خواہش فطری خواہش ہے. اس دنیا میں بھی انسان رسوا نہیں ہونا چاہتا. ہم دنیا میں بہت سارے کام اس خوف سے بھی کر لیتے ہیں کہ کہیں ہم رسوا نہ ہو جائیں. بینک کرپسی کے لفظ سے ہی لوگ رسوائی محسوس کرتے ہیں. اسی طرح کچھ اور معیار ہیں تو دنیا کی رسوائی تو چھوٹی ہے، یہاں تو چند لوگوں کے سامنے رسوا ہو جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا جہاں اگلے پچھلے سب ہوں گے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جن سے محبت اور عزت پانے کے لیے ہم جھوٹ سچ ایک کر دیتے تھے. ایسے لوگوں کے سامنے اگر انسان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا یا اس کو جنتیوں کی لسٹوں سے نکال کے جہنمیوں کی فہرستوں میں شامل کر دیا گیا تو ذرا سوچئے وہ کیسی رسوائی ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ میرا باپ جہنم میں چلا گیا اور لوگوں کو پتا چل گیا کہ ابراہیم کا باپ آگ میں گیا، تو یہ تو میرے لیے بڑی رسوائی ہے. کہا جائے گا اپنے قدموں کی طرف دیکھو تو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ باپ کو بجو کی شکل میں بدل دیں گے اور اس کو دم سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ایسا کیوں کریں گے؟ کہ میرے ابراہیم میرے خلیل کو اس بات کی رسوائی اور شرمندگی نہ ہو کہ میرا باپ جہنم میں گیا. تو قیامت کے دن کی رسوائی کو سامنے رکھیں گے تو دنیا میں بہت ساری چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے گا جو صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں اور پھر اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اب اس شعور کے ساتھ سنیے اور ساتھ ہی ساتھ مانگیے یہ دعا اور واقعی محسوس کریں وہ لمحہ. کوئی دن کوئی زندگی کا ایسا وقت یاد کیجئے کہ جہاں آپ نے بہت انسلٹ فیل کی اور اس کو کئی گنا بڑھا کے آخرت کے دن کے ساتھ جوڑ کے سنیے اور پھر چپکے چپکے مانگتے بھی رہیے.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا
علی رسولک اپنے پیغمبروں کے ذریعے ولا تخزنا اور ہمیں رسوا نہ کرنا یوم القیامت قیامت کے دن انہ کا بے شک تو لا تخلف المیعاد نہیں خلاف کرتا وعدے کے. بے شک کتنی خوبصورت اور کتنی کمپریہنسو دعا ہے نا, ایسے ہی ہے نا, کتنی خوبصورت. سبحان اللہ. مائی ڈیئر سسٹرز, آئی نو میری آپ سے ایک ریکویسٹ, جس ٹائم ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے, ہے نا, جو چیز ہمارے پاس ہے اس کو ہمیں ہم اس کو اویل کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کاریوں چیزوں کی طرف فوکس کریں. اور جہاں پہ جو کام, یہ بھی سادہ جی نے ہمیں سکھایا نا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس پہ فوکس کریں گے تب ہم اس کا بہترین لیں گے اس میں سے, ہے نا. یہ لمحے دعاؤں کے, سبحان اللہ, قبولیت کے لمحے, ان کو ضائع نہ کریں. دعائیں مانگیں, دل سے مانگیں, یہ وقت دعائیں مانگنے کا ہے نا, یہ دعا کا سیشن ہے, تو دعا پہ فوکس کریں. ٹھیک ہے, تو ہم اللہ سے تڑپ کے ساتھ مانگیں گے اس دعا کو, میننگ ریپیٹ کر دو بس دعا کے. اس میں تو یہی تھا نا, ربنا اغفر لنا, اللہ ہمیں معاف کر دے, ذنوبنا ہمارے گناہ, و اسرافنا اور اسراف کہتے ہیں نا ہماری زیادتیوں کو, فی امرنا ہمارے کاموں میں, یعنی جو ہم نے کوئی زیادتی کر لی, ٹرانسلیشن کر لی, وسبت اقدامنا اور ثابت قدم رکھ ہمیں, وانصرنا اور فتح دے ہمیں, علی القوم الکافرین کافر قوم کے خلاف. ٹھیک ہے, الحمدللہ. چلے اب آخری والی جو دعا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں, مانگتے ہیں, مانگتے ہیں اللہ سے, میرے ساتھ پڑھے اس کو, آپ بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے, اللہ یہ لمحے قبولیت کے ہوں, ہے نا, تو کوئی بھی موقع جانے نہ دیا کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمین, اللہم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب سے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اسی پہ اللہ تعالیٰ استقامت دے, ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں لا الہ الا اللہ اور نیکوکاروں کا ساتھ دے. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی رسوائیوں سے بچانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حق میں دعا قبول کرے. اب ہم اپنی تفسیر کو کنٹینیو کریں گے. مجھے امید ہے آپ سب لوگ بھی اسی طرح ایکسائٹیڈ ہیں کہ آگے ہمارے لیے کیا آنے والا ہے نا, ایسے ہی ہے نا. تو کون سی آیت سے ہم نے تفسیر کو سٹارٹ کرنا آج؟ 256 سے. انشاءاللہ اپنی نیتوں کو خالص کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کی اس کلاس کو, اس کو میرے لیے حجت بنا دے, میری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم بہت گنہگار ہیں, لیکن اللہ ہم ایمان لاتے ہیں تیرے اوپر, تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. آمین, اللہم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
اگلی آیت کو دیکھیں گے آیت نمبر 256 لا اکراہ فی الدین دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کیوں اس لیے کہ قد تبین رشد من الغی بے شک ہدایت گمراہی سے جدا ہو چکی واضح ہو چکی. اب کیا کرنا ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسك بالعروة الوثقى پس جو کوئی کفر کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر تو بے شک اس نے پکڑ لیا مضبوط کڑا. کیسا ہے یہ کڑا لن فسام لہا نہیں یہ ٹوٹنے والا. واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط ہے. پچھلی آیت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کا تعارف دیکھا اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں ملی. اب یہاں
اسی رب کے دین کی طرف لوگوں کو داخل کرنے کی بات کی گئی. یہاں لفظ جو دین ہے نا, اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے, اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ عقیدہ جو آیت الکرسی میں بیان ہوا. اور حقیقت میں یہ پورا نظام زندگی ہے جو اس عقیدے پر بنتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح سوچنے لگ جاتا ہے نا, پھر اس کی زندگی کا نظام بھی بدلنے لگتا ہے, پھر اس کا اخلاق, اس کا اعتقاد, اس کا کاروبار, اس کے عمل, وہ سارے کے سارے ویسے ہونے لگتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اب ہوا کیا کہ جب اللہ کی معرفت ہوئی تو دل میں یہ خیال آیا, سب کو پکڑ دھکڑ کے, ڈنڈے کے زور پہ, گن پوائنٹ پہ ڈرا کے, دھمکا کے اللہ سے جوڑ دو. تو کہا ایسا نہ کرنا, لا اکراہ فی الدین. کیونکہ جب ایک ایمان والا اللہ سے سچی محبت کرتا ہے نا, اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے, تو اس کا دل چاہتا ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو اللہ سے جوڑ دے. اور جب آپ دنیا میں نکلتے ہیں تو اللہ کی بات کو ماننے والے تو چھوڑ دیجئے, اللہ کو ماننے والے ہی نہیں لوگ ہوتے. اس وقت پھر آپ بے بس ہو جاتے ہیں. اس وقت پھر آپ دعا تو کر سکتے ہیں, لوگوں تک تبلیغ کے ذریعے پیغام پہنچا سکتے ہیں, اپنے کردار کے ذریعے اسلام کا خوبصورت نمونہ بن کے ان کو اسلام سے قریب تو کر سکتے ہیں, لیکن زور اور زبردستی نہیں چل سکتی. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو زبردستی مسلمان کرے, کسی فرد کو جبرن مسلمان بنانا جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے, مدینہ ایک آزاد ریاست کے طور پہ بن چکا تھا, اس وقت پوری اجازت تھی اس بات کی کہ آپ سارے یہود کو جو مدینہ میں رہتے تھے زبردستی مسلمان کر دیتے, اور اپنی فوجوں کو بھیجتے اور مکہ اور اس کے ارد گرد کی بستیوں میں جتنے کفار تھے ان کو زبردستی مسلمان بناتے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ جبری اعتاد جو ہوتی ہے نا, وہ فائدہ نہیں دیتی. آپ لوگوں سے زبردستی کو کام کروا لیتے ہیں نا, تو وہ زیادہ دن نہیں چلتا جب تک ان کے دل اس کام کو نہ مانے. اور اس آیت کے پیچھے خاص تناظر بھی ہے کہ مدینہ کے لوگ جو تھے اسلام سے پہلے, چونکہ وہ مشرک تھے, اگر ان میں سے کسی عورت نے کوئی منت ماننی ہوتی یا کسی کا کوئی کام رک جاتا تو منت کیا مانتے, کہ اگر ہمارا یہ کام ہو جائے گا نا تو ہم اپنے بچوں کو یہودی بنا دیں گے. کیونکہ اس دور میں یہودی ہی ایک دین تھا جو ویلڈ تھا اور الہامی مذہب تھا. اب کچھ ایسے جوڑے تھے جنہوں نے خود اپنی منتوں سے یا اپنی بے پرواہیوں سے اپنے بچوں کو یہود بنا لیا تھا. اب اسلام آ گیا, ان کو شعور ملا, سمجھ آئی, اب مسلمان ہوئے, تو اب بچوں کا غم آ گیا. اور وہی بچے جن کو خود ہی اپنی کوششوں سے یہودی بنایا تھا, یہ ان کو زبردستی کھینچنے لگے کیا ہو ہمارے دین پہ. اب وہ جوان ہو چکے تھے, جیسے ہوتا ہے انسان آگے سے بولتا ہے, تو اس وقت سے یہ آیت آ گئی کہ اب صبر کرو, لا اکراہ فی الدین. جس طرح تم نے اپنے بچوں کو بگاڑا ہے, آج اگر تمہیں دین مل گیا تو اب ان کے لیے بھی وہی راستہ اختیار کرو جو تمہارا ہے. میں سوچتی ہوں کہ یہ واقعہ صرف مدینہ کی بستی کے لوگوں کا نہیں ہے, یہ ہر اس ماں کا واقعہ اور ہر اس باپ کا واقعہ ہے کہ جنہوں نے اپنی جوانی اور بچوں کی معصومیت غفلتوں میں گزار دی, خود مال کماتے رہے, مشینیں بنتے رہے, بچوں کو بیبی سیٹرز پہ ڈال دیا, ان کو وہ کلچر دیا, ان کی بیبی سیٹنگ اسی میڈیا سے ہوئی جہاں سے ان کے افکار بدلے. اب اللہ نے قرآن دیا, سمجھ جائیے اللہ کون ہے, معرفت ملی, تو اب کیا کریں؟ اب زبردستی نہیں کرنی. اب وہ نام کے مسلمان ہیں چاہے دل نہیں اسلام والے, تو اب کیا کرو؟ قد تبین رشد من الغی, ان کے شعور کو بیدار کرو. جس چیز نے تمہیں شعوری اسلام دیا نا, بچوں کو بھی وہی طریقہ دو. یاد رکھیے کہ اگر آپ کے دلوں میں قرآن پاک پڑھ کے سچا اسلام آباد ہے نا, تو آپ کے بچوں کے بھی دل میں اسی طریقے سے آئے گا, آپ کے شوہروں کے بھی دلوں میں اسی طریقے سے آئے گا. جیسے آپ کسی کی بات سن کے نہیں مانتے تھے نا, اس طرح وہ بھی آپ کی بات سن کے نہیں مانیں گے. اگر آپ چاہتے نا کہ آپ کے گھروں میں دین آ جائے اور جو قرآن اب آپ کو بتا رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ گھر والے بھی مانے, تو اس کا طریقہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی بھی طریقے سے ان کو بھی اس کتاب سے جوڑنے. اس کتاب میں یہ تاثیر ہے, یہ وہ پانی ہے کہ دل کو لگ جاتا ہے تو دل گل ہی جاتا ہے. ٹائم لگتا ہے, کبھی زیادہ کبھی کم, ماحول کا اثر ہے, آپ کے بچے بگڑ چکے ہیں, خدا فراموش ہو چکے ہیں, ان کو آپ کی پرواہ نہیں. راتوں میں رب کے سامنے روئیں, ٹوٹے سہریوں میں مانگے ان کے لیے دعائیں, اور دن کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں نا اس میں اپنے معمول اور اپنے اخلاق اور اپنی کیئر سے ان کو سکھائیں کہ آپ ایک اچھی ماں ہیں, آپ پیار کرنے والی ماں ہیں, آپ کو ان کی کیئر ہے. اور جب ان کو آپ کی ضرورت ہو نا, رات کو بیٹھے سوتے وقت کھاتے اس وقت کوئی چھوٹی بات, وقت مقرر کیجئے. ہر وقت نصیحت کا نہیں ہوتا, ہر وقت آپ تانے دے دے کے لوگوں کو بالکل باقی کر دیں گے. آپ دیکھیں کہ کام کرتے ہوئے جو نئے نئے کام کرنا شروع کرتے ہیں نا, تو پہلی دفعہ ذرا سی چھری کا کٹ لگتا ہے تو کام بھی چھوڑ دیتے ہیں, ہائے کیا ہو گیا, خون نکل آیا, پٹی باندھ کے بیٹھ گئے جی, کھانا باہر سے آئے گا. یہ ابتدائی دن ہوتے ہیں. لیکن پھر وہ بھی وقت آتا ہے جب آپ اتنے کھانے پکائے, اتنے کٹ لگ گئے, پرواہی نہیں, کٹ لگتے جاتے ہیں اور کام کرتے جاتے ہیں کیونکہ مہمان آنے والے ہیں. فرق کیا تھا, پہلی دفعہ کٹ لگا تھا تو چوٹ پڑی تھی, اب عادت ہو گئی ہے. یہی کیفیت ہمارے تانوں کی بھی ہوتی ہے. ہم جب اپنے بچوں کو ہر وقت کہتے ہیں نا تو وہ کھنڈے ہو جاتے ہیں, پھر چوٹ نہیں پڑتی, ہو کہتے ہیں کہ تیرے ماں کی تو عادت ہے, یا بس ماں کی کیسے بول پڑے گی, اب یہ ماں کی ٹیپ بول پڑی. کبھی کسی کو اتنا ڈھیٹ نہ کریں, روئیں, رونے سے فائدہ ہوگا, ہر وقت بھی نہ روئیں. یعنی مختلف طریقے استعمال کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ دین پہ آئیں, کیونکہ آج کے دور کا یہ جس کو کہتے ہیں نا ناسور ہے, کہ جب گھروں میں تھوڑا سا دین آتا ہے تو باقیوں کے پاس نہیں ہوتا, تو پھر اس کے لیے اللہ سے دعا مانگے. پر اللہ نے کتنا پیارا دین دیا کہ قد تبین رشد من الغی, ہدایت گمراہی سے جدا ہو گئی. رشد راشد راشدہ اردو میں بھی یہ لفظ ہم بولتے ہیں, ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی. یعنی جتنے بھی غلط راستے ہیں نا, جتنے بھی شیطان کے راستے ہیں, پگڈنڈیاں ہیں, وہ صراط مستقیم سے بالکل جدا ہیں. آپ اس آیت کو اپنے لفظوں میں سمجھ لیں تو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کے گھر تک جانے کا جو سیدھا راستہ ہے نا وہ بالکل کلیئر ہے ان سائڈ کے راستوں سے جو آپ کو آپ کے گھر سے دور لے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, جب آپ یہاں سے اٹھیں گے تو آپ اپنے گھر جائیں گے, کسی کو شبہ پڑے گا مجھے کدھر جانا ہے, آپ کو اپنے گھر جانے کا راستہ پتا ہے نا. اسی طرح قد تبین رشد من الغی, طبیعت کے اعتبار سے, فطرت کے اعتبار سے ہر بندے کو جنت میں جانے کا راستہ معلوم ہے. اور وہ راستہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ لا الہ الا ہوا. یہ راستہ یا یہ ڈائریکشن یا یہ نیویگیشن اللہ نے ہماری روحوں میں ڈال دی تھی. بچہ دنیا میں آتا ہے اس فطرت پہ آتا ہے, یہ ہے واضح ہونا. پھر کسی کو ماحول اچھا ملا تو وہ سونے پہ سہاگا ہو گیا, اور کسی کو خراب ماحول ملا تو وہ نیویگیشن سسٹم خراب ہو گیا. لیکن اندر موجود سب کے ہے کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ, الستو بربکم, اللہ نے واضح کر کے بھیجا کہ دیکھو دنیا میں جاؤ گے تو مجھے مانو گے. پھر کیا ہوا, امتحان شروع ہوا, فمن یکفر بالطاغوت, اس راستے پہ قائم رہنے کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ ہے طاغوت کا کفر. طاغوت کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر بات واضح ہو جائے گی. طاغوت لغت کے اعتبار سے ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی جائز حدوں سے تجاوز کر جائے, یہ ڈکشنری میننگ ہے. تو یعنی طغا اس کا روٹ ہے, تو غینجا اردو میں بھی ہم بولتے ہیں دریا میں تو یعنی آ گئی. اسلامی اصطلاح میں طاغوت کس کو کہتے ہیں, طاغوت سے مراد ہر وہ بندہ جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے, یعنی بندگی کی حد سے اوپر اٹھ کے خود آکائی یا خدا بندی کا دم بھرنے لگے, یعنی اللہ کا بندہ بننے کی بجائے خود کا بندہ بن جائے اور دوسرے بندوں سے اپنی بندگی کروائے. طاغوت کہتے ہیں, دہرا دیتی ہوں کہ بندے کا حق کیا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کے جیے, لیکن جب بندہ اللہ کا بندہ بننے کی بجائے اپنے نفس کا بندہ بنے, اپنے ماحول کا, اپنے معاشرے کا, اپنی خواہشات کا بندہ بنے, بلکہ دوسروں کو بھی اپنے پیچھے لگا لے, تو وہ چیز طغیانی اور سرکشی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے مقابلے میں کسی انسان کی سرکشی کے تین درجے ہوتے ہیں, ان کو لکھ لیں پھر اپنے آپ کو چیک کریں گے ہم کا. سرکشی تین طرح کی ہوتی ہے. پہلا مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ انسان لفظوں سے تو مانے کہ اللہ ہے لیکن عمل میں فرما برداری نہ ہو, یعنی اللہ کو مانے لیکن عملاً اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے. اس کو کہتے ہیں فسق. پیچھے ہم بڑھ چکے یفسقون کے لفظ میں. دوسرا مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی فرما برداری سے منحرف ہو, یعنی فرما برداری بھی نہ کرے اور خود مختار بن جائے, یعنی گویا کہ یہ سمجھے ہی نہ کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا بھی چاہیے اور اس کے سوا کسی اور کی بندگی کر لے. پہلا کیا تھا, اللہ کو مان رہا لیکن اللہ کے حکم نہیں مان رہا, فسق ہے. دوسرا کیا ہے کہ یہ بھی نہیں مانتا کہ اللہ کی ماننی چاہیے, ہم نہیں مانتے کوئی خدا ہے اور کسی اور کی مان لے اس کی جگہ, اس کو کفر کہتے ہیں. یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے. تیسرا مرتبہ اس سے اوپر کا ہے, وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالی کا باغی بن کے خود خدائی کے درجے پہ پہنچ جائے. اس آخری مرتبے کو جو بندہ پہنچ جائے اس کو طاغوت کہتے ہیں. پھر دہراؤں گی, پہلا درجہ اللہ کو مانے لیکن اس کی بات نہیں مان رہا, یہ فسق ہے. دوسرا درجہ یہ مانے ہی نہ کہ اللہ کی ماننی چاہیے بلکہ کسی اور کے پیچھے لگ جائے, کسی عزم کسی نظام کسی بھی لائف سٹائل کے پیچھے لگ گیا, خدا فراموش ہونا, اس کو کفر کہتے ہیں. تیسرا درجہ کیا ہے کہ پھر اس کے بعد کہے اب میری مانو, جو میں کہتا ہوں وہ کرو, میں شوہر ہوں تمہارا, میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم نماز نہیں پڑھو, پردہ نہیں کرو, کوئی حکومت حکمران اپنے ملک میں ڈنڈے کے زور پہ لوگوں سے غلط کام کرائے, اس کیفیت کو پھر طاغوت بننا کہتے ہیں. اور طاغوت جو ہوتے ہیں نا یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں, اندر بھی ہوتے ہیں اور باہر بھی ہوتے ہیں, باطنی طاغوت بھی ہوتے ہیں اور ظاہری طاغوت بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات کی کہ فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوت, جو طاغوت کا انکار کرے, یہ وہی کیفیت ہے جو ہمارے کلمے میں لا کی ہے. دیکھیے لا الہ, نہیں ہے کوئی الہ. اس لا کی تلوار سے سارے طاغوتوں کا سر کٹیں گے, پھر سمجھ آئے گا الا اللہ. بات سمجھ ہے, اللہ کو ایک ماننا بڑی بات نہیں ہے, اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ لا الہ, اس کے سوا اور کوئی نہیں. دنیا میں جتنا بھی شرک ہوا نا اس میں اکثریت کا شرک کیا تھا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ مانو, حتیٰ کہ فرعون اور نمرود بھی کہتے تھے کہ اس کو مانو, لیکن ان کا مسئلہ کیا تھا کہ ساتھ ہمیں بھی مانو. اور اللہ کو شراکت پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اگر مجھے ماننا نا تو پہلے فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوت, سارے طاغوت توڑو. یہ طاغوت انسان کا اپنا نفس بھی ہوتا ہے, انا بھی ہوتی ہے, آپ کی نیند بھی طاغوت ہے جو نماز کے مقابلے میں آ رہی ہے, آپ کا نرم گدوں پہ بیٹھنا بھی طاغوت ہے جو آپ کو علم کے لیے بیٹھنے نہیں دے رہا. جب اللہ کی طرف انسان آتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کی لڑائی خود سے ہوتی ہے, سستی ہے, صبح اٹھنے کی عادت نہیں, کون کرے, بیٹھنے کی عادت نہیں, لکھنے کی عادت نہیں, یاد کرنے کی عادت نہیں. لیکن جب وہ آیت الکرسی کا سارا مفہوم ذہن میں آتا ہے نا تو بندہ پھر اس طاغوت کو قتل کر دیتا ہے, نہیں بہت مان لیا اپنی, اب کچھ کرنا ہے کیونکہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. جو ہی اندر کا طاغوت کل ہوتا ہے نا, پہلا قتل ہوا, آپ تیار ہیں تو سامنے آپ کے گھر والا کھڑا ہے, کہاں چل پڑی, یہ کیا ہو گیا. جبکہ گھر والے نا وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں آپ کے لیے, یہ کیا ہوا, ناشتہ کون بنائے گا, کھانا کون پکائے گا, اور یہ اب کیا زندگی ہے, اور اس طرح کیسے چلے گا. اور وہ یہ گھر کے قریبی لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ ہل جاتے ہیں آپ کا, وہ سارا سسٹم خراب کرتے ہیں. پھر آپ قائل کرتے ہیں, مائل کرتے ہیں, ایکسٹرا کام کرتے ہیں, اپنا رات دن کر کرا کے ان کو خوش کرتے ہیں. جو ہی یہ طاغوت ختم ہوتے ہیں نا تو آپ کے باہر کے سرکل کے لوگ, آپ کے دوست, سنیں کیا ہو گیا, کدھر چل پڑی, کل تک ہم جیسی تھی آج کیا ہوا. ساری زندگی انسان طاغوتوں کو مارتے 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 اللہ کی طرف جاتا ہے, اور اسی کا دوسرا نام جہاد بن نفس ہے. نفس کو مارو مطلب معاشرے کے ساتھ جہاد ہوگا, انسان خود کو منوا لیتا ہے, دوسرے روٹ جاتے ہیں. اور اکثر لوگ جو اللہ کی طرف نہیں آئے ہوئے نا بھی یومن باللہ, اس کی وجہ یہ باہر کے لوگ نہیں ہیں, ابھی اندر ہے, سمجھ رہے. وہ کہتے ہیں نا جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, ابھی اندر کی زنجیریں نہیں ٹوٹی, واللہ اگر مجھے اپنی قبر کی پہلی رات یاد ہو تو دنیا کا کوئی انسان مجھے نیکی سے نہیں روک سکتا. میں روؤں گی, میں ضد کروں گی, میں تڑپوں گی, میں بے چین ہو جاؤں گی, میں بیمار ہو کے پڑ جاؤں گی گھر پہ کہ میں نے نہیں چھوڑنی یہ چیز, اس لیے کہ میرا معاملہ ہے. وہ کہیں گے جاؤ بھائی چھوڑو, یہ تو دنیا سے جانے والی ہے, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. جہاں کسی نے کسی کو روکا نا, اس کو روکا ہے جس کے اندر کا تاغوت نہیں مرا ہوتا. بی بی آسیہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اندر کا تاغوت مرا تو دنیا کا سب سے دولت مند اور سب سے ظالم شوہر بھی رکاوٹ نہیں بن سکا. رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ, دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے اندر کے تاغوت ٹوٹ جائے. ابھی ہم خود ہی ڈھیلے ہیں, ہم پوچھتے ہیں دوسروں سے یہ سوچ کے کیا خیال ہے, کروں کہ نہ کروں, کیا خیال ہے یہ نیکی کریں نہ کریں, کیا خیال ہے یہ حرام کا بزنس چھوڑیں کہ نہ چھوڑیں, کون کہے گا آپ کو چھوڑے. اسی لیے کہا کہ پہلے یکفر بالطاغوت پھر یؤمن باللہ. تو اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى, تو بے شک اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا. یہ مضبوط کڑا کیا ہے؟ یہ اسلام کے احکامات ہیں. ایک دفعہ آپ کو اللہ کی معرفت ہو گئی نا, پھر نماز, پردہ, روزہ, حج, زکات یہ کھیل لگیں گے. یہ وہ چھوٹے چھوٹے لاڈ نہیں جب بچوں کے دیکھتے, جو پیار ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہائے میرا بچہ, یہ کون سی بڑی بات ہے, میں یہ بھی کر لوں گی, یہ کون سی بات ہے, یہ بھی کر لوں گی. یہ جو چھوٹے چھوٹے لاڈ دیکھتے ہیں نا, پھر آپ کو پورے دین کا جو نام ہے نا یا پوری شریعت, وہ لاڈ لگتے ہیں. یہ کوئی بڑی بات ہے, یہ کیا بات ہے؟ پھر بڑی بڑی قربانیاں کر کے بھی آپ کہتے ہیں ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. یہ جو ابھی تک ہماری اڑیاں چل رہی ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یوم باللہ نہیں ہوا. اور یوم باللہ آیت الکرسی کے ذریعے ہونا تھا, اور اس کے راستے کی رکاوٹ ہے تاغوت. تاغوت کا انکار کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ابھی تبین رشد من الغی والی کیفیت نہیں آئی. ابھی پتہ ہی نہیں جہنم کے اندھیرے کتنے اندھیرے ہیں, اور ابھی جنت کی روشنی اور وہ ہدایت کے راستے دکھے نہیں. جس کو ایک دفعہ سمجھ آ گیا تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا والی کیفیت آتی ہے. ایک دفعہ جو رب کو رب کہہ دے, پھر کوڑے پڑے, پھر اس کو پتھروں پہ لٹایا جائے, پھر اس کو جلتے ہوئے تیل میں پھینک دے, وہ کہتے ہیں نو پرابلم. یہی کیفیت ہے لم سے سام اللہ کی. اب نہیں یہ ٹوٹے گا انشاءاللہ, یہ اپنا بندہ ہے, یہ گھر کا بندہ بن گیا. یہ کیفیت جب بندے کی بنتی ہے نا, پھر باقی چیزیں اللہ اس کی اتنی نہیں دیکھتا. ہم تو ساری زندگی فکی بحثوں میں پڑے رہتے نا, ہاتھ ادھر کیے تھے کہ ادھر کیے تھے, کیا کیا تھا. وہ اللہ کو جو بندے سے مطلوب ہے وہ یہ مطلوب ہے کہ فقد استمسك بالعروة الوثقى, یہ بندہ میرا بندہ ہے. کچھ لوگ اتنے قابل اعتماد ہو جاتے ہیں آپ کے لیے, آپ کہتے ہیں کہ بس اب یہ کچھ نہ بھی کرے تو مجھے یقین ہے کہ یہ بندہ اپنا ہے, کیونکہ اس نے یقین دلا دیا کہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہے, مخلص ہے. پھر آپ کا دکھ سکھ راز ہر چیز اس کے لیے آپ کے لیے سہائی ہوتی ہے. لیکن اگر یہ کیفیت نہ ہونا تو لوگ آپ کی خاطریں کریں, خدمتیں کریں, آپ خوش نہیں ہوتے. یہی کیفیت ان لوگوں کے جو پھیکی نمازیں پڑھتے ہیں, جو روح کے صدقے کرتے ہیں, دل نہیں جڑے ہوئے, دل اندر سے بھی ماشاء اللہ وہی ہے. صبح اٹھتے پہلے اللہ کی نافرمانی کر کے بیٹھتے ہیں کرسی پہ کہ نہیں اپنی شکل نہیں خراب کر سکتے, نہیں اپنا گیٹ اپ نہیں بدل سکتے. یہ کوئی گیٹ اپ کی باتیں, یہ کیا باتیں؟ کیونکہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا. اور جب یہ کیفیت ہوگی تو واللہ السمیع العلیم, اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا, کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. بڑی بڑی باتیں کرنے کی بجائے اگر انسان چھوٹے چھوٹے عمل بھی کر لے گا نا, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھول کے رکھ دے گا. جب یہ کیفیت آ جاتی ہے نا تو اس کا ایک عملی اظہار ہوتا ہے, اس کا تذکرہ اگلی آیت میں. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا دوست بن جاتا ہے. یہ اب اس کا بالکل اگلا نتیجہ نکل رہا ہے. پہلے اندھیرے چھٹے, تاغوت کا کفر ہوا, اللہ پر ایمان ہوا, مضبوطی سے دین کے حلقے کو تھام لیا. اور دین کا حلقہ پھر وہی کہوں گی, فقہی بحثوں کا طریقہ نہیں, حقیقت میں دین. لن فی سام اللہ, استقامت آ گئی, یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں جو مشکل آ رہی ہے, جو قربانی دے رہا ہوں, اللہ سمیع علیم ہے. اب جب یہ کیفیت آتی ہے نا تو یہ اللہ سے ولایت کی کیفیت ہوتی ہے, پھر بندہ اللہ کا دوست بنتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں. اس پہ بہت ساری روایتیں آپ کو مل سکتی ہیں کہ جب ایک بندہ سچا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کو اس سے محبت ہوتی ہے,
پھر جبرائیل کو اس سے محبت ہوتی ہے، پھر آسمان والوں کو اس سے محبت ہے، اور پھر زمین میں اس کے لیے محبتیں ہیں. بعض لوگوں نے یہ سارے مرحلے جو پچھلی آیت میں آپ کے سامنے رکھے اس کو کاٹ کے نا تو اللہ کی ولایت کے لیے وہ چھ ہتھ کنڈے اختیار کیے. آج بھی لوگ کہتے ہیں ولی اللہ بنو، کیا ہے وہاں بیٹھ جاؤ کونے میں اور اللہ کا ورد کرو 1001 بار، پھر اس کا دیکھ ٹانگ پہ کھڑے ہو کے تو کچھ اور پڑھو. یہ جو ولایت کے درجے ہیں نا کچھ ناموں کے ساتھ، وہ اس سے شارٹ کٹ ہے. دنیا میں رہتے ہوئے نہیں الگ کونوں میں چلے جاؤ اور بس اللہ کے نام کی تسمیاں جپو، نہیں. جب آپ اپنے فرائض اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے دین کے اندر رہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو تاریکیوں سے، جہالت کی تاریکیوں سے نکال کے ہدایت کی روشنیوں پہ. زندگی کیسے گزارنی ہے، اچھی بیوی کیسے بننا ہے، اچھی بیٹی کیسے بننا ہے، یعنی آپ کی زندگی خود بخود کلیئر ہوتی ہے، نور آتا ہے، روشنی آتی ہے اور آپ کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے. پھر جب آپ ایسی کیفیت میں آتے ہیں تو اللہ آپ کا دوست بنتا ہے. اور اللہ کے کسی کے دوست بننے کی علامتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یخرجہم من الظلمات الی النور، اپنے لیے چیک لسٹ بنائیں، کیا اللہ کی دوستی مجھے مل گئی ہے؟ پہلی بات کیا میں دن بدن اندھیروں سے روشنیوں کی طرف آ رہی ہوں؟ دیکھیں ظلمات جمع ہے اور نور واحد ہے، اس لیے کہ جہالت کے اندھیرے بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن ہدایت کا چراغ بس ایک ہی ہے اور وہ اللہ کا دین ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات ایک ہے نا تو نور ایک ہی ہوگا. دو خدا نہیں ہے اور تین بھی نہیں ہے اور بہت سے بھی نہیں ہیں. انسان ہر دن جہالت سے نکلتا ہے. چیک کریں کیا آپ کی نماز اب بہتر ہو رہی ہے؟ گویا کہ آپ نماز کی مسٹیکس اور خامیوں کے اندھیروں سے نکل کے صحیح طریقے کی نماز پڑھنے لگ گئی. آپ کے معاملات گھر والوں سے ٹھیک ہو رہے ہیں؟ آپ کا اخلاق بہتر ہو رہا ہے؟ یہ جو کردار کی بہتریاں دکھتی ہیں نا یہ اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہیں. آپ کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں اپنے گھر والوں سے؟ ان کے دل میں آپ کے لیے جگہ اور آپ کے دل میں ان کے لیے مزید جگہ بنتی جا رہی ہے؟ کہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ دین پڑھ کے آپ گھر والوں کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے ہیں، کن چھری تو نہیں بن رہے؟ غلط ہوگا یہ. آپ اتنے سافٹ ہو جائیں کہ گھر والے واقعی کہیں کہ واقعی اندھیروں سے روشنی کی طرف آ گئے. یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. اور اگر یہ علامت زندگی میں نہیں دکھ رہی نا تو مان جائیے کہ اللہ سے دوستی کا دعویٰ جھوٹا ہے. اس کے برعکس والذین کفروا، ابھی بھی کفر ہے، سب کچھ وہیں کا وہیں پڑا جہاں سے شروع ہوئے تھے. یہ سارے راستے کے مرحلے ختم ہیں، کفر پہ ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت بن جاتے ہیں. اللہ ولی بنا، واحد تھا اور جمع ہے اولیاء. آپ ایک سجدہ چھوڑتے ہیں نا تو ہزار سجدے کرنے پڑتے ہیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے. ایک شعر بھی ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دلاتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات. یعنی خلاصہ یہ کہ ایک رب کے آگے نہیں جھکیں گے تو بہت ساروں کے آگے جھکنا ہوگا. یہی ہوتا ہے جب ہم ایک اللہ کے نہیں بنتے نا تو ہمیں بہت ساروں کا بننا پڑتا ہے. ایک اللہ کو خوش نہیں کریں گے نا تو بہت ساروں کو خوش کرنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ تو بڑی جلدی خوش ہو جاتا ہے، لوگ نہیں خوش ہوں گے. پچھلی زندگی پہ نظر ڈال کے دیکھیں آپ نے کتنوں کو خوش کرنے کی کوشش کی، ہو گئے ہیں سارے خوش؟ یہ آپ کا خیال ہے کہ وہ خوش ہو گئے، آپ ایک بات ان کی نہ مان کے دیکھیں ساری پچھلی کی کرائی آپ کی ہاتھ میں رکھ دیں گے. حالانکہ اللہ ایسا نہیں ہے. ایک دفعہ اللہ کسی سے خوش ہو جائے نا تو پھر اس کی بڑی بڑی غلطیوں خامیوں کو کہتے چھوڑو چھوڑو، ان کو چھوڑو، یہ اپنے ہیں، انہوں نے بدر میں جنگ کر لی ہے، یہ اب کچھ بھی کریں خیر ہے، انہوں نے اب مشکل میں اسلام کا ساتھ دیا، اب یہ کچھ بھی نہ کریں، اے نبی تم چھوڑ دو، میرا ان کا معاملہ ہے. پھر اللہ بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جب کفار اور طاغوتوں سے دوستی ہوتی ہے تو یخرجونہم من النور الی الظلمات، پہلا تو سر یہ ہے کہ ان کا نور سے تعلق کاٹ دو، روشنی سے تعلق کاٹ دو، اللہ کی کتاب سے ان کو دور کرو، چھڑوا لو ان کی کتاب. اور آپ دیکھیے 98% لوگوں کا یہی ہتھکنڈا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی کتاب سے جڑ گیا اور اب زندگی میں چینج آنے لگی ہے تو سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا پڑھنا چھڑوا دو، یخرج، کٹ آف کرو، اس کی بجلی کے تار کو کاٹ دو تاکہ جو روشنی اس کی زندگی میں آ رہی تھی اور ہمارا گھر روشن ہوگا ہمیں نہیں ابھی روشن کرنا. اور آپ کو پتا لوگ کیوں روشن نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ جب لائٹ چلتی ہے نا تو سارے نقص دکھتے ہیں، گندگی دکھتی ہے، آپ کی بکھری ہوئی چیزیں. آپ اندھیرا کر کے بڑا رومانٹک ماحول بنا کے بیٹھے تھے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، جو یہ بلب جلے گا فرنیچر پہ بڑی بھی مٹی بھی دکھے گی. یہ نہیں دیکھنا چاہتے ابھی لوگ. ان کو آپ کے قرآن سے کوئی نقص نہیں، ان کو ثواب سے بھی کوئی پیر نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ابھی اپنے نقص نہیں دیکھنا چاہتے. کاٹ دو پھر واپس کر دو، لائٹ بند کر دو، یہ علاج ہے صفائی کرنے کا. اور کچھ لوگوں کا معیار یہی ہوتا ہے صفائی کا، لائٹنگ بند رکھو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ آگ میں رہنے والے ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے. تاغوت کا انکار کسی انسان کی زندگی کا بہت بڑا مشن ہونا چاہیے. یہاں تک یعنی وہ ایک انداز پورا ہوا کہ جہاں بات اوپر تک جاتی ہے. اب سبق کے اگلے حصے میں تین تاغوتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری ملاقات کروائیں گے. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں اور چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں تاغوت کا انکار کر کے تجھ پہ ایمان لے آؤں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی بہت ضائع کر دی ہے اور آگے پتہ نہیں اتنے دن ہیں بھی کہ نہیں.
لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقا لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.
ایک عمومی سا ان آیات کا جائزہ تو ہم لے چکے، لیکن اگر ہم اب اس کو ایک مختلف اینگل سے دیکھیں تو آیت نمبر 254, 255 اور 256، دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ آیت الکرسی اور اس سے ایک آیت پہلے اور ایک آیت بعد میں، ان تین آیتوں کے اندر ایک اور بات چھپی ہوئی ہے. اور وہ کیا؟ کہ آیت الکرسی جو ہے وہ عقیدے کو ظاہر کرتی ہے. ایک ایمان والے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور اس سے پچھلی اور اس کے بعد والی آیت اس عقیدے کے اثرات کو ظاہر کرتی ہیں. لفظ عقیدہ تھوڑا سا آپ کے لیے بوجھل ہوگا، تو آپ سمجھ لیں کہ عقیدہ اسی ہی طرح سے ہے جیسے کہ بیج. آپ کسی بھی جگہ کوئی بیج حاصل کر لیں، آپ کو پتا نہیں چلتا کہ یہ بیج کس کا ہے. کب تک؟ جب تک کہ اس بیج میں سے پودا نکل کر پھل نہ اگے. بالکل اسی طرح کسی کے دل میں اللہ سے کتنی محبت ہے، اس کا تعلق باللہ کتنا کمزور ہے یا کتنا مضبوط ہے، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ اس کا ایمان کس درجے کا ہے، یہ اس وقت تک پتا نہیں چلتا جب تک کہ اس شخص کے اعمال کو نہ دیکھا جائے. لہذا جس طرح بیج کا اثر پھل اور پودے پہ ہوتا ہے، اسی طرح عقیدے کا اثر جو ہے وہ عمل اور عمل صالح پر ہوتا ہے. ہم میں سے ہر ایک ہی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہے، میں بہت نیک ہوں، میرا دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے اور میرا ایمان بڑا مضبوط ہے. آپ جتنی بھی باتیں کرتے رہے، اس کا اظہار کہاں سے ہوگا کہ آپ عمل کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ اورنج کا بیج لگائیں تو اورنج ہی اگیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آم کی گٹھلی ڈالے اور وہاں سے کڑوے کریلے اگیں. بالکل اسی طرح جس دل میں اللہ کی محبت اور اس کی معرفت آ جاتی ہے، پھر وہاں سے وہی پھل پھول اگتے ہیں جو اسلام کا حصہ ہے. تو لہٰذا آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت، اپنی صفات، اپنی خوبیوں کا تذکرہ کیا، اور آیت 254 میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم سے بتا دیا کہ جب عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے تو اس کا لا محالہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے پہ حریص ہو جاتا ہے اور اپنی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں کو اس وقت کی مہلت کے ختم ہونے سے پہلے ہی خرچ کرنے لگتا ہے. پھر اس کے بعد آیت 256 میں ہم نے دیکھا کہ لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں دین کے معاملے میں. یہ پوری آیت بھی در حقیقت کسی انسان کے عقیدے کا پول کھولتی ہے، کون عقیدے کے کس درجے پہ ہے. یہاں یہ بات ذہن میں اب رکھیے گا، پہلے میں نے اس موضوع کو نہیں چھیڑا، لیکن اب میرا دل تھا کہ ہم اس کو ایک ہی ٹیکسٹ میں کر لیں، لیکن اب ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس آیت کے بارے میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگز کو بھی شیئر کروں آپ کے ساتھ. بہت سارے لوگ، ان کو اس آیت پہ بہت بڑی غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ نماز نفس کو مشکل لگتی ہے، حجاب بہت ہی زیادہ ناانصافی کی بات ہے، سود کے بغیر گزارا ہوتا نہیں اور ایسی ویسی باتیں. لہذا چونکہ دین میں کوئی جبر نہیں تو آپ کسی کو تنگ نہ کریں کہ کوئی ضرور نمازیں پڑھے اور دین کا اظہار کرے. اور بہت سارے لوگ اس آیت کو عمل نہ کرنے کی دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو دین میں کوئی زبردستی نہیں، لہذا بچوں پہ مت زبردستی کرو کہ وہ نماز پڑھیں، مت ان پہ زبردستی کرو کہ یہ کھائیں اور وہ نہ کھائیں، یہ کریں اور وہ نہ کریں، اور اس طرح کی باتیں کر کے لوگ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتے ہیں. تو یاد رکھیے، بلکہ ایک جملہ لکھ لیں جو بہت زیادہ آپ کی ہیلپ کرے گا اس آیت کو سمجھنے میں، کہ یہ آیت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ آیت کا یہ ٹکڑا کہ لا اکراہ فی الدین، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ غیر مسلم کے لیے ہے. قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، انسانیت کے نام رب کا پیغام ہے، اس لیے اس میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں کہ کسی کے اسلام کی طرف آنے سے پہلے بھی اس کی رہنمائی کر سکتی ہیں. نان مسلم کیسے اس آیت کو دیکھیں گے یا ان کے لیے کیسے ہے کہ جب تک کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوا وہ بالکل محفوظ ہے، لا اکراہ فی الدین، کوئی مجبور کر کے اس کو اسلام میں داخل نہیں کروا سکتا. لہذا یہ سوچنا کہ کسی کو تلوار کی بنیاد پہ یا کسی اور معاملے میں اسلام کی طرف لایا جائے، یہ درست نہیں ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد ہر وہ پابندی جو اسلام لگاتا ہے اس کو ماننا پڑے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی ملک آپ کو دعوت نہیں دیتا کہ آپ ضرور وہاں آ کے رہیں. مثال دوں گی کہ یو ایس اے میں جانے کا کسی کو شوق ہے، آپ جائیں آپ نہ جائیں، آپ ویزا لگوائیں آپ نہ لگوائیں، کوئی حکومت آپ کو نہیں مجبور کرے گی. لیکن جب آپ اس ملک کی سرحد میں داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو وہاں کے ہر قانون کو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کا قانون ہوتا کہ نہیں، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی ریاست، اس وقت دنیا کا سب سے چھوٹا ملک کوئی بھی ہے، اس کو سوچے، کیا یہ ممکن ہے کہ وہاں رہنے والے یہ کہیں کہ ہمیں کوئی قانون نہیں چاہیے، کوئی پابندی نہیں، کوئی رولز نہیں، کوئی ریگولیشن نہیں، بس ہم جو چاہیں کریں. سوچیے ذرا، ایک گھنٹے کے لیے کوئی ملک اس بات کی اجازت دے بھی دے تو میرا اس ملک کا تختہ ہی الٹ دیا جائے. تو جس طرح دنیا میں کسی بھی ملک میں رہنے کے اصول اور ضابطے، کسی آفس، کسی ادارے، کسی انسٹیٹیوٹ، کسی گھر میں رہنے کے کچھ مینرز ہیں، اسی طرح اسلام میں آنے کے بعد بھی ہر بندے کو اسلام کی باتیں ماننی پڑیں گی. بس مجبوری تب تک نہیں تھی جب تک وہ مسلمان نہیں ہوا تھا. اگلی بات یہ ہے کہ یہ قانون اب سے لے کر قیامت تک کے لیے تو ہے، کسی کو زبردستی مسلمان آپ نہیں کر سکتے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بوڑھی عورت تھی، نصرانی تھی، کرسچن تھی، یعنی آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، تو اس کے جواب میں اس نے کہا، انا عجوز کبیر والموت الی قریب، کہ میں بوڑھی ہوں، قریب المرگ ہوں، آخری وقت ہے، میں اپنا مذہب کیوں چھوڑوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن کر اسے ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس زمین پر ایک دور ایسا گزرا ہے اور ایک گروہ انسانوں کا ایسا تھا کہ جن کو دین میں داخل ہونا لازم تھا، اور وہ کون تھے؟ مکہ والے، مشرکین مکہ، جن کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. چھوٹا سا اصول سمجھ لیجئے کہ جب کسی قوم کے پاس اللہ کا رسول براہ راست آ جاتا ہے نا، تو اس قوم پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ نبی کو مانے. اگر قوم نبی کو نہیں مانتی، جھٹلاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی کو تو وہاں سے نکلنے کا اور ہجرت کرنے کا حکم دے دیتے ہیں، لیکن پھر قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے. یہی اصول مکہ والوں کے لیے بھی تھا. اللہ کے نبی وہاں آئے, فرسٹ ہینڈ نالج تھا, آپ کے سامنے وہی اترتی تھی, لہذا اگر مکہ والے مسلمان نہ ہوتے تو پھر نبی کے پاس یہ اختیار تھا کہ اللہ سے بد دعا کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیتا, جیسا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا, ان کے نبیوں نے بد دعا کی اور وہ تباہ کر دیے گئے. لیکن چونکہ امت مسلمہ کے نصیب میں ہدایت بھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کرنا تھا, تو لہٰذا وہ لوگ جن کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی نا, وہ مختلف جنگوں میں مارے گئے. جیسے بدر کے 70 مقتول جو تھے, ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی, ابو جہل جیسے لوگ اور رتبہ شہبہ ربیع اور اس قسم کے لوگ, لیکن باقی لوگوں کے لیے پھر جبر تھا. لیکن ایس و نیس مدینہ بن گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک نئے رنگ میں پیش کیا, اس کے بعد پھر کسی کو مجبور نہیں کیا گیا. اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں حاکم بنے تو اس کے بعد وفد نجران آپ کے پاس آیا, آپ نے پوری کوشش کی ان کو دینی دلائل دینے کی, لیکن بالآخر دعوت مباحلہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا اور آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جزیہ لیا جائے گا. اسی طرح یہود, آپ نے ان کے ساتھ میثاق کیا میثاق مدینہ کے نام پہ, ان کو ان کے دین پہ رہنے کی نہ صرف اجازت تھی بلکہ وہاں ان کی عدالت بھی قائم تھی, کعب بن اشرف اس کا مالک تھا. ہاں, مکہ والوں کو فتح مکہ تک مہلت دی گئی. 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے اگلے سال 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے حج کے موقع پر اعلان کروا دیا ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے کہ اب 4 مہینے مہلت کے ہیں. فسیخ فی الارض 4 اشہر. انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات اب پڑھیں گے, اور ابھی جو بات آپ کو نہیں بھی سمجھ آ رہی یہ سورۃ توبہ پڑھتے ہوئے سمجھ آئے گی. لیکن آپ اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایک انسان کو مہلت دیتے ہیں کہ اپنے شعور سے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے خود اپنی خوشی سے اسلام قبول کرے. کیونکہ جب تک خوشی نہیں ہوتی نا تو زبردستی کا اسلام کچھ بھی نہیں ہوتا. بعض دفعہ آپ لوگوں کو زبردستی چپ کروا دیتے ہیں, بحث کرتے ہیں اور آپ کہتے دیکھو فلاں چپ ہو گیا. تو یاد رکھیے کہ ہم نے لوگوں کو چپ نہیں کروانا, قائل کرنا ہے. اگر ہم لوگوں کو قائل نہیں کروا سکتے تو اگر ہماری بات سن کے بحث مباحثے کی وجہ سے چپ بھی ہوگی تو کیا ہوگا؟ اگلے رکوع میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی آنے والا. تو ہمارے لیے یہ بات آسان ہو گئی. ایک اور چھوٹی سی بات ہے کہ اگر کسی کو زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا, مسلمان نہیں بنایا جا سکتا, تو پھر جب کوئی اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کو کیوں قتل کرنا لازم ہے؟ ارتداد بولتے ہیں اس کو. مرتد کی سزا قتل ہے. اسلامی حکومت اگر ہوگی تو کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد اگر دوبارہ کفر پہ جاتا ہے تو اس کو نصیحت کرے گی, سمجھائے گی, اور اگر وہ نہیں مانتا, برملا انکار کرتا ہے تو پھر اس کو مار دیا جائے گا. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر کیوں, جب دین میں داخل ہونے میں تو زبردستی نہیں تھی تو دین سے نکلنے میں زبردستی کیوں ہے؟ اور بڑا اہم سوال ہے. تو اس کا جواب لکھ لیجئے کہ جب تک کوئی دین اسلام میں نہیں آیا ہوتا, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اس کے کسی قول عمل سے لوگ اسلام کو پہچانتے نہیں ہیں, لیکن جب کوئی شخص مسلمان ہو کر کچھ دن تک مسلمان رہتا ہے پھر پلٹ جاتا ہے نا, تو وہ اسلام کی ایک بری پہچان بن جاتا ہے. پھر وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوا, وہاں اتنی خرابیاں تھیں. یعنی وہ اتنے فتنے پھیلائے گا, اتنے جرمز لے کے جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کتنے اور لوگ بھی دین سے پلٹ جائے. اور یہ سازش کل بھی ہوئی تھی, آج بھی ہو رہی ہے. سورۃ آل عمران میں ایک آیت آئے گی کہ مدینہ میں بھی کچھ لوگوں نے یہ سازش کی تھی کہ آؤ دن کے اول وقت میں مسلمان ہو جاتے ہیں اور آخری وقت میں کفر پہ چلے جائیں گے, تاکہ اس بات کو دیکھ کے سچے مسلمان بھی شک میں پڑیں کہ یہ کیسا دین ہے. کہ میں اس کو اس طرح مثال دیتی ہوں کہ جیسے آپ سب اس ادارے میں داخل ہوئے, آپ کو کسی نے مجبور نہیں کیا, الحمدللہ آپ اپنے شعور سے آئے, اور ہو سکتے کچھ کو ان کی ماں نے مجبور بھی کیا ہو, لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ قرآن آپ کے دل کی بہار بنتا جا رہا ہے. آپ اپنے ماؤں کے لیے, اپنے باپوں کے لیے اور زیادہ شکر گزار ہو گئے ہوں گے کہ اللہ کا شکر ہے ان کے کہنے پہ آپ آ گئے, اب آپ یہاں آ چکے ہیں. اس سے پہلے آپ نہیں تھے. یعنی جو لوگ ابھی بھی ادھر نہیں آئے, کوئی ان سے تو نہیں پوچھتا نا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں کے کیا طور طریقے ہیں. لیکن خدا نخواستہ اگر آپ میں سے کوئی چھوڑتا ہے, اور کچھ لوگ چھوڑتے ہیں, اس کی وجوہات اگلی آیت میں اور واضح ہو کے آ رہی ہیں. تو جب وہ جاتے ہیں نا تو ضرور پھر دوست اخبار پوچھتے ہیں کیا ہوا کل تک تو وہاں تھے اب کیا ہوا. اب کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ وہ سب بہت اچھے سب ٹھیک ہے میرے حالات بھی ٹھیک تھے لیکن بس میں نے چھوڑا. پھر وہ ضرور کوئی نہ کوئی بات کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں کہے گا تو کوئی یہ کہہ دے گا وقت بہت لمبا تھا مشکل بہت تھا عادت نہیں تھی. تو اس بات کو سن کے جو بےچارے باہر سوچ رہے ہیں نا کہ ہم کبھی چلے ہم بھی قرآن سے جڑ جائیں کیا ہوا اگر ہم نے دو سفارش مس کر دیے ہم تیسرے سے شروع کر لیتے ہیں اور دو تو ساتھ ہی ساتھ چلتے جائیں گے. لیکن جو ہی وہ اس بندے کی بات سنیں گے نا وہ کہیں گے ہاں واقعی جب تم نے چھوڑ دیا تم تو اتنی سمجھدار تھی انٹیلیجنٹ تھی تمہارے تو حالات بھی اچھے پھر میں تو بالکل نہیں کر سکتی. تو وہ ایک گیا ہوا شخص ہوتا ہے نا بعض دفعہ دوسروں کو بھی لے جاتا ہے. یاد رکھیے کہ جب کسی دیوار کی ایک اینٹ آپ اکھیڑتے ہیں نا تو اس کے ساتھ کی بھی دو تین اینٹیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں. جب ایک لڑکی یا ایک عورت ایسی جگہوں کو چھوڑتی ہے نا تو اس کے ساتھ کی دوستیں اس کی ساتھی وہ بھی ڈھیلی ہوتی ہیں کہ چل اب تو میری دوست بھی نہیں آ رہی تو مجھے بھی نہیں آنا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں آنکھیں کھلوا دی کہ قد تبین رشد من الغی ہدایت سے گمراہی بالکل واضح ہو گئی. غی کے لفظ کو دیکھ لیتے ہیں. غی کہتے ہیں ایسی خرابی جو عقیدے میں کمزوری کی وجہ سے پیدا ہو صراط مستقیم سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا اس کو غی کہتے ہیں. اسی سے لفظ اغوا ہونا بھی ہے کڈنیپ ہو گیا فلاں سوچتے ہیں کبھی سنا یہ لفظ ساتھ ہی رحم آنے لگتا ہے ہائے فلاں بےچارہ کڈنیپ ہو گیا. تو غی کیا ہے اسلام کی شاہراہ پہ چلتا چلتا کوئی شخص کڈنیپ ہو گیا. کبھی کڈنیپ کرنے والا کوئی ایک ہی ظالم شخص ہو جاتا ہے بچے کو اغوا کر لیا. کبھی کبھی انسان خود ہی مجرم ہوتا ہے خود ہی راستہ بھٹک گیا ہو سکتا ہے نا اپنے گھر کے راستے کی بجائے کسی اور روڈ پہ چلے گیا اور پھر اتنا بھٹکے بھٹکے کہ گھر کا پتہ ہی نہیں چلا. نتیجہ کیا ہوا کہ ایسا شخص پھر تابک ٹوئیاں مارنے لگا اندھیروں میں جانے لگا. اور یہ جو اندھیرے ہوتے ہیں نا یہ انسان کو پھر کہیں کا نہیں چھوڑتے. لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت. یہ پھر مرحلے ہیں. دیکھیے کہ جب ایک بندہ اللہ کی طرف آنے لگتا ہے نا تو اس کے بعد پھر اس کا نفس اس کو ٹوکتا ہے کیونکہ نفس پہ قابو پانا سب سے مشکل جہاد ہے. جب تک بندے کا اپنا نفس کسی چیز کے لیے مائل نہیں ہوتا نا سارے حالات ٹھیک ہوں. گھر والے سب کے جاؤ پڑھو شوہر کہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا جاؤ گھر کا ماحول بھی اچھا لیکن سو بہانے. جب تک آپ کا نفس کا گھوڑا آپ کے قابو میں نہیں ہے نا اس کی باغیں اگر آپ نے زور سے نہیں پکڑی ہوئی نا تب تک آپ ساری دنیا کے کہنے پہ بھی نہیں جائیں گے دین کی طرف. چاہے کوئی لالچ دے چاہے دھمکائے چاہے ڈرائے چاہے کوئی محبتوں کا واسطہ دے. اس لیے انسان کو نفس کو لگام ڈالنا چاہیے اور وہ لگام کس چیز کا ہے عروۃ الوسطیٰ کا. عروۃ الوسطیٰ گول چیز کو کہتے ہیں نا کڑا. جیسے ہم نے دیکھا کسی بھی چیز کو اگر آپ تصور میں لائیں کہ کوئی بالکل ایک شخص تھا سمندر میں تیر رہا تھا یا دریا میں تیر رہا تھا اب تیرتے تیرتے ایک دم اس کو احساس ہوا کہ میں ڈوبنے والا ہو گیا. اتنے میں اس کے ہاتھ میں کوئی ہینڈل آ جائے ہو سکتا ہے وہیں جہازوں کو باندھنے کی کوئی جگہ ہو کیا ہوگا ایک دم اس کو وہ ہینڈل کتنا قیمتی لگے گا. عام حالات میں تو اس کی کیئر بھی نہیں کرے گا لیکن جو ہی ایک انسان اس ہینڈل کو پکڑ لے گا مشکل میں ڈوبتا ہوا شخص اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا. لوگ اس کو لالچ دیں اس کو ڈرائیں اس کو دھمکائیں وہ کہے گا جو مرضی کر لو میری زندگی اس میں ہے. بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ جب ایک بندہ ایمان کے راستے پہ چلتا ہے نا تو ایک کے بعد ایک رکاوٹ ایک کے بعد ایک رکاوٹ. کیونکہ یہاں تو تاغوت کا لفظ ہے نا لیکن یہ تواغیت کا معنی ہے. ایک سے زیادہ تاغوت آتے ہیں. ایک مشکل سے آپ بچتے ہیں تو دوسری مشکل میں آ جاتے ہیں. یہ بالکل اسی شخص کی طرح جو سمندر میں تیر رہا تھا اور اب موجیں آنے لگی. ایک موج سے خود کو بچاتا ہے نا تو دوسری موج آ جاتی ہے اور اکیلا شخص کبھی تنہا موجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اتنے میں اگر انسان کو ایک ہینڈل وہاں مل گیا وہ کس اطمینان کا سانس تو لے گا. یہی اطمینان جو ہے نا یہ ہے ایمان. یہ ہے خلاوت الایمان. ایمان امن دیتا ہے چین دیتا ہے اور پھر بندہ ہر تاغوت سے مقابلہ کر سکتا ہے. شرط کیا ہے کہ اس نے وہ ہینڈل پکڑا ہوا ہے. ایک موج سے لڑے گا وہ ہٹ جائے گی دوسری آئے گی ہینڈل نہیں چھوڑے گا. موجوں سے لڑے گا اس کو پتا ہے مرنا تو ویسے ہی تھا. اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میری موت ہے. اسی طرح ایک سچا ایمان والا مشکلات میں وہ کوئلوں پہ لٹایا جانا پسند کر سکتا ہے کیونکہ اس کو تھا کہ کوئلوں سے شاید میں بچ جاؤں، لیکن اگر ایمان کا ہینڈل میرے ہاتھ سے گر گیا تو کفر کی موت بھی مجھے برداشت نہیں ہوگی. اور اس طرح ایک انسان پھر اپنے آپ سے جہاد کرتا ہے، آزمائشیں موجوں کی طرح آتی جاتی ہیں اور وہ ایمان نہیں چھوڑتا. پھر ایسا شخص ہر لمحے اس کی دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ مضبوط کڑا میرے ہاتھ میں رہے. اور یہ کڑا کیا ہے؟ ایک تو دین اسلام ہے نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کڑا کیا ہے، وہ اوثق القرا کلمۃ التقوی، سب سے مضبوط کڑا جو ہے نا یہ تقوی والی بات ہے. یعنی جس بندے کے دل میں جتنا تقوی زیادہ آئے گا اتنا وہ ایمان کے کڑے کو مضبوطی سے پکڑے گا. اور یقین کریں یہ تقوی ہی ہے جو گناہوں کے خلاف ہماری دیوار بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے. تقوی نہیں ہوتا نا تو آپ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ پھسلتے ہیں، سلپ ہونے لگتے ہیں. تقوی ہوتا ہے نا تو جتنی مخالفت زیادہ ہوتی ہے نا اتنا ایمان زیادہ آتا ہے. تھوڑا سا دیکھیے کہ بعض دفعہ انسان کا عام حالات میں ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا، وہ دین پہ اتنا پابند نہیں ہوتا جتنا مشکل حالات میں آتا ہے. رکاوٹوں میں پابندیاں جتنی لگتی ہیں نا اتنی اشتہا بڑھتی ہے. اور اس کو آپ ازما لیں، آپ بچے کو جس چیز سے منع کریں گے نا، یہ نہیں کھانا، وہ کہتا میں نے یہی کھانا ہے، یہ الماری نہ کھولنا، کہتا بس اب یہی کھولنی ہے. فطرت ہے. آپ جس چیز کو ڈھانک کے چھپا کے رکھ دیتے ہیں نا لوگوں کو اس میں کشش شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے چھپی ہوئی عورتیں لوگوں کو زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے کہ ہم ان کو ضرور دیکھیں. ساری ننگی پھر رہی ہیں لوگ ان کو نہیں دیکھنا پسند کرتے، کیا فائدہ، یہ تو خود ہی ایکسپوز ہو گئی. ہم ان کو دیکھتے ہیں جو نقاب کے اندر بیٹھی ہیں، یہ کیا اٹریکشن جو ہوتی ہے نا وہ بن جاتی ہے. بالکل اسی طرح آپ کبھی ایمان کے راستے کی رکاوٹوں کے اوپر پریشان ہوتے ہیں نا تو خوش ہونا شروع ہو جائیں. کیسے؟ جیسے مثال ایک شخص تیر رہے، کسی سوئمنگ پول کی بات کر لیں، دریا کی کر لیں، جو بھی کر لیں، جب تک وہ بالکل سیف ماحول میں ہے نا تو اس کو کیئر بھی نہیں کہ ادھر کوئی کنڈا بھی ہے، کوئی ہینڈل ہے جس پہ میں آؤں. لیکن بالفرض دریا میں یا سمندر میں طوفان آ جائے تو جب طوفان آیا ہوگا پھر وہ اس ہینڈل کو چھوڑے گا نہیں، کبھی نہیں چھوڑے گا. اس کو کہتے ہیں اس ہینڈل کو چھوڑا تو مجھے موجوں نے وہاں جہاں پٹکنا ہے جہاں پہ میں جا ہی نہیں سکتا. اسی طرح آزمائشیں انسان کو ملائم کر دیتی ہیں، انسان اس طریقے سے اسموتھ ہو جاتا ہے جیسے پتھر کے اوپر بار بار پانی کی لہریں آ کے واپس جاتی ہیں نا تو وہ چکنا ہو جاتا ہے. کبھی کسی سمندر کے کنارے گئے ہوں آپ تو آپ دیکھیے کہ کچھ پتھر بالکل شیپ ان کی بن چکی ہوتی ہے، یعنی ان کی نوکیں ختم، کیونکہ مسلسل پانی پڑتا ہے، وہ جدھر سے پانی زیادہ آتا ہے ادھر سے گھلنا شروع ہوتے ہیں اور چکنے پتھر ہو جاتے ہیں. اسی طرح مصیبتیں آزمائشیں انسان کو ڈھال دیتی ہیں، اس کو ریفارم کر دیتی ہیں، اس کو پریشانی نہیں ہوتی اس بات کی. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ اوروا پھر انسان کا تحفظ بن جاتا ہے، یہ ساری زندگی کا حصار کر لیتا ہے. اصل میں یہ ادخل فی السلم کافہ کی دوسری شکل ہے. جب ایک انسان اپنے ارد گرد اسلام کا ایک دائرہ کھینچ لیتا ہے نا کہ میں نے شریعت کے دائروں سے باہر نہیں جانا، تو وہی دائرہ اس کی حفاظت کی چیز بن جاتا ہے. اور جب ایک بندہ اس حفاظت میں آتا ہے تو جو تاغوت باہر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو غصہ آتا ہے، ان کا دل چاہتا ہے کہ اس کو توڑے، وہ اس میں کریک کرنا چاہتے ہیں اور تھوڑیوں سے کچھ. لیکن جو دائرے کے اندر ہے اگر اس کا ایمان مضبوط ہے، اگر اس کے ایمان اور اس کی شخصیت میں کریکس نہیں آئے ہوئے نا تو وہ دائرہ کبھی نہیں ٹوٹتا. پھر وہی اسلام انسان کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے جو دوسروں کو راستے کی رکاوٹ لگتی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ حفاظت ایسے راہ جاتے نہیں مل جاتی، اللہ آفر نہیں کرتا کہ آؤ یہ اسلام کا کڑا، پلیز کم انسائڈ، ہرگز نہیں. اس کے لیے انسان کو ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، موجوں سے ٹکرانا پڑتا ہے، لڑتے لڑتے انسان اپنے نفس سے لڑتے ہوئے مکمل طور پہ اپنے نفس کو ختم کر لیتا ہے نا تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. پھر ایک اور چیز یاد رکھیے کہ اس کڑے کو تھامنا الگ بات ہے اور تھامے رہنا یہ اور دوسری بات ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ ہے پہلی بات، چکھ لیا آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اسلام کو، چکھا جمعے کے جمعے نماز پڑھنے چلے گئے، مشکل آئی تو تسبیحیں بھی نکل گئیں، بہت پڑے، لیکن جب ذرا زندگی کے دوسرے کاموں میں تو چھوڑ دیا. یہ وہ بات نہیں ہے کہ بس تھام کے چھوڑ دیا، بلکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت اصل چیز ہے، اس کو تھامے رہنا ہے. کچھ لوگ تھام تو لیتے ہیں لیکن دوسروں کے ڈر سے پھر چھوڑ دیتے ہیں. اور جب کچھ لوگ تھامتے ہیں نا اور چھوڑتے ہیں تو وہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی تھاما ہی نہیں، وہ خوش ہوتے دیکھا یہ واپس آ گئے یا اب ہمارے جیسا ہو گیا جیسے ہم تھے ویسا تھا. ایسے وقت میں وہ بندہ پھر اگر اس کو یہ یقین ہے نا کہ واللہ سمیع علیم اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے وہ میرے حالات کو جانتا ہے تو پھر وہ شخص واپس پلٹ جاتا ہے. ورنہ یاد رکھیے زندگی بھر کا مسئلہ ہے. آپ اور میں کبھی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ سکتے. یہ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا تو اس پہ قائم رہیں گے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے. پھر اس کے بعد کیا ہوا اگلی آیت دیکھیں 257 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہی آپ عروۃ الوثقی کو تھامتے ہیں نا تو آپ کے دوست آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں, آپ کے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ آپ کے دین پہ آنے یا شعوری دین پہ آنے کی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. اب جب ناراض ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو آئسولیٹڈ فیل کرتے ہیں, آپ اکیلے محسوس کرتے ہیں, آپ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں, ڈپریشن ہونے لگتا ہے. ہائے ہائے کیا ہوا, ساری دنیا ہی ناراض ہو گئی, میں نے کر کیا دیا, کل تک تو اچھی تھی. بس لوگ لٹرلی یہ کہتے ہیں کہ ہم سے لوگوں کی آنکھوں میں جو اجنبیت ہے وہ برداشت نہیں ہوتی. نہیں, وہ ہم دوستوں کو نہیں ناراض کر سکتے یا ہم خاندان میں ایک نقطہ نہیں بن سکتے کہ ہر بندہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ جو غم ہوتا ہے نا یہ بہت سارے لوگوں کو واپس پلٹا لیتا ہے, بہت سارے لوگوں کو حق سمجھ آ جاتا ہے, لیکن اپنوں کی محبت اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے اور وہ واپس پلٹ آتا ہے. ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری پاتے, کیا ہوا سارے چھوڑ گئے, آنکھیں پلٹ گئیں, کل تک تم شمع محفل تھے, کل تک تمہارے بغیر خاندان میں کوئی معاملہ طے نہیں پاتا تھا, کل تک تم بڑے مشورے دینے والے تھے, آج لوگ تمہیں دیکھ کے تنگی کتراتے ہیں, تمہیں بعد میں لوگوں سے پتا چلتا ہے کہ اس ویکینڈ پہ فلاں کے گھر دعوت تھی اور آپ کو تو کسی نے بلایا ہی نہیں. پھر آپ کے دل پہ چوٹ پڑتی ہے, آپ کو پتا چلتا ہے لوگ آپ کے بارے میں باتیں کریں. کا چھوڑ دو, تمہیں کیا لینا ان لوگوں سے, اللہ ولی الذین آمنوا جن کا کوئی نہیں ان کا رب. ساری دنیا ناراض ہو جائے اور ایک رب ساتھ دے دے تو یہ دوستی کافی ہے. جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے پھر اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ دیکھیے کہ دنیا میں کوئی ذرا پیسے والا شخص ہو نا, کھاتا پیتا ہو, تو اس سے دوستی کرنے کے لیے, تعلقات بڑھانے کے لیے لوگ پاپڑ بیلتے ہیں, ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ ہم ان کی نظروں میں جج جائیں. ذرا سوچئے اللہ کا ولی بننے کے لیے ہم نے کیا کیا, کیونکہ اللہ کی ولایت تو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لاتی ہے. جب کوئی شخص اندھیرے میں ڈوب رہا ہوتا ہے نا تو دور سے اس کو لائٹ ہاؤس دکھتا ہے, روشنی کی ایک کرن اس کی زندگی کا پیغام دیتی ہے. اسی طرح جب لوگ جہالت کے اندھیروں میں بڑھتے ہیں نا تو قرآن پاک کا نور ان کو ایک لائٹ ہاؤس کی طرح دکھتا ہے. پھر لمحہ لمحہ انسان آگے بڑھتا ہے, ایک ایک منٹ اس کی طرف جاتا ہے. اور یہ جو روشنیوں کی طرف آنے کا عمل ہے نا, یخرجہم من الظلمات الی النور, یہ بھی کوئی یک لمحہ نہیں ہے, فوراً نہیں ہو جاتا کہ آپ ابھی اندھیرے میں تھے آپ روشنی میں آئے. کیوں؟ کہ اس سے تو آپ کی آنکھیں اور چنجھلائیں گی. کبھی آپ نے تجربہ کیا اس بات کا کہ آپ سن لائٹ میں سے جب اندر کمرے میں آتے ہیں تو اچھا خاصا روشن کمرہ بھی آپ کو اندھیرا لگتا ہے, اور بہت اندھیرے میں سے ایک دم جب آپ کھلی روشنی میں جاتے ہیں تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں. اسی طرح آپ کسی کفر کے, جہالت کے, بے دینی کے, زنا کے, بدکاریوں کے اندھیرے میں ملوث شخص کو ایک دم پوری روشنی میں نہیں لا سکتے, چیخے گا بند کرو اس کو. کسی سوتے شخص کے سر پہ جا کے ایک بلب جلائیں تو وہ کیا کہتا ہے, بند کرو اس کو. کیوں؟ اس کو سونا تھا. اور اندھیرا اچھا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ اس میں انسان کو اپنی خامیاں نہیں دکھتی, لوگ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لمحہ لمحہ, اب یخرجہم من الظلمات الی النور, یعنی اس لفظ میں گرامیٹیکلی بھی تدریج پائی جا رہی ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. ساری زندگی انسان کوشش کرتا ہے, آپ ایک تاغوت سے بچتے ہیں نا تو آگے دوسرا تاغوت آ جاتا ہے. یہ شکلیں بدلتا ہے, رنگ بدلتا ہے, کہ یہ مٹیریلزم کا تاغوت ہے. آپ اس سے جان چھڑاتے ہیں, کہتے ہیں چھوڑو دنیا چار دن کی ہے, جو ہے اسی کا گزارا کرتے ہیں. الحمدللہ آپ تھوڑی سی روشنی میں آگے, ابھی آگے گئے تو سستی کا تاغوت شامل ہو گیا. آگے جائیں گے آپ کو نیند کا تاغوت آئے گا, آپ کو نیند بہت آنے لگی. آگے جاتے ہیں تو جوانی کا تاغوت شروع ہو جاتا ہے. میں نے دیکھے کچھ بچیاں 8-9-7 سال کی عمر میں اتنی پیاری, اتنی معصوم, ڈیلی ڈالی, ہر وقت اسکارف پہنے والی, ماں کی بغل میں گھسی رہتی ہیں, جہاں ماں بیٹھی بیٹھ گئی اسی باتیں کر. ذرا 12 سال کی عمر آتی ہے جیسے لگتے پر نکل ہے. وہی ماں جو اتنی پیاری لگتی تھی, جس کے ہاتھ چومنے کو دل چاہتا تھا, لگتا ہے یہ عورت تو بس پتہ نہیں کیا ہو گئی ہے. یقین کریں یہ جوانی کا تابوت ہوتا ہے, یہ پیوبرٹی کی ایج کا. آپ کے اندر اب جذبات ابھر ہیں, آپ کو لگ رہا ہے یہ تو بس ایسے ہی, وہ دیکھو باہر رنگینی ہے. یہ ساری زندگی کے کام ہے. آپ ذرا اس تابوت سے آگے نکلتے ہیں نا 13-14 سال کی عمر میں, پھر جذبات شروع ہوتے ہیں, کوئی لڑکا اچھا لگنے لگ جاتا ہے. راج ایسا ہے کہ آپ دین کی طرف آئے گے تو وہ آپ کو قبول نہیں کرے گا, آپ اس سے جھگڑنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس سے شادی کا تابوت شروع ہو گیا, وہ پیارے ماں باپ جن کے ساتھ آپ کی عزت تھی آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کے بڑی کیا کہوں بے غیرتی تو نہیں کہنا چاہیے, یعنی بڑی جلد سے لڑکیاں پھر کہنے لگتی ہیں ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. یعنی آپ نے پالا ہوگا, آپ کی مرضی تھی نہ پیدا کرتے, یہ تو آپ کی مرضی تھی, ہم نے کب کہا تھا پالے, لیکن اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ بھی تابوت ہوتے ہیں ساری زندگی. پھر شادی کے موقع پہ رسموں کے تابوت, کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم توبہ کریں گے بس شادی کے بعد. ایک نے کہا کہ میں پردہ شروع کروں گی بس میری شادی ہو جائے, کوئی منگنی کے انتظار میں. ایک لڑکی نے صرف اس لیے منگنی توڑوا دی تھی اپنی کہ لڑکے کی داڑھی تھی, تو منگنی کے بعد لڑکی نے اس کو مجبور کیا کہ داڑھی کٹوا دو شادی کے لیے, صرف کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب تم میرے ساتھ دلہا بنے بیٹھے ہو گے تو میری دوستیں مذاق اڑائیں گی. شادی کے اگلے دن رکھ لینا. لڑکے نے کہا تم کرو کسی اور, کہ یہ میرے ساتھ اب ایسا معاملہ کرتی ہے کل کیا کرے گی, کیونکہ لڑکی شکل کی زیادہ خوبصورت تھی, لڑکا باز بھی تھا, تو اس کو یہ کمپلیکس تھا کہ اب داڑھی میں یہ اور ہی ایسا نہیں لگے گا, حالانکہ داڑھی سے وہ زیادہ اچھا لگتا تھا. یعنی یہ ساری زندگی کے معاملے. ہم سب کو اپنا تابوت جوڑنا ہے. اب بچہ پیدا ہو رہا ہے, پریگنینسی کا تابوت آ جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوتا عورتوں کو, صرف یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے ہم بیمار ہیں, ہمیں مارننگ نوزیا ہوتا ہے. آپ اچھے والے قرآن میں بیٹھے ہیں, اللہ سے امید کریں, اچھی خیر رکھیں, کسی کو امید لگ گئی کہیں وہ تابوت ہی نہ بن جائے. کچھ پریشانی نہیں, صرف یہ ہے کہ پتہ چل گیا. اچھا کئی لوگوں کو جب تک نہیں پتا ہوتا نا پریگنینٹ آتی رہتی ہیں, جس دن ٹیسٹ سے پتا چل گیا نا پریگنینٹ ہے اسے اگلے دن چھٹیاں شروع. میں کہتی ہوں ٹیسٹ ہی نہ کرواتی, اس سے تو اچھا تھا. وہ سائیکولوجیکلی ہوتا ہے. پھر بچہ پیدا ہو رہا ہے, اب بچہ ہوگا, بچہ ہو گیا اب میرا انتظار کر. یعنی ساری زندگی ایسے نہیں لگتا ہانپ جاتا. آپ کہتے کہ ایک ایمان والا بستر مرگ پہ جو اطمینان پاتا ہے وہ کس بات کا پاتا ہے, کہ اللہ تھک گیا ہوں, لڑ کے تھک گیا ہوں, بس اب تو اپنے پاس بلا لیں. آپ کہتے کہ کئی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ اللہ سے اس طرح دعا کرا کرتے تھے کہ اللہ بس اپنے پاس بلا لیں, اب اور نہیں جینا. بس صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ اللہ بس اب اس جہاد سے واپس نہ لانا, وہیں جان نکل جائے. کیوں کہ ایمان والا لڑتا ہے, جھگڑتا ہے اپنے آپ سے, اس کو بے چین نہیں آتا کہ کسی لمحے بھی میں اللہ کی ناراضگی میں نہ ہوں. ایک شخص ساری زندگی نیکیاں کر رہے تھے اور دنیا کی اللہ نے سودگی بھی دی تھی, لیکن بے چین رہتے تھے اور صحابی تھے, اور جب بسترے مرگ پہ تھے جسم زخموں سے چور ہے, دکھی ہے, لیکن چہرے پہ اطمینان ہے. کہا اللہ کے بندے یہ کیا بات ہے, کل تک آپ اتنی نعمتوں آسائشوں میں تھے اور آپ روتے رہتے تھے, اور آج آپ کا جسم اتنا زخمی ہے اور آپ مطمئن ہے. کہا آج یہ اطمینان ہے کہ اللہ کے راستے کی موت آ رہی ہے. یقین کریں چین اسی دن آئے گا کہ جس دن اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اپنے دور میں, اور کسی نے عید کے دن ان کو سوکھی روٹیاں پانی میں ڈبو کے کھاتے دیکھا, کہنے لگے امیر المومنین عید کا دن ہے اور آج بھی آپ سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ ہماری عید کا دن تو وہ ہوگا کہ جس دن ہمارا رب ہمیں کہے گا کہ علی جا, میں نے تجھے جنت میں بھیج دیا. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میرا ایک پاؤں جنت میں اور ایک جنت سے باہر ہو, میں اس وقت بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں. یہ بے چینیاں کیا ہے, یہ اپنے آپ سے لڑنے کا سفر ہے. کوئی مت سمجھے کہ نیک ہو گیا, کسی لمحے شیطان پاؤں پھسلا سکتا ہے. آپ صبح سے گھر سے نکلے ہو, منزل سے 10 گھنٹے دور تھے, آپ 9 گھنٹے کا سفر کر چکے, یہاں بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, یہاں بھی روڈ بلاک ہو سکتی ہے. کسی کو یہ نہیں پتا کہ آپ کتنا سفر طے کر کے اسٹک ہوئے ہیں, اس کو یہ پتا کہ آپ وہاں پہنچے نہیں ہیں. اس لیے عافیت مانگے, اور جب تک آپ اپنی یہ کیفیت نہیں محسوس کرتے نا کہ آپ مجھے دھڑکا ہی ایک لگا ہے کہ میرا ایمان نہ چوری ہو. سوچے ذرا, آپ کے پاس زیور ہو دھڑکا لگا رہتا ہے چوری نہ ہو جائے, آپ کا اکلوتا بچہ دھڑکا لگا رہتا ہے بیمار نہ ہو جائے, یقین لگا ہوتا ہے. گھر جاب, اتنی اچھی لوگوں کو جاب مل جائے پھر بھی دھڑکا یہ کہ کوئی دشمنی کر کے لینا دے, ذرا یہی دھڑکا ایمان کے لیے تو سوچیں. آج تک اتنے سال کی زندگی ہوئی, کب ہمیں یہ دھڑکا لگا کہ کوئی اپنا بن کے میرا ایمان نہ چھین لے, کوئی دوست سہیلی بن کے ایمان نہ چھین لے. ہم ذرا ذرا سی بات پہ ان کی غلط باتوں پہ تیار ہو جاتے ہیں, کیا کریں ان کو ناراض نہیں کرنا, اس لیے کہ ایمان کی قیمت نہیں پتا. اس لیے ایک انسان اس جہاد کے ذریعے اپنے آپ کو مائل کرتا ہے, اللہ کی طرف جاتا جاتا ہے, اور پھر وہ چلتا ہی جاتا ہے چلتا ہی جاتا ہے. اور اس کے برعکس الذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست تو طاغوت ہیں. یہ کون سے کافر ہیں؟ یہ وہ کافر نہیں ہے جو اسلام نہیں قبول کر چکے, یہ لٹرل کافر نہیں ہے, بلکہ یہ عروۃ الوثقی کو مضبوطی سے نہ پکڑنے والے کافر ہیں, جو ڈھیلے ڈھیلے پیار سے نزاکت سے اسلام کو پکڑتے ہیں. ایسے دونگلیوں میں کسی نہ میں بھی گر سکتا ہے, وہ پورے ہاتھ سے نہیں پکڑتے, وہ ڈھیلا ڈھیلا پکڑتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں تمہیں جس دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تم اس کو کچلیوں سے پکڑ لینا, یعنی سنتوں کو پکڑ لو. میری سنتوں پہ کیسے رہنا؟ کچلیاں یہ دانت ہوتے ہیں جہاں داڑھے ہوتی ہیں, یہ مضبوط ہوتے ہیں. یعنی کہ تم ڈھیلا ڈھالا نہ پکڑنا, ادھر سے پکڑو گے تو ہو سکتا ہے کہ مضبوطی سے تھام لو, اور جو نہیں تھامتے ان کو پھر اللہ تعالیٰ یہاں کافر کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پورا نہیں داخل ہونا چاہتے, ایک دروازے سے رہتے ہیں اور دوسرے نہیں. اس آیت کو پڑھے نا تو ایک تصور ذہن میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے کسی جگہ داخل ہونا چاہتا ہے لیکن اس کا کوئی دشمن ہے, اس نے اس کو پیچھے سے پکڑا ہوا اس کا ہاتھ, میں تمہیں نہیں جانے دوں گا, میں تمہیں نہیں جانے دوں گا, اور وہ داخل ہونا چاہتا ہے دشمن اس کو آنے نہیں دیتا. بالکل یہ وہی شخص ہے کہ جو ابھی نیا نیا دین کی طرف آ رہا ہے لیکن اس کو پیچھے پکارنے والے بہت سارے ہیں. اس کے دل میں ہدایت کا نور آیا تھا لیکن ٹھہرا نہیں, سنتوں سے اس کو محبت ہوئی تھی لیکن عمل نہیں کر سکا, اور ایسا شخص طاغوت کی طرف جاتا ہے. اور طاغوت طریقہ واردات کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یخرجونہم من النور الی الظلمات, یہ روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں. انسان ہدایت پہ ہوتا ہے, یہ اس کو اندھیرے میں لیتا ہے. کیا ایک دم؟ ہرگز نہیں. طاغوت اتنا بے وقوف نہیں ہوتا. طاغوت طریقہ واردات کیسے کرتا ہے؟ سب سے پہلے شک میں ڈالتا ہے, تم تو بہت ہی ایکسٹریم پہ ہو گئی ہو, کیا یہ ٹو مچ نہیں ہے؟ یعنی انسان جو کام کر رہا ہوتا ہے نا برے اعتماد سے, تو طاغوت اس میں شک ڈالتا ہے, ایسے شخص کی سیلف ریسپیکٹ پہ ہاتھ ڈالتا ہے, حتیٰ کہ اس بندے کو نا اپنے اوپر شک ہو جاتا ہے, خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے. ہاں واقعی لگتا ہے کہ میں زیادہ ہی نہیں چلی گئی, زیادہ ان ہو گئی ہوں دین میں. اچھا اب شک آیا نا تو اس طاغوت کو ہولڈ کرنے کا موقع مل گیا. آہستہ آہستہ پھر وہ شخص سوچنے لگتا ہے. آپ ہی اپنے آپ کو سوچ لیں, جیسے آپ قرآن پڑھنے لگ گئی, اب آپ کی زندگی میں تھوڑی چینجز آ رہی ہیں اور آپ خوش تھیں. اتنے میں کوئی ایسا ساتھی جو ابھی آپ کے سفر میں ساتھی نہیں بنا, وہ کسی محفل میں آپ کو کہتا ہے کیا خیال ہے تمہیں, ٹھیک ہے تم صحیح کر رہی ہو؟ پہلے تو آپ ہاؤس بلا پڑیں گے, چھوڑو یہ مجھ سے جلتا ہے. دو چار بار جب وہ کرے گا نا تو آپ کو لگے گا دیکھو ذرا اپنی شیشے میں ذرا شکل دیکھو, دیکھو تمہارے کیا وہ ہلکے پڑ گئے ہیں, ساری فریشنس پتا, اور تمہیں پتا کہ تم اپنا ویٹ گین کر رہی ہو. یہ تو تین تین چار چار گھنٹے بیٹھ کے آتی ہو نا, اب تمہارا وزن بڑھ رہا ہے. جو ہی شک آیا آپ کو آپ کی شخصیت پہ قابو نہ رہا, تو دوسرا اسٹیپ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی دین کے معاملے میں خود اعتمادی کو مجروح کر دیتے ہیں. وہ خود نہیں کر رہے ہوتے نا, اصل میں جیلس ہوتے ہیں وہ لوگ, گلٹی فیل کرتے ہیں, لیکن وہ آپ کو پیچھے کرتے ہیں. اور آہستہ آہستہ پھر کیا ہوا, وجہ کیا ہے سب کرنے کی؟ یا قرآن سننے لگی, قرآن سے دور کر دو, کیا فرق پڑتا ہے یہاں نہیں جانے کی جو گھر بیٹھ کے سنو. یہ ایک دم نہیں کہیں گے قرآن چھوڑو, کہیں گے وہاں نہ جایا کرو, اور تمہیں پتا گھر متاثر ہو رہا ہے, آنے کا بھی وقت جانے کا بھی گھر بیٹھ کے سنو. چلیں آپ باہر ہوئے, قرآن تو آپ گھر بیٹھ کے بھی کسی طرح سنیں, لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ساتھی دور ہو گئے. ساتھی گئے محفل گئی, گھر میں ہوئے وہ نہ ماحول بنا نہ بات بنی, دو چار دن آپ نے گھر سے سن لیا, اس کے بعد پتا چلا کہ کیا ہوا. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک انسان پھر اندھیروں میں بھٹکتا جاتا ہے. اندھیروں کے بہت سارے شیڈ ہوتے ہیں, جیسے بلیک کلر ایک دم نہیں بنتا, پہلے گرے ہوتا ہے پھر دھندلا سا ہوتا ہے, اسی طرح ایک ایک چیز کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. سنتوں کا مذاق, کسی نے کہا کہ کیا کریں پھر اسلام ہمیں خوش نہیں رہنے دینا چاہتا. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا؟ کہتے کوئی میوزک نہیں, کوئی ٹی وی نہیں, تو انٹرٹینمنٹ کیا اسلام میں؟ میں نے کہا دیکھیں آپ ٹیسٹ چینج کر لیں, بس اسلام ساری انوائرمنٹ دیتا ہے, صرف آپ کا ٹیسٹ چینج کر دیتا ہے. کل تک آپ کو میوزک سن کے جو مزہ آ رہا ہوتا ہے نا, اب آپ کو قرآن کی خوبصورت تلاوت سے وہی مزہ آنے لگتا ہے. کل تک آپ تین گھنٹے کا ڈراما دیکھتے ہیں کہ آپ انٹرٹین ہو رہے ہیں اور آپ اس سے فائدہ لے رہے ہیں, بعد میں آپ کو اس سے وقت کا دھیان لگتا ہے اور آپ زندگی میں لوگوں کے معاملات میں انٹرسٹ لیتے ہیں, اور آپ فطری اور سچی کہانیوں سے سیکھنے لگتے ہیں. یعنی لوگ حقیقت میں ایک بات جب ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے اوپر رحم آنے لگے. نتیجہ کیا ہوا؟ اندھیروں میں گئے. وہم لا یشعرون والی کیفیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں بھی اندھیرے تھے, اب آخرت میں بھی اولائک اصحاب النار، ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دو، کیونکہ روایت میں تھا کہ جہنم 3000 سال تک جلائی گئی تھی، پہلا 1000 سال جب اس کو بھڑکایا گیا تو وہ بالکل سرخ ہو گئی شولوں کی طرح، پھر 1000 سال جلی تو سفید ہو گئی دھوئیں کی طرح، اور 3000 سال جلی تو سیاہ ہو گئی، اور اب اس وقت جہنم ایسی ہے کہ جس کے اندر ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، چونکہ یہ اندھیروں کے دل دادا تھے نا، ان کو ڈالو آگ میں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں. عروۃ الوثقی کیا ہے؟ تقویٰ. تو دعا مانگے کہ اللہم آتی نفسی تقویٰها، اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ دے دے، یقین کرے وہ سب سے زیادہ دولت مند شخص ہے جو تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہے، جو حرام اور حلال کا فرق برداشت کرتا ہے، جو بھوکا رہ سکتا ہے لیکن منہ میں لقمہ نہیں ڈالتا شک کی وجہ سے. اور دوسری دعا مانگیے کہ اللہم اخرجنا من الظلمات الى النور، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکال دے. چلیے اب آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 258 سے. الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذی طرف اس شخص کے، حاج ابراہیم فی ربہ، جس نے ابراہیم سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. جھگڑا کیوں کیا؟ یہ جرات اس کو کیسے ہوئی کہ ابراہیم جو خلیل اللہ تھے ان سے جھگڑا کرنے لگے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ بے شک اللہ نے دی تھی اس کو بادشاہی، یعنی بادشاہی کا تکبر تھا، بڑائی کا احساس تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک دیندار شخص سے جھگڑا کرنے لگا. اور عموماً جھگڑا کرنے کی وجہ تکبر ہوتا ہے اور دوسرے کو حقیر جاننا ہوتا ہے. پھر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جھگڑا کیا؟ نہیں. اس قال ابراہیم، جب کہا اس کو ابراہیم نے، ربی الذی یحیی ویمیت، بے شک میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑے کو دلائل کی بنیاد پہ حل کرنے کی کوشش کی. قالا، اس شخص نے کہا، کس نے؟ الذی حاجا، جو جھگڑا تھا. کیا کہا؟ انا احیی و امیت، بے شک میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی یہ بات سن کر کہا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، پس بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، پس تو لے آ اس کو مغرب سے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب یہ بات سن کر حیران ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا. اور وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو. یہاں ایک دم ایک واقعے کا شروع ہو جانا پچھلی آیتوں کے ساتھ اس کا ربط ہے. اوپر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایمان والوں کا حامی و مددگار اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنیوں میں نکال لاتا ہے، اور کافروں کے مددگار طاغوت ہوتے ہیں جو روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں. اب اس اصول کو واضح کرنے کے لیے 3 واقعات پیش کیے جا رہے ہیں، جس میں سے 258 آیت میں پہلے ایک شخص کی مثال بیان کی گئی کہ جس کے سامنے دلائل پیش کیے گئے، حقیقت پیش کی گئی، لاجواب بھی ہو گیا، لیکن چونکہ سرکش تھا، طاغوت تھا، نتیجہ کیا ہوا کہ دلائل کو سن کر دل کے ماننے کے باوجود ان کا اظہار اور اقرار نہ کیا، اور جس کفر میں تھا اسی میں چلا گیا. یہ کون شخص تھا؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ نمرود تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا، اس دور میں بابل جو عراق کا شہر ہے، اس کے بادشاہوں کو نمرود کا لقب دیتے تھے. یاد رکھیے کہ نمرود کوئی ایک شخص کا نام نہیں تھا، یہ ایک لقب تھا، ایک ٹائٹل تھا، جیسے مصر کے حکمرانوں کو فرعون اور اس کی جمع فرعینہ ہے کہا کرتے تھے، اسی طرح نمرود جس کی جمع نماردہ، جیسے نون میم الف را دال اور تا مربوطہ جو ہوتا ہے، یہ عراق کے بادشاہوں کا لقب تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ار الف اور را الف پہ پیش ہے، شہر کا نام ہے، ار شہر میں ہوئی تھی جو بابل کا ایک شہر تھا. اس وقت وہاں نمرود کی بادشاہت تھی. جس طرح فرعون نے مصر میں خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اسی طرح بابل میں نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا. اور اصل میں اللہ کے انبیاء کرام کا سیاست سے اور حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ وہ کسی کی کرسی لینے آتے ہیں نہ چھوڑنے آتے ہیں. لیکن ہر دور میں یہی رہا کہ جو سچا پیغام پیش کرتے ہیں نا اللہ کے دین کا، ان کے سچے نظریات کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جھوٹی بادشاہتیں قائم کی ہوتی ہیں یا ظلم اور دبدبے کی بنیاد پہ حکومت قائم کی ہوتی ہے، ان کو یہ خطرہ لگ جاتا ہے کہ اگر ان نبیوں کی یا ان دینداروں کی دعوت عام ہو گئی تو لوگوں کے اندر آگہی ہوگی، لوگوں کو تھوڑی سمجھ آ جائے گی، تو ہم جو اپنی مرضی سے غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہلواتے ہیں وہ نہ کر سکیں گے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سچی دعوت کو اپنے خلاف ایک وار سمجھتے ہیں، اور یہ بھی صرف ان کا خیال ہی ہوتا ہے کہ یہ ہم سے ہماری کرسی لینا چاہتے ہیں. یہی مسئلہ آج بھی ان لوگوں کو ہوتا ہے جو باطل کے نظام قائم کر کے حکومتیں قائم کرتے ہیں. اسی لیے وہ کسی سچی دعوت کو پھلنے اور پھولنے نہیں دینا چاہتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی عزت ہمارے اوپر ہی پڑنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے شخص کے سامنے بھیجا، اور یہ کب ہوا کیسے ہوا اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ایک کافر باپ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، ان کا باپ جو تھا وہ بادشاہ کے دربار میں بہت اعلیٰ عہدے پر فائز تھا. جب اس کے گھر ایک ایسا بیٹا پیدا ہو گیا اور بچپن میں ہی اس نے قوم اور برادری کے کچھ بتوں کو توڑا، اس کی سزا میں انہوں نے اس کو بادشاہ وقت کے پاس پیش کیا. پھر ایک موقع ایسا آیا کہ آگ میں جلانے کی کوشش بھی کی گئی. وہاں سے ابراہیم علیہ السلام جب بچ کے نکلے تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ مناظرہ ہوا. اس میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں ہیں، ہم دیکھیں گے ایک ایک چیز کو ساتھ ساتھ. الم ترا، وہی بات ہے کہ غور کرو، تدبر کرو. اسے کیا پتا چلتا ہے کہ بعض لوگوں کی گمراہی کچھ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. کسی کو غلط کام کرتا دیکھ کر اس کام سے رک جانا یا اس کے اس برے فعل سے عبرت لیتے ہوئے اپنے آپ کو بچا دینا، یہ بھی کسی کے لیے فائدے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی بات کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، انہوں نے کھلم کھلا شرک کی مخالفت کی، توحید کی تبلیغ شروع کر دی، ایک بت خانے میں گھسے، بتوں کو توڑ ڈالا، تو خود ان کے اپنے ہی باپ نے ان کے خلاف مقدمہ دائر کروایا، بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے، اور اس کے بعد پھر یہ گفتگو ہوئی. کیا؟ الذی حاج ابراہیم فی ربہ، وہ شخص جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. کیا جھگڑا تھا رب کے بارے میں؟ کہ رب وہ نہیں میں ہوں. یہاں ایک چھوٹی سی چیز سمجھ لیجئے، کیونکہ جب ہم یہ بات سنتے ہیں تو تھوڑا سا سمجھ نہیں آتی جب تک کہ اس دور کے حالات کو سامنے نہ رکھیں. جھگڑا کیا تھا کہ ابراہیم اپنا رب کس کو مانتے ہیں؟ کیا میں رب ہوں؟ کیونکہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ جیسے فرعون نے کیا، اسی طرح ہر دور کے طاغوت نے بھی کیا. یہ کس خدا کی بات کرتے ہیں؟ کیا میں خدا ہوں یا کوئی دوسرا ہوں؟ اس سے غلط فہمی کیوں پیدا ہوتی ہے کہ میں خدا ہوں یا کوئی دوسرا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جتنی بھی مشرک سوسائٹیز پچھلے دور میں رہیں یا آج بھی رہیں، ان سب کے اندر ایک بات مشترک رہی، اور وہ کیا؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے ہیں بلکہ رب الارباب مانتے ہیں، اور ایک خدا بھی مانتے ہیں لیکن وہ رب کو معبود نہیں مانتے. یہ آپ کتاب و توحید پڑھنے والوں کو تو بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ کو رب ماننا اور بات ہے اور معبود ماننا اور بات ہے. رب ماننا کیا مشکل ہے؟ جیسے ایسی جیسے کوئی شخص کہے ہاں تم میری ماں ہو، میں مانتا ہوں کہ تم نے مجھے پیدا کیا، دیٹس اٹ، اوکے. لیکن رب کو معبود ماننے کا مطلب ایسی ہے جیسے پھر ماں کی بات بھی ماننا. ماں کی بات نہیں مانیں گے، اس کی اطاعت نہیں کریں گے، اس کی ذمہ داریوں کو نہیں لیں گے، لیکن بس یہ ہے کہ ہم نام کی بات کرتے ہیں. یہی ہر دور میں بات رہی. اسی لیے پھر مشرکین نے خدائی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، وہ کہتے تھے کہ جہاں تک دنیا کے بنانے کا، بارشوں کے برسانے کا تعلق ہے، یہ تو آسمان والا رب کرتا ہے، باقی رہ گئی بات کہ دنیا میں کچھ معاملات ہیں جن میں کسی کی عبادت کی ضرورت ہے، کسی کو کچھ مانگنا ہے، کچھ دعا کرنے کی حاجت ہے، تو اس طرح کی چیزوں میں وہ اپنے خداؤں کو شامل کرتے تھے. اب یہ کہہ لیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نظام ہم اپنی مرضی کے بنائیں گے، قانون ہمارے بنیں گے، سیاست ہماری ہوگی، ملک کے قوانین ہمارے اصولوں سے ہوں گے. نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ جب ان کے بنائے ہوئے اصول اللہ تعالیٰ کی دعوت سے ٹکراتے تھے تو پھر اس طرح کے مناظر ہو جاتے تھے. اس نے ابراہیم کو چھیڑنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کر کے. اور مشرک ہمیشہ سے یہ بات جانتے ہیں کہ مواحد اور سب کچھ برداشت کر لے گا لیکن اپنے رب کی ذات پہ حرف نہیں آنے دے گا. اسی لیے اس نے اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا. یہ جھگڑا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے بھی کیا جاتا تھا. جب ان کے اوپر کوڑے برستے یا ان کو پتھروں پہ ڈالتے تو یہ آگے سے احد احد کی پکار لگاتے تھے. کیوں؟ کہتے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ لفظ احد سے ان کو بہت غصہ آتا ہے، سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے. تو لوگ ہمیشہ کسی کی دکھتی رگ کو بنیاد بناتے ہیں. آج کے دور کے مسلمانوں کا اگر مسئلہ کوئی اور ہے تو نان مسلم اسی چیز کو بنیاد بنا کے ان پہ پابندیاں لگاتے ہیں، لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے پھر لوگ اس کو اللہ ہی کے نام پہ آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وجہ کیا ہوئی؟ کیونکہ اناتاہ اللہ الملک، یہ ایک آفٹر ایفیکٹ بتایا گیا مال اور بادشاہی کا. جب کسی کو اختیار مل جاتا ہے نا تو پھر اس کی زبان کھلنے لگتی ہے. مال اپنی جگہ برا نہیں ہوتا لیکن اس کی وجہ سے ایک انسان اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ آنے لگتا ہے. عزت، دولت، شرف، بادشاہت، صدارت، وزارت، یہ سارے نام جو ہوتے ہیں یہ اپنی جگہ لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اب ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں گے لیکن اسی کے خلاف. اور کفر کی انتہا ہوتی ہے کہ انسان نعمتوں کو نعمت دینے والے کے ہی خلاف استعمال کرے. اسی طرح پھر مال اور دولت کے ساتھ جھوٹی عزت کا جو تاغوت ہے نا وہ بہت بڑا تاغوت بن جاتا ہے. اس نے تو جھگڑا چاہا لیکن ابراہیم نے کیا کہا؟ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. کیوں جھگڑے میں پڑتے ہو؟ تم کہتے ہو نا میں خدا ہوں، تو چلو آؤ خدائی کا ثبوت دو. خدا تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہو. کہنے لگا یہ کیا مشکل ہے؟ قال انا احیی و امیت. اور روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ایک بے گناہ شخص کو قتل کر دیا اور جیل میں سے ایک ایسے شخص کو نکالا جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی، کہا جاؤ اس کو معاف کر دو. اپنے زوم میں اس نے زندگی اور موت کا خود کو مالک سمجھا، لیکن حالانکہ چھوٹی سے چھوٹی عقل رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی زندگی اور موت کی بات نہیں ہو سکتی. اب ایک بات تو یہ ہوتی کہ اس پہ ابراہیم کو غصہ آ جاتا، یہ کیا کرتے ہو، یہ کوئی بات ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا انداز تبلیغ دیکھیے، اور ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. جب ایک دلیل تھوڑی سی اس نے ادھر ادھر کی نا، کہا کوئی بات نہیں. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. بے شک اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو پھر مغرب سے لیا. یہ ہوتا ہے محاسمہ دلائل کے ساتھ، کہ مخالف کو بے بس کر دیا جائے کہ وہ پھر کچھ اور کہہ ہی نہ سکے، کچھ اور بول ہی نہ سکے. کیونکہ ٹھیک ہے زندگی اور موت کو تو اس نے لے لیا، لیکن اب سورج کو کیسے مشرق کی بجائے مغرب سے لاتا؟ یہ بات ایسی تھی کہ فبوہت الذی کفر، بس مبہوت رہ گیا. اردو میں بولتے نا لفظ مبہوت رہنا، یعنی حیران و ششدر رہ گیا، عقل جھک گئی، اندر سے یقین آ گیا کہ واقعی پھر میں تو رب نہیں ہوں، میں تو سورج کو مغرب سے نہیں نکال سکتا. لہذا حیران رہ گیا، بات نہ مانی. پھر مان جانا چاہیے تھا نا، ہدایت مل جاتی. لیکن ہدایت نہیں ملی. کیوں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں اس کا ظلم کیا تھا؟ اللہ کو خدا یا رب کہنے کی بجائے خود کو کہتا تھا، حق نہیں دے رہا نا، یعنی نا حق بات کر رہا تھا، ظلم کر دیا اس نے. اور اس طرح کی باتیں کر کے اس نے اپنے آپ کو بچانا چاہا لیکن نہیں بچا. اب اس واقعے کا کیا تعلق ہے پچھلی آیت سے؟ ہم نے دیکھا کہ تاغوت کئی قسم کے ہوتے ہیں. یہاں تاغوت نمرود ہے. ہر دور کے لیے ایک مثال پیش کر دی گئی کہ جہاں کوئی نظام کوئی حکومت کوئی بادشاہی اللہ کے نظام سے ٹکرانے لگے تو پھر ان سے مناظرہ اور مباحثہ یا مجادلہ بھی کیا جا سکتا ہے ضرورت کے مطابق تاکہ حق اور باطل میں فرق ہو جائے کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکمرانوں کو ان کی منمانی کرنے دی جائے تاکہ وہ لوگوں کے مقدر کے فیصلے خود ہی کرتے رہے دوسری بات اس میں دیکھیے کہ اس میں جو عمل کی بات دکھتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بحث میں نہیں الجھے اور کسی نبی کا بھی انداز بحث اور مباحثے کا نہیں ہوتا تھا ڈسکشنز اور اس طرح کی باتیں کرنا جلسے جلوس احتجاج یہ انبیاء کا کام نہیں تھا جسے ان کا نہیں تھا نا ان کے فالوورز کا بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انبیاء کا مقصد بحثوں میں جیتنا نہیں ہوتا آپ جب کسی سے دین کے نام پہ بحث کرتے ہیں نا بالفرض آپ جیت گئے خوب بڑی بڑی باتیں کی آپ جیت گئے کیا فائدہ ہوا کیا اگلا ہارا نہیں ہارا آپ کا نفس موٹا ہو گیا آپ کہتے دیکھا آج ہرا کے آیا ہوں جبکہ تبلیغ کا مقصد خود کو بڑا کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کے نام کو بڑا کرنا ہے تو یاد رکھیے کبھی کسی کو دین کا پیغام دینا تو اگلے کو چپ کرانا یہ آپ کا ہدف نہیں ہونا چاہیے آپ قائل بھی نہیں کر سکتے بلکہ آپ نے تو صرف میسج کنوے کرنا ہے آپ کہہ دیں کہ آپ کنوینس نہیں کر سکتے صرف کنوے کریں گے کیا ہم چپ کرانے کے لیے اپنی تبلیغ کرتے ہیں سوچئے بعض لوگ صرف اپنی علمیت کا روپ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنی اب حدیثیں یاد ہوگی اتنی باتیں یاد ہوگی کوئی سنے نہ سنے وہ دھواں دار قسم کے دلائل دے کے پھر اس کے بعد جب اپنے سارے دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں سے ہٹ جاتے ہیں مت کیجیے ایسے یہ اپنی گولیاں ضائع کرنے والی بات ہے کبھی بھی اس سے تبلیغ نہیں ہوگی انگلش میں کہتے ہیں کہ بیٹر ٹو لوز آرگیومنٹیشن ٹو لوز اے پرسن کہ یہ بہتر ہے کہ آپ جھگڑا چھوڑ دیں بجائے اس کے کہ آپ ایک پرسن کو لوز کریں کیونکہ جب آپ اس طرح کی تبلیغ کرتے ہیں نا تو اس کے بعد پھر لوگ آپ سے دور ہونے لگتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو غصہ کیوں نہیں آیا ہمیں تو غصہ آ جاتا ہے آتا ہے کہ نہیں ہمارا تو دل کرتا ہے لوگوں کا سر پھاڑ دیں کتنے لوگوں کا دل چاہتا ہے قرآن کی کلاس سے نکلیں اور ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر لے جائیں اور جس کو غلط کام کرتا دیکھیں پکڑے اس کے سر پہ مارے اور گھر والوں پہ تو اتنا غصہ آتا ہے کہ اب گھر اچھے ہی نہیں لگتا ایسا ہے یہ کہاں کی بات ہے اب تو ہم ان کو سارا دن یہ سناتے ہیں کہ موقع ملے تو ہم تو اسکول میں ہاسٹل میں ڈالیں ابراہیم کو کیوں غصہ نہیں آیا ہمیں کیوں آتا ہے اس لیے کہ علم کے ساتھ حلم تھا اور جب علم کے ساتھ حلم آ جاتا ہے نا تو برداشت آتی ہے اور جب علم کے ساتھ جہالت رہتی ہے نا تو غصہ آتا ہے کئی لوگ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں دھواں دار تقریریں کرنا ممبر توڑنا مائک کو ہاتھ میں لے کے گھمانا بہت آسان ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوتا غصہ آنا بری چیز کو دیکھ کر ایمان کی علامت ہے لیکن ان حالات کو آپ غصے سے نہیں بدل سکتے آج ہمارے دور میں بھی یہی ریئیکشن ہوا جب دین والوں کے دل میں ایمان ہوتا ہے غیرت ہوتی ہے اور برائی کو وہ نہیں دیکھ سکتا حقیقت ہے برائی کو دیکھ کے غصہ نہ آنا بھی بے ایمان ہونے کی علامت ہے غصہ آنا چاہیے لیکن پینا ہے برداشت کرنا ہے علاج کیا ہے اس کا علاج کیا ہے کہ ایک اچھے طریقے سے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا ہوگا اپنی مرضی سے غصے میں آ کے کوئی بات کہہ کے پھر اگلے کو اور دین سے دور کر دینا یہ درست بات نہیں ہوتی بندے کو حکمت آنی چاہیے پوری پلاننگ کیجئے اوور نائٹ تبدیلی کبھی نہیں آئے گی آپ ایک رات میں کسی کی 6-7 inch لمبی داڑھی نہیں نکال سکتے جتنا مرضی آپ زور لگائیں نہیں ہوگی آپ کو صبر کرنا پڑے گا کہاں موضوع بدلنا ہے کہاں بات پہ زور دینا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے بعض لوگ بولتے ہیں تو پھر ان کو اشارہ کر کے چپ کرانا پڑتا ہے کہ بس کیجیے اب ایسے نہ کریں کیونکہ ہم جب یہ ذمہ داری لے لیتے ہیں نا کہ آج ہم نے اس کو کنوینس کر کے چھوڑنا ہے تو یہ نقصان ہوتا ہے حالانکہ ہم اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لے سکتے نبی نہیں کنوینس کر سکے تو ہم کہاں کریں گے تو ضرورت ہے اس بات کی کہ جب کوئی ہماری بات نہیں سنتا نا تو ہم اپنے اس دین پہ اور پکے ہوں خرابی صرف یہاں ہوتی ہے کہ جب ہم دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں اور وہ ہمارے کہنے پہ نہیں روکتے نا تو پھر ہم بھی وہ نیکی چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ سارے نہیں کرے تو ہم بھی نہ کریں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر ہماری اور رسوائی ہوتی ہے اس پورے واقعے سے ہمارے لیے عمل کی بات یہی ہے کہ کسی سے الجھنے اور جھگڑنے کی بجائے اس کے دل میں ایک ہلکی سی ہلچل مچا کے آ جائے, انشاءاللہ کبھی بھی اس کے نصیب میں ہدایت ہوگی تو اس میں آپ کا حصہ ضرور ٹلے گا. اور ہر جگہ ایک ہی چیز نہیں چلتی. اور کہتے ہیں کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا تھا, 10 دن تک آپ کو قید رکھا, اور اس کے بعد پھر بادشاہ جو تھا اس نے اپنی مشاورت کمیٹی تھی اس کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا کہ اب ابراہیم کو جلا ہی دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آگ میں جلانے کا واقعہ ہوا جو سورۃ انبیاء اور سورۃ عنکبوت سورۃ صافات میں ہم پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تبلیغ کی حکمت عطا فرمائے. اب آگے ایک اور شخص کا واقعہ ہے, آیت نمبر ہے 259. او کلسی, یا پھر اس شخص کی طرح, مر علی قریت, جو ایک بستی میں سے گزرا, وہی خاویت علی عروشہا, جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی. کریا کی وجہ سے عروشہا کا ہا کی ضمیر مؤنث ہے, یعنی بستی الٹی پڑی تھی. پھر کیا ہوا؟ قالا, اس نے کہا, انا یحیی ہاذہ اللہ بعد موتہا, کیسے اللہ زندہ کرے گا اس بستی کو اس کی موت کے بعد. یعنی بستی اجڑ چکی تھی, ویران ہو چکی تھی, وہاں دشمن نے آ کر اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. ایک شخص وہاں سے گزرے تو دل میں خیال آیا کہ یہ مردہ بستی یا ایک اجڑی ہوئی بستی کبھی دوبارہ بھی بسے گی, بس یہ خیال آنے کی بات تھی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ, پھر مار دیا اس کو اللہ نے 100 سال کے لیے, پھر اٹھا دیا, زندہ کر دیا. زندہ کرنے کے بعد قالا, کم لبستا, پوچھا کتنی دیر رہا, یعنی اس حالت میں. قال لبست یوما او بعد یوم, بولے میں ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم دن رہا. کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ ٹائم اور سپیس کی لمٹ سے نکل جاتا ہے, وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا, تو 100 سال اس کو بس ایسے ہی لگے کہ جیسے ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ. کیونکہ جب بے ہوش ہوئے تھے یا فوت ہوئے تھے تو صبح تھی, اور جب دوبارہ زندہ کیے گئے تو شام تھی, تو ان کو لگا کہ شاید ایک بھی دن پورا نہیں ہوا. قال بل لبست مئۃ عام, کہا بلکہ تو رہا 100 سال. کس حالت میں؟ مردہ. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنا, پس دیکھو اپنے کھانے اور پینے کی طرف جو گلا سڑا نہیں. اس شخص کے پاس اس کا کھانا بھی تھا اور گدھے پہ سوار تھے, 100 سال کے باوجود کھانا بالکل اسی حالت میں تھا جیسے کہ شروع میں تھا. وانظر الی حمارک, اور دیکھیے اپنے گدھے کی طرف, حمار گدھے کو کہتے ہیں. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, اور ہم تجھ کو بنانا چاہتے ہیں نشانی لوگوں کے لیے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا, بس دیکھیے ہڈیوں کی طرف, عظام عظم سے ہے, ہڈی کو کہتے. كَيْفَ نُنشِزُهَا, کس طرح ہم اس کو پہناتے ہیں, یعنی جوڑتے ہیں ہڈیوں کو. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا, پھر پہناتے ہیں ہم اس کو گوشت. کس واسطے؟ کاف سین واو, اس کا روٹ ہے نقصو کا, یعنی پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ جوڑتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے اوپر گوشت پہناتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ فلم متبین لہ, پس جب واضح ہو گیا اس کے لیے. کیا واضح ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. تو پھر قالا, اس نے کہا, اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں جان گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ دوسرا واقعہ ہے طاغوت اور گمراہیوں سے ہدایت کی طرف آنے کے ضمن میں جو پیچھے سے ہمارا موضوع چل رہا ہے. یہ شخص کون تھا؟ اس کے بارے میں 2 نام آتے ہیں. بعض تو کہتے ہیں کہ یہ حزقیل نبی تھے, لیکن زیادہ اسٹرانگ جو روایتیں ملتی ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتی ہیں. یہ بنی اسرائیل کے نبی تھے. ایک ایسا دور گزرا کہ جب بخت نصر نام کا ایک بادشاہ تھا, اس نے یروشلم کو تباہ و برباد کیا, اور یروشلم شہر کے پاس سے یہ اس دور میں گزرے جبکہ وہاں بالکل تباہی ہو چکی تھی. یہ 586 قبل مسیح کا واقعہ ہے, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے تقریباً 586 سال پہلے کی بات تھی. اس نے فلسطین پر حملہ کیا, سب کچھ نیست و نابود ہو گیا. اس وقت عراق اور اسرائیل کی آپس میں بہت بدترین قسم کی دشمنی تھی, تقریباً 2500 سال پرانی یہ دشمنی تھی. بخت نصر کے حملے کے وقت یروشلم جو شہر ہے اس میں 12 لاکھ کے قریب لوگ رہتے تھے. اس نے اس میں سے 6 لاکھ کو قتل کر دیا, یعنی قتل عام ہوا, اور باقی جو 6 لاکھ تھے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح جمع کر کے قیدی بنا کر لے گیا. یہ لوگ تقریباً 150 برس تک قید کی زندگی میں رہے، یہ رسلم اجڑا رہا، کوئی زندہ وہاں انسان نہیں تھا اور اینٹیں بھی سلامت نہیں چھوڑی، اور ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا، اور اس میں جو تابوت سکینہ تھا اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہاں سے لے گئے اور وہ اندر ہی دفن ہو گیا. بہرحال اس دور میں حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے. اب یہ نبی تھے، اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہیں جیسے کسی جگہ کوئی پیغام دینے والے اہم شخص ہوتے ہیں. اب انہوں نے جب اس بستی کو دیکھا تو ان کو یہ نہیں تھا شک کہ یہ بستی زندہ نہیں ہوگی، یہ نہیں کہا کہ تو کیسے کرے گا، کیوں کرے گا، کیا یہ پاسیبل ہے، بلکہ کہا انا کا لفظ قابل غور ہے، کیسے، طریقہ کیا ہوگا کہ اللہ آج یہ بستی بالکل ویران ہو چکی ہے اور کل کیسے ٹھیک ہوگی، یعنی انکار کے طور پر نہیں بلکہ حیرت کے طور پر اور تجسس کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے دیکھا کہ اللہ مجھے زندہ ہونے پر شک نہیں ہے لیکن طریقہ دیکھنے کا شوق ہے، تو آپ بتائیے کہ یہ بستی کیسے زندہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کیا، کافی عرصہ فوت رہے، اور اس کے بعد دوبارہ جب زندہ ہوئے تو اس وقت ان کے سامنے ان کے گدے کو جوڑا گیا، اس کی ہڈیاں جڑی اور اس کے اوپر گوشت آ گیا، کھانا گلا سڑا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھا دیا کہ دیکھو آج جس طرح تمہیں 100 سال کے بعد میں نے زندہ کیا، اسی طرح کل مردوں کو زندہ کیا جائے گا قبروں سے جب لوگ اٹھیں گے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح قوموں کو زندہ کر دیتا ہے اور ان کو اٹھا دیتا ہے. اس میں تاغوت کیا تھا؟ شک. ہم نے بات کی تھی نا کہ تاغوت کئی قسم کے ہیں. اگر دنیا میں 1 ارب سے زائد لوگ رہتے ہیں نا مسلمان، تو 1 ارب سے زائد تاغوت بھی ہو سکتے ہیں، اور ہر ایک کا تاغوت فرق ہے. ان کا تاغوت تھا شک کہ اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا. اب عام انسانوں کے بھی دل میں ایسے سوال آ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو انٹرٹین نہیں کرتے، اس لیے کہ عام انسانوں کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو نبیوں کی ہوتی ہے. چھوٹی سی مثال دوں گی کہ جیسے کسی کمپنی میں کام کرنے والا ایک کلرک ہے، اس کے دل میں اس کمپنی کے بارے میں شک آ جاتا ہے، کیسی ہے، کیا طریقہ کار ہے، وٹ ایور. اس شک کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کمپنی کا جو مین پرسن ہے، جو مینیجر ہے یا وہاں ان کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے، اس کے دل میں کمپنی کے لیے شک آ جائے نا تو کمپنی والوں کو ہاتھ پڑ جاتے ہیں کہ اگر یہ بندہ شک کا شکار ہوا تو ہمارا تو سارا اسٹرکچر ہی خراب ہوگا، پھر اس کو قائل کریں گے، پھر اس کو ریئلسٹکلی دکھائیں گے یہ ہے وہ ہے. بالکل اسی طرح جو نبی ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے دین کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں، اور جس نے دوسروں کو سکھانا ہوتا ہے نا اس کا اپنا شرح صدر بہت لازمی ہے. اگر اس کے اندر کنوینسنگ نہیں ہے، وہ سیلف کنوینس نہیں ہے، تو دوسروں کو نہیں کر سکے گا. اگر اس کو کسی چیز کا یقین نہیں ہے تو دوسروں میں بھی بے یقینی پھیلائے گا. اسی لیے دیکھیے کہ جو لوگ ساؤنڈ نالج حاصل کیے بغیر دین پھیلاتے ہیں نا تو وہ یقین سے زیادہ بے یقینی پھیلاتے ہیں اور لوگ اور زیادہ مضطرب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے یہ ثابت کر دیا کہ میرے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں. اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی کام وہ کرتا ہے اسی طرح کے کام وہ آخرت میں بھی کر سکتا ہے. اور اس سے اب یہ پوچھے کہ کیا ہوا، کب ہوا، کس کی بات تھی، کیسا تھا، یہ ساری چیزیں اس وقت ہمارا موضوع نہیں. ہاں یہاں ایک غلطی لگ گئی لوگوں کو، یہی واقعہ حضرت عزیر کی تو ہدایت کا سبب بن گیا نا، ان کا اللہ تعالیٰ پر اور ایمان زیادہ ہو گیا. لیکن بنی اسرائیل کے لیے یہی چیز ایک فتنہ بن گئی. کیا اس واقعے کی بنیاد پہ یہود کا یہ خیال ہے؟ کیا سورۃ توبہ میں آپ پڑھیں گے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے ان کو 100 سال تک نشانی بنانا تھا، زندہ کیا. اور تھوڑی سی یہاں بات کر کے پھر بات کرتی ہوں کہ جب یہ 100 سال مردہ رہے اس دوران تو رات بالکل دنیا سے ختم ہو گئی، کیونکہ قومیں جب کتابیں پڑھنی چھوڑ دیتی ہیں، دشمن ان پہ حکمران ہوتے ہیں تو وہ اصل کتابیں ختم ہو جاتی ہیں. جب یہ 100 سال بعد اٹھے نا تو یہ تورات کے حافظ تھے. اس دوران بیت المقدس میں دوبارہ ریوائول ہوا، دوبارہ اس دور کا جو اسلام تھا وہ آیا، تو ان کے حافظے کی مدد سے دوبارہ تورات کو لکھا گیا تھا. ان دو واقعات کی وجہ سے، یعنی ان کے 100 سال مردہ رہنے کے بعد زندہ اٹھنے کی وجہ سے اور تورات کے ریوائول کی وجہ سے، یہود ان کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے. بجائے اس کے ہدایت لیتے ہیں کہ جس طرح ان کو اللہ نے مرنے کے بعد زندہ کیا اس طرح سارے زندہ ہوں گے، یہ کہہ دیا کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. وہی غلطی جو نصارہ کو حضرت عیسیٰ کے بارے میں لگی کہ وہ بن باغ کے پیدا ہو گئے, تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. اسی وجہ سے بھی حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے وہ یہود کے لیے ایک دین کے ریوائیول کا سبب بنے. اور پھر ان کی پوری ایک ہسٹری ہے جس کی اس وقت پہ بہت زیادہ ضرورت نہیں, لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے لوگوں کی ہدایت اور گمراہی کے فیصلے رکھتی ہے. چونکہ یہ نبی تھے, اتنا بڑا واقعہ دیکھا, شک کا تاغوت آیا لیکن شک ٹھہرا نہیں, اور اللہ نے اللہ ولی الذین آمنوا والی بات ان کے اوپر ثابت کی اور ان کو شک کے اندھیرے سے نکال کے ہدایت کی روشنی کی طرف بھیج دیا. اس سے پچھلے واقعے میں دیکھیے کہ نمرود کے بھی دل میں شک تھا اور اس کو بھی یہ سارے ڈاؤٹس تھے, لیکن اس کو ہدایت نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ اس کے دل میں خرابی تھی. جب بندے کے دل میں کسی کے بارے میں شک آ جاتا ہے نا, تو وہ ٹھیک بات کو بھی غلط سمجھنے لگتا ہے. اسی لیے دین کی طرف آتے ہوئے سب سے پہلے جو بات سکھائی گئی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, شک سے پاک ہو کے سنیں گے اس کتاب کو تو فائدہ ہوگا, اس کے برعکس فائدہ نہیں ہوگا. بس تیسرا اور آخری واقعہ اس چیپٹر کا, جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے, ربی, اے میرے رب, ارینی, مجھے دکھا, یعنی میں آبزرو کرنا چاہتا ہوں, میرے سامنے یہ معاملہ کیجیے, کیف تحیی الموتا, کیسے زندہ کریں گے آپ مردوں کو. یہاں بھی دیکھیے کہ ان کو یہ شک نہیں ہے کہ آپ زندہ نہیں کریں گے, زور ہے کیف پہ, کیسے, پروسیس کیا ہوگا, پروسیجر کیا ہوگا. قال, اللہ تعالیٰ نے پوچھا, اولم تؤمن, کیا آپ کو ایمان نہیں ہے, یعنی آپ کو یقین نہیں اس بات کا کہ مردوں کو زندہ کیا جائے گا. قال, فرمایا, بلا, کیوں نہیں, تو بھی یہ سوال کیوں پوچھا. کہا, بلا کے لیت مائن نقل بھی, اور لیکن تاکہ اطمینان پکڑے میرا دل, دل کے اطمینان کے لیے. شک آیا, نبی کے بھی دل میں شک آ سکتا ہے, لیکن ٹھہرتا نہیں ہے, کہا بس اطمینان قلب چاہتا ہوں. کہا, اچھا, کوئی بات نہیں. قال, فخذ اربعۃ من الطیر, بس لے لیجیے چار پرندے, یعنی کوئی بھی چار پرندے لے لیں, اور کوئی بھی انہوں نے لیے ہوں گے, کوئی مور لیا ہوگا, تیتر لیا ہوگا, جو مرضی لیے, اب کیا کریں, فسور ہننا, بس ہلاؤ ان کو اپنے پاس. ہلانے سے مراد یہ کہ ان کو اپنا پیٹ بناؤ, ان کو اپنے ساتھ ذرا مانوس کرو. یہ جو لفظ سور ہننا ہے نا, سواد واو را سے ہے, سور کا جو لفظ ہے وہ بھی اسی سے. قیامت کے دن جو سور پھکے گا نا, وہ بھی ایک قسم کی آواز ہوگی کہ جس کو سن کے لوگ اس آواز کی طرف دوڑنے لگیں گے. اور یہ جو لفظ صورت ہوتا ہے نا, تصویر, صورت, وہ بھی اسی سے, کیونکہ صورت یا تصویر بندے کو اپنی طرف مائل کرتی ہے. تو جب جانوروں کو لوگ پیٹس بناتے ہیں تو کچھ خاص قسم کی آوازیں نکالتے ہیں, جس کے بعد پھر جانور اس آواز کی طرف چلنے لگتے ہیں. کہا, ان سے دوستی کرو, کوئی ہو ہو کی آواز نکالو, کوئی کوکو کی نکالو. جب جانور اس آواز کو سنتے ان کی آواز پہ آنے لگتے. کہا, ٹھیک ہے, ہو گیا, اب کیا کریں, کچھ عرصہ جب وہ مانوس ہو جائیں پھر کیا کرے. سمج العلا کل جبل منہن نجوسم, اب ان کو ذبح کرو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, یعنی ان کا گوشت ہے ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کرو, اور چاروں پہاڑیوں پہ گوشت کے کچھ کچھ ٹکڑے رکھ دو. پھر کیا کرو, سمد اہن, پھر ان کو پکارو, یعنی جو بھی آواز آپ نکالتے تھے چڑیا کے لیے, کوے کے لیے, وہ آواز نکال لیں. ہوگا کیا, یا تی نقص, یا آئیں گے وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے. یعنی مثلا انہوں نے چڑیا کی آواز نکالی, جس کو سن کے چڑیا ان کے پاس آتی تھی, اس آواز کے نکالنے کی دیر تھی, تو وہ سارے پہاڑوں میں سے چڑیا کا جو گوشت تھا اس کے ٹکڑے جمع ہوئے, ایک پرندے کی شکل میں بنے اور ان کے پاس آ گئے. پھر دوسری آواز, پھر تیسری آواز. تو وَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. کیا مطلب, اب لوگوں کو تو یہ واقعہ بالکل ہضم نہیں ہوتا. کچھ لوگ جو معجزات کے منکر ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پہ شک کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. بڑے معروف نام ہے جو لینے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ ایسی ایسی تفاسیر آپ کو ان آیات کی ملیں گی کہ نہیں جی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے کاٹے. عقل سے سوچے تو نہیں ہو سکتا نا. مطلب آپ ایک چکن لیں, اس کو کاٹیں, پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے الگ کر دیں, پھر آپ پکاریں تو وہ اٹھ کے آ جائے. وہ کیوں نہیں ہوگا, اس لیے کہ آپ نبی نہیں ہیں. اور نبیوں کے ساتھ معجزات اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, ہوتے ہیں. یہ قسم کا معجزہ تھا اور اس سے ثابت یہ کیا گیا تھا کہ مرنے کے بعد جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو سور کی آواز سنتے ہی لوگ اٹھ کے چل پڑیں گے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی کوئی مر جاتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ ہڈیاں بن جاتا ہے, کوئی جل جاتا ہے, کوئی پلین کریش ہو جاتا ہے, کوئی ڈوب جاتا ہے, تو اب ان کے سارے گوشت اور یہ ٹکڑے کیسے جمع ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ میرے لیے کیا مشکل ہے, جو پانی کے قطرے سے ہڈی بنا سکتا ہے, اس کو گوشت میں بدلا سکتا ہے, کیا اس کے لیے گلی ہوئی ہڈیوں سے یا جلے ہوئے گوشت کو دوبارہ شکل دینا کوئی مشکل ہے؟ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کی صفت پر یقین نہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ چونکہ نبیوں کا دل بالکل سچا ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے, ان کو اس سے کچھ بھی مشکل نہیں ہوا اور وہ مان گئے. ہمارا ایمان بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. دل میں شک آ سکتا ہے کسی بارے میں بھی, لیکن دل میں شک ٹھہرنا نہیں چاہیے. جتنا آپ کا ایمان بڑھتا ہے نا, شیطان اتنا ہی زیادہ آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے. جو عام انسان ہوتے ہیں نا, تھوڑے تھوڑے شک, ایمان والے سیکنڈ درجے کے, تھرڈ کلاس, شیطان ان سے فارغ ہے. وہ ان کو چھوٹے موٹے گناہوں میں لگا دیتا ہے, کسی کو بے حیائی میں, کسی کو برائی میں, کرتے رہو خوش ہو. جتنا ایک انسان دین میں آگے بڑھتا ہے نا, شیطان اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے لوگوں کو مقرر کرتا ہے. اور ایک عالم کا شک جو ہوتا ہے نا, وہ ایک عالم کا شک بن جاتا ہے. اس لیے کسی ایک عالم کو غلطی لگتی ہے نا, تو آپ دیکھیے کہ وہ غلطی کہاں تک ملٹی پلائی ہوتی ہے کہ پھر بعض لوگ اس کے بعد وہی غلطی جو ہے وہ دہراتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ ثابت کر دیا کہ اگر کسی کے اندر ایمان کی کمی ہے تو اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ شک سے پاک رہے. کبھی بھی دل میں خیال ہے تو فوراً دور کریں. آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ رات کو آپ اکیلے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوں, سردیوں کی رات, ایک دم آپ کو ایسے لگے گا کہ پردہ ہلا, بس آپ یہ سوچیں اس کے بعد فوراً کیا ہوگا, آپ کو باہر کسی کے قدموں کی آواز بھی آئے گی, پھر سرسراہٹ کی بھی آواز آئے گی, پھر آپ کو چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز آئے گی. ایسا کبھی ہوا؟ پتہ کیوں ہوا؟ کہ آپ نے وہ پہلے شک کو جگہ دی. اگر کبھی آپ کو ہلکا سا لگے نا پردہ ہلا, آپ اٹھے تھوڑا ہٹا کے پردہ ایک سائڈ سے دیکھ لیں, کچھ بھی نہیں ہوگا نا, آپ مطمئن ہو جائیں گے. ورنہ یاد رکھیے کہ چھوٹے چھوٹے شک جو ہوتے ہیں نا, وہ پھر ایک بہت بڑا ناسور بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی یقین دہانی کرواتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں جو آسمان پہ لے جایا گیا تاکہ وہ ہر چیز کو دیکھ لیں, اور اپنی آنکھوں سے جب ایک انسان ایک چیز کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد پھر دوسروں کو بیان کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ وہ ٹاپک پورا ہوا کہ اللہ ولی الذین آمنوا, اور کفار جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. اور اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارے دل کے اندر کسی ایسی چیز کو ٹھہرنے نہ دینا جو ہمارے ایمان کو ہم سے چرا لے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایمان بڑی مشکل سے ملتا ہے, مل جائے تو پھر چلا بہت جلدی جاتا ہے. اللہ کی ذات جس طرح جلدی سے مان جاتی ہے نا, اسی طرح جلدی سے اللہ تعالیٰ روٹ بھی جاتے ہیں. جس طرح کہنا چاہیے نا کہ سینسٹیو اور بہت زیادہ حساس والا, ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا ہوگا اسی طرح اللہ تعالیٰ معاملہ کریں گے. یہاں ایک چھوٹی سی چیز ہے, لیطمئن قلبی, اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی. ایک لفظ ہوتا ہے ایمان اور ایک لفظ ہوتا ہے اطمینان. فرق تو آپ کو پتہ ہی, انگلش میں ایمان بلیف سے ہے اور اطمینان پیس سے ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی چیزوں کے نام ہیں یا دو مختلف چیزیں ہیں؟ تو آپ دیکھیے کہ ایمان اختیاری یقین کا نام ہے, جو انسان کو رسول کے اعتماد پر کسی غیب کی بات کے متعلق حاصل ہو جائے. دہرا دیتی ہوں, ایمان بائی چوائس ہوتا ہے, اختیار ہے آپ کے پاس کہ رسول غیب کی جو خبریں آپ کو دے رہے ہیں نا, آپ اس کو مان جائیں تو آپ ایمان والے ہو گئے. اور اطمینان کیا ہے؟ سکون قلب کا نام ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کے نتیجے میں اطمینان پیدا ہوتا ہے, لیکن جہاں ایمان نہیں ہوتا نا, وہاں اطمینان نہیں ہوتا. اور اس کی بڑی دلیل آپ آج کے معاشروں کو دیکھ لیں. دنیاوی لحاظ سے کیا کمی ہے ان لوگوں کے پاس؟ سب کچھ ہے نا, صحت بھی, مال بھی, اخلاق بھی. کل رات کسی سے بات ہو رہی تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ آج کے جو معاشرے ہیں جو بہت ویسٹرن کلچر ہیں یعنی نان مسلم, کہ ان کے اخلاق کتنے اچھے ہیں, ان کی عادات کتنی اچھی ہیں، ان کی صحت کتنی اچھی ہے، یہ سب کچھ ان کے سیکھ پہ ہے کہ اگر یار یہ مسلمان ہو جائیں تو دنیا کے بہترین انسان ہو جائیں، لیکن کمی ان کے پاس ایمان کی ہے، اور وہ ایمان کی کمی ان کی زندگیوں میں اطمینان کی کمی کا ذریعہ بنی ہوئی ہے. پوچھیں جا کے کسی سے، کیا تم خوش ہو؟ تو کہیں گے میں خوش نہیں ہوں. یہ جو بھاگنا اور ہر موقع پہ ادھر گھومنے جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ہر وقت فن اور شراب کے نشے میں دھت رہنا، یہ اصل میں اندر کی بے اطمینانی کو دور کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں. سچا ایمان سچا اطمینان دیتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس لیے اگر آپ اپنا ایمان جانچنا چاہیں نا، جیسے ایک بیرومیٹر ہوتا ہے، کوئی تھرمامیٹر ہوتا ہے جس سے آپ ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں، کسی سے کچھ چیک کرتے ہیں، تو آپ کے دل میں ایمان کس درجے کا ہے، اس کو دیکھیے اپنے دل کے اطمینان سے، کتنے مطمئن ہیں، کتنے راضی ہیں، کتنے خوش ہیں، کتنے شکر گزار ہیں. بس جہاں پہ آپ کا شکر رکے گا، جہاں پہ آپ کا اطمینان رکے گا، وہیں پہ آپ کا ایمان رک جائے گا. بس ایمان کو بڑھاتے جائیں، پھر اطمینان بڑھے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر غیب کا پردہ چاک بھی کر دیا جائے، جو آج پردہ ہے نا ہمارے سامنے، نہ ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، نہ جنت کو، نہ جہنم کو، نہ اللہ کو، کہتے ہیں کہ اگر اس پردے کو چاک بھی کر دیا جائے، پھر بھی میرے یقین اور اطمینان میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے ایمان بالغیب سے ہی اطمینان کامل حاصل ہو گیا. اللہ اکبر. اور سچ ہے، جتنا اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوگا نا، دنیا میں اپنی حالت سے آزمائیے کہ آپ کا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا. اپنی زندگی سے دیکھیں، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوتا ہے، دیکھنا آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا. جتنا آپ اس طریقے سے آگے آگے بڑھتے جائیں گے نا، اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کھولتا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو اطمینان کی دولت سے بھر دے. یہ وہ دولت ہے کہ آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ چٹائی پہ بھی رات کو سو جائیں گے نا، تو آپ کو اس سے زیادہ اچھی نیند آئے گی جو کسی ایمان سے خالی دل کو نرم گدے پہ آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے. یہاں پہ سبق پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تلاوت سنیں گے.
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. ہم نے اپنی بہت ہی خوبصورت تفسیر جو ہم نے لاسٹ کلاس میں سٹارٹ کی تھی آج اس کو کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ. آپ لوگوں کی چیٹ مجھے لگتا ہے ابھی ڈسیبل ہے ایڈمٹ. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں آپ کو میسج دے سکتی ہوں. الحمدللہ دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ اللہ کی بڑائی کے ساتھ بھرے ہوئے ایسے ہی ہے نا. الحمدللہ کتنی ڈیٹیل میں الحمدللہ سازہ جی نے ہمارے لیے اس کو ایکسپلین کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سازہ جی کو بہترین سزائے خیر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے سب کا جاریہ بنائے. ہمیں سے عمل کی توفیق سے جس کو اللہ کی معرفت مل گئی، جس کو اللہ کی ولایت مل گئی، سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہے نا. چلیں آپ لوگ اس کے لیے ریڈی ہیں اپنے ریچیپ کے لیے. ہم نے سٹارٹ کیا ہے نمبر 256 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا سیکھا آپ نے؟ لا اکراہ فی الدین. کیا سیکھا آپ نے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. کس قسم کی زبردستی؟ آپ بچوں کو نہیں نماز کے لیے کہہ سکتے، حجاب کے لیے کہہ سکتے. نہیں، یہ نان مسلم کے لیے، کہ ہم کسی کو زبردستی اسلام میں نہیں لا سکتے. سبحان اللہ، اس کو بہت مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کو لوگ، ہے نا،
کہ ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, ہر کسی کا پرسنل معاملہ ہے. آپ نے سنی ایسی باتیں, سنی ہے نا ایسی باتیں؟ سبحان اللہ, تو کتنا قرآن ہی کی آیتوں کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں بچائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ زبردستی ہم کسی کو کورس نہیں کر سکتے اسلام میں. جبری اطاعت کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, لیکن جب ایک دفعہ آپ اس کام آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا, تو پھر ہم نے لا الہ الا اللہ کو وی ہیو ٹو لیو لا الہ الا اللہ, ہے نا, اس کو اپنی زندگی میں لا کی تلوار سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اچھا اگر دین میں سبحان اللہ اتنا کلیئر ہے, کیا کلیئر ہے کہ رشت الغی سے, ہے نا, لیکن اس کے لیے کس کو وہ کلیئر نظر آئے گا یہ سارا کچھ؟ دین یو اینٹر دین یو ہیو ٹو فالو اٹ, ٹھیک ہے, جب آپ اسلام میں, ٹھیک ہے, لیکن یہ کس کو نظر آئے گا یہ کلیئر رشت, کلیئر ہدایت کس کو؟ ایمان والوں کو, ہے نا. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے, کیا شرط ہے آگے اللہ نے بتائی, فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, ہے نا. لیکن لا سے سٹارٹ ہوتا ہے نا, وہی بات ہے نا, کلمہ لا سے سٹارٹ ہوتا ہے. پہلے ہم کہیں گے کہ اور کوئی الہ نہیں ہے, پھر ہی ہم اللہ کو مانیں گے نا, ہے نا. تو پہلے طاغوت نکالنے اپنی زندگی میں سے, طاغوت کا کفر کرنا. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم سے, ہمیں سمجھنا کہ طاغوت کیا ہے, کیا ہے طاغوت, کیا ہے اس کا روٹ پر ہم نے کیا پڑھا تھا, خوف یا سرکشی, ہے نا, کہ بندہ اللہ کا بندہ بننے کی بجائے اپنے نفس کا بندہ بن جائے, ہے نا, اپنی بندگی کی حد. کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں دل کا حدود اللہ, کہ اللہ کی یہ حدیں ہیں, لیکن جب ہم اس کو کراس کر دیتے ہیں تو پھر ہم کس کو فالو کر رہے تھے, نفس کے طاغوت کو, ہے نا. پھر آپ نے اس کے دیکھے طغیانی کے, سرکشی کے درجے دیکھے کہ فسق ہے, پھر کفر ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ جب وہ اللہ کا باغی بن کر خود وہ خدا کی خدائی کے مرتبے پہنچ جاتا ہے تو یہ طاغوت ہے. تو طاغوت کیا کہیں گے, ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے دور لے کے جاتی ہے. اٹ کڈ بی آور سلیپ, ہے نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے, ہماری نیند, ہمارا اپنا نفس, ہمارے نرم گرم بستر, ہماری آسائشیں, سستیاں, جوانی کا نشہ, اور یہ ساری چیزیں سبحان اللہ خواہشات ہماری جو ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں. پہلے ہم نے ان کا کفر کرنا, پھر اللہ پہ ایمان ہمارا مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک, آج صرف تو سوشل میڈیا کہہ لیں آپ آ رہی ہے نا, تو مومن باللہ, اللہ نے کہا جس نے اس کا انکار کر دیا رسم, بالکل ماشاء اللہ بہت اچھا آپ کا فہم, اکبارکم اللہ فیکم. تو اللہ کہہ رہا کہ جس نے اس کا انکار کر دیا اور اللہ پہ بلیو کر لیا, اس نے کیا کر دیا, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, سبحان اللہ, اتنی خوبصورت. کیا عروۃ الوثقی؟ کیا ہے, اللہ کے احکام, تقوا, ہے نا, اللہ کے احکام, اللہ تقوا, ایمان, اس نے اس کو پکڑ لیا. جس نے اس کو پکڑ لیا سبحان اللہ مضبوطی سے تقوا کو, ایمان کو, کیونکہ جب اللہ کی معرفت, ہم نے آیت الکرسی میں یہی تو پڑھا تھا نا, اللہ کی معرفت ہی تو ہوئی ہمیں اس سے. پھر جب اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے کون ہے اللہ, تو پھر اس کے حکم ماننا بہت آسان ہو جاتا ہے. وہ میرا خالق ہے, وہ میرا مالک ہے, وہ میرا رازق ہے, الحی القیوم العلی العظیم, تو پھر اس کو ماننا, اس کے حکموں کو ماننا آسان ہو جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کہتا ہے پھر آپ خطرے سے باہر ہیں, ہے نا, پھر آپ خطرے سے باہر ہے, لم سے شامل ہے, اس کو پھر یہ نہیں ٹوٹ سکتا, پھر آپ سمجھیں کہ اب آپ سیف ہینڈ ہیں, ہے نا, الحمدللہ. اور لیکن پھر پورے کا پورا اس میں پھر دیکھیں داخل ہونا ہے, یہ نہیں کرنا. ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے, ہم نے اپنا اس کورس, یہ کورس کیا ہے, ہماری اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے نا, ہے نا. تو اس کے راستے میں طاغوت, ہماری سستی آئے گی, ہمارے گھر کے کام آئیں گے, یہ چیزیں آئیں گی, لیکن ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا اور اس کو پورے کا پورا لینا ہے. ہوم ورک بھی اسی کا پارٹ ہے نا, ہے نا. تو ہم نے ہر چیز اس لیے کہ ہم نے پورا, اگر ہم تھوڑا, کیونکہ یہ طاغوت یہ ادھر سے ادھر سے آئیں گے, بزی ہو ابھی یہ ہے, تو ہم نے اس کو طاغوت کو ڈیفیٹ کرنا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, اس سے بچنا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی لیے ہم گروپس میں کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور اللہ سمیع علیم, اور کتنی خوبصورت آیت ہے, اس کو تو اپنا کہتے ہیں نا سلوگن بنا لیں اس کو, تو سبحان اللہ, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ان کا دوست ہے جو ایمان لاتے ہیں, سبحان اللہ. بٹ ایس یو وانٹ, اللہ کی دوستی کس کو مل گئی, اللہ اکبر, اس کو تو رشک آئے اپنے آپ پہ, ہے نا, اس کو تو رشک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ, یہاں نہیں رک سکتی, اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کہتا ہے پھر فرشتے آتے ہیں, تمہیں کوئی غم نہیں, کوئی خوف نہیں, جنت کی خوشخبری ہیں, یقینی بات ختم ہو جاتی. اللہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. اللہم جعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں, نور اندھیروں سے نکال کے نور. آپ کو لگ رہا ہے آپ کو اللہ کی دوستی مل گئی, کیسے چیک لسٹ بنائی آپ نے, تازہ نے دی تھی, جلدی سے شاباش مجھے بتائیں کہ کیا علامتیں ہوتی ہیں. دن بر دن ہدایت کی روشنی میں اللہ کی دوستی ملتی ہے, نمازیں عبادت میں دل لگتا ہے, عبادت بہتر ہوتی ہے, گھر والوں کے معاملات اچھے ہوتے ہیں, اخلاق اچھے ہوتے ہیں, ہو رہے ہیں ہمارے, الحمدللہ, مبارک ہو آپ کو. اگر نہیں تو پھر کیا ہے, اولیاءہم الطاغوت, اور جن کے طاغوت سے دوستی ہو جاتی ہے وہ کیا کرتے ہیں, ان کو اندھیروں سے نور سے نکال کے اندھیروں میں, کفر کے اندھیروں میں, شکوک کے اندھیروں میں, شرک کے اندھیروں میں, جہالت کے اندھیروں میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے اس سے بتایا, اللہ نے کہا کہ وہ اصحاب النار ہم فیہا خالدون, اللہم لا تجعلنا منہم. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے تین مثالیں ہمیں دی, ہے نا, تین مثالیں ہمیں دی کہ اس پہ وہ جو عقیدہ پختہ ہو گیا پھر عمل میں آ گیا. پھر اللہ نے مثالوں سے ہمیں ابراہیم کی سٹوری جو پہلے تھی نمرود کے ساتھ تھا, اس سے کیا سیکھا آپ نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سبحان اللہ کس کو ہدایت نہیں دیتا جو ظلم کرتے ہیں. ظلم کیا ہے کہ اللہ کو, یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ کو وہ حق نہیں دینا جو اللہ کا حق ہے نا, شرک ظلم ہے نا, سبحان اللہ. تو نمرود کا کیا تھا یہاں طاغوت, اس کا طاغوت کیا تھا, کبر تھا نا, تکبر تھا اس کا, ہے نا. تو اور پھر یہاں سے ہم نے اس سے کیا سیکھا آپ نے کہ حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنی ہے, وہ جھگڑنے نہیں لگ گئے اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام, حکمت کے ساتھ. تو اللہ سے حکمت مانگنی ہے نا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ, اور آج کے دور میں ہمیں بہت ضرورت ہے اس حکمت کی, الجھنا نہیں ہے, حکمت کے ساتھ اور علم کے ساتھ اپنے آپ کو اکوپ کرنا ہے, پھر ہی ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں دلیل کے ساتھ, ہے نا. تو پھر اگلے سے کیا سیکھا آپ نے, حضرت عزیر کے واقعہ سے کیا سیکھا آپ نے, اللہ سے حکمت مانگنی, اللہ ہم سب کو علم کے ساتھ حکمت دے, الحمدللہ اسی راستے پہ اسی کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. پھر آپ نے عزیر کے واقعے سے کیا سیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ریزریکشن, کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہاں پہ کیا تھا, ان کو شک آیا تھا, اس میں ایمان کی کمی نہیں تھی, بس تھوڑا سا حیرت کا اظہار کیا تھا نا انہوں نے, لیکن دل میں ایمان تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائیڈ بھی کر دیا. اس کا کیا, ایمان کے ساتھ اگر اس طرح کے شکوک آئیں گے تو کہاں مانگنا ہے, کس سے پوچھنا ہے, جائیں جس پوچھیں علماء سے پوچھیں, گوگل سے نہیں پوچھیں, ٹھیک ہے, گوگل سے نہیں پوچھیں, اس سے پوچھیں جن کے پاس نالج ہے. اللہ سے دعا, پہلے سب سے پہلے اللہ سے دعا مانگے اور پھر کسی علم والے سے پوچھے اگر اس طرح کا کوئی شک کرتا ہے. اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ول گائیڈ یو, ہے نا, کہ موت کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا, زندہ کر دیا, اور اینڈ پہ کیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ از ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ, اللہ کی قدرت سبحان اللہ. اور پھر اینڈ والے پہ ہم نے آخری والے سے کیا دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کی بھی کمی ہے, آخری مثال میں ایمان ان کا ہے, وہ کیا کریں اطمینان قلب کے لیے, وہ نبی تھے نا, تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے یقین کو, ان کا اپنا یقین کامل ہوگا تو وہ تبلیغ کر سکیں گے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو انٹرٹین کیا. اللہ اس میں بھی ہمیں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کو زندہ. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایمان اور اطمینان میں فرق کیا ہے, ایمان کیا ہے, وہ اختیاری آپ کی وہ چوائس ہے نا, کہتی ہے, اور جو اطمینان کیا ہے, قلب سکون. اور قلب سکون کہاں سے آتا ہے, ایمان سے آتا ہے, ایمان سے آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو ایمان کی محبت سے مالا مال کر دے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا مانگتے نا اللہ سے, اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللہم توفنا مسلمین, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رکھنا. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیونکہ اب اس راستے پہ آگے طاغوت آئے گا, بتا کے نہیں آئے گا آپ کو, میں آپ کو بتا رہی ہوں, آئے گا, مشکلیں آئیں گی, لیکن مشکلیں کیوں آتی ہیں, ہمیں مضبوط کرنے کے لیے, اس میں ہمارا ایمان اور گرو کرنا چاہیے, ہے نا. کسی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس, اگر ہم نے اس رشد کے راستے پہ قدم رکھ لیے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں اس سے الغی, ہم نے دیکھا نا کیا ہے کہ اس سے کڈنیپ ہونا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو جڑے رہنا, اور پورے کا پورا پورے کر. دیکھیں وہی ہم نے دیکھا تھا نا, معبود کون ہے جس نے سرنڈر کر دیا. اب میں نے یہ اللہ کے لیے سرنڈر کر دیا اپنے لیے تین گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے اور پھر دن میں اس کے علاوہ ایک گھنٹہ, تو میرا ہوم ورک کتنی دیر ہوگی؟ پندرہ منٹ, پانچ منٹ, دس منٹ, ٹوینٹی منٹ زیادہ زیادہ ہے نا. تو کمپلیٹ ہر چیز, ٹیسٹ ہوں, اسائنمنٹ ہوں, ہوم ورک ہو, ہم نے پورا کرنا ہے تاکہ ہم اس ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے, ہمیں قلب سکون مل جائے, ہمیں کوئی بھی اس میں وہ نہ رہ جائے ہمارے دلوں میں شک. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بارکم اللہ فیکم, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکتیں, واقعی دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس زمین کے اینڈ تک کسی طرح استقامت, کسی جوش اور جذبے سے سیکھنے والا بنائے. اب ہم اپنے بریک لیتے ہیں 10 منٹس کی, اس کے بعد کلاس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا خالقنا يا رب. الرقيب الحسيب
يا رب
المقيت الوارث السبوح الوجود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد
يا رب
القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن ظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعاصي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
متعال
العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم
السلام القيوم الحكيم
المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العبور على الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا رب لعبيدك نردت يا خالقنا يا رب لعبيدك نردت واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالق ذا سبحان يا خالق ذا سبحان يا خالق ذا سبحان
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك نعمتك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وزين سلطانك. الحمد لله ثم الحمد لله. كيف آپ لوگ؟ اللہ کا شکر ہے میرے پاک پروردگار کا آپ لوگ واپس آگئے بریک سے اور اپنے وضو کر لیا اپنی پھر نیت کو اور دعاؤں کو فریش کر لیں. الحمدللہ کیسا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں مل رہی ہیں آپ کو کیسی اتنی بڑی نعمت ملی ہے ہمیں کہ آیت الکرسی کا اتنا تفسیر سے پڑھنا ہوا. جزاک اللہ خیر ان کثیرہ استاذہ جی اتنی تفسیر سے اور اتنی ہم اس کو پڑھیں گے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ دل سے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین ثم آمین. بالکل ایسے ہی ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور کتنی خوبصورت اس کے علاوہ کہ انشاءاللہ خرچ کرنے کی کتنی اچھی ترغیب ملی ہے نا کہ ہم نے اللہ کے رستے میں خرچ کرنا ہے. ماشاءاللہ تیسرا پارہ شروع ہو گیا ہم نزدیک سورہ بقرہ کو ختم کرنے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. الحمدللہ الحمدللہ کچھ چیزیں جو جلدی جلدی اوپر جاتی ہیں پڑھی نہیں جا سکتی لیکن ہے کہ آپ لوگوں سے بات کر کے اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو بہترین طریقے سے لینے والا بنائے اور آگے سے ہم اسی طرح ہمارے اندر سے نظر آئے ہمارے عمل سے نظر آئے کہ ہم لے رہے ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں جو سکون ہمارے اندر اتر رہا ہے جو نالج ہمیں مل رہی ہے وہ لوگوں کو بھی نظر آئے ہمارے ارد گرد بھی وہ روشنی پھیلے کیونکہ ہم اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آ رہے ہیں نور کی طرف. الحمدللہ نور اور روشنی کا کتنا خوبصورت استاذہ جی نے ایکسپلین کیا ہے نا. اور اب ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہمیں شیطان اغوا نہ کر سکے بالکل اور تاغوت سے بھی بچنا ہے ہم نے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اللہ کے تعالیٰ کے کلام کو جب ہمیں سمجھ آتا ہے تو ہم پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ پورے دل سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہمیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اس کو پورا اللہ تعالیٰ توفیق مانگیں گے اللہ سے دعائیں مانگیں گے کہ ہمیں پورے اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق دیں تاکہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام سکیں اور اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے آگے لے کے جا سکیں. آمین ثم آمین. اور جنت الفردوس اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں وہاں پہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کی قربت نصیب فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہمیں ملے انشاءاللہ انشاءاللہ. حضرت ابراہیم کو بھی بڑا حضرت زید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ ہیں جن کا بار بار ذکر آتا ہے اور پڑھ کے دل کو تسلی ہوتی ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے تقویٰ دے دے اور سنت پہ چلنے کی توفیق دے دے ہمارے لیے آسان کر دے یہ سارے کام اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ دے بنا دے گناہ کر دے ہمیں انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اپنی محبت عطا فرمائے اور نیک لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے ہے نا انشاءاللہ. اور اسی طرح ہم آگے سے قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھیں اور اس کے لیے ہمارا جو اہتمام کیا گیا ہے کہ تجوید کی کلاس اس کو ہم بہترین طریقے سے لیں تاکہ ہم اور اس کو بھرپور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ملے انشاءاللہ. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ بالکل آپ تیار ہیں انشاءاللہ. بس دعائیں مانگتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے آسان کر دے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے اور ہم بہترین طریقے سے لیں گے اور بہترین طریقے سے اللہ سے دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ماشاءاللہ. آپ لوگ تھرڈ جو شروع کرنے والی ہیں تھرڈ جو شروع ہو گیا ہے آپ لوگوں کا آپ لوگوں نے آیا تھا کرسی شروع پڑھی آج تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا توفیق دی قرآن کی تفسیر پہلے جز سے شروع کر کے الحمدللہ تیسرے جز تک پہنچ گئے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین. بہت خوشی ہوتی ہے کوئی جیسے جیسے سیکھتے جاتے ہیں ہے نا, قرآن کی آیتیں سمجھ میں جب آتی ہیں ہمارے, تو ساتھ ساتھ دعا کرتے رہنی ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا وہ ہمارے عمل میں آئے, موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اسی طریقے سے تجوید بھی, میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں بھی اچھی ہوں. تو جی تجوید بھی قرآن سائنس کا ایک برانچ ہے, جیسے ہم اسے عبادت سمجھ کے کرتے ہیں اسے بھی ہم ویسے ہی ریسرچ کے ساتھ کریں, اس ریسرچ کے ساتھ تاکہ ہم قرآن کی اچھی تلاوت کر سکیں جیسا اس کو کرنے کا حق ہے نا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس میں بھی اس ریسرچ میں بھی برکت ڈالے. ٹھیک ہے, اوکے. یاد یہ رکھنے کی چیزیں, جو چیزیں ہم سیکھتے جا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ ہماری تلاوت میں آتی جائے. یہ ویٹ نہیں کرنا ہے کہ جب ہم پورے سیکھ لیں گے تب کریں گے, جو سیکھتے جائیں اپلائی کرتی جائیں اور دوسروں کو سکھاتی چلی جائیں ساتھ ہی ساتھ. بیسٹ وے آف لرننگ از ٹو ٹیچ سمتھنگ, ہے نا, جو سیکھا دوسروں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی کسی کو, جو بھی رشتے دار ہیں, بچے ہیں, کسی کو بھی ساتھ ہی ساتھ سکھاتے بھی چلی جائیں. جی ان شاء اللہ ضرور اچھی ہو جائے گی ان شاء اللہ. تو بس اچھی نیت کے ساتھ ریکارڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. میں دعا کر لوں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, ربی زدنی علما, ربی زدنی علما, ربی زدنی علما, اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر, آمین یا رب العالمین. جی این نہیں بولنے آ رہا. جی آئین ٹرکی لیٹر ہے, ہمارے لیے ٹرکی لیٹر ہے. دیکھیں ہماری اردو زبان میں تو ہے نا آئین, لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ آئین کو, حمزہ کو سب ایک طریقے سے پڑھتے ہیں. اسی لیے تو ہم مخرج سیکھ رہے ہیں, ہم مخرج سیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہے نا. آپ لوگوں کو ساتھ ہی میں کہتی ہوں قاری کی بھی آواز سنا کریں, ساتھ ہی جو ریکارڈنگس آپ کے لیے ہیں یوٹیوب پہ اویلیبل شیخ احمد سوید کی, انہوں نے آپ لوگوں کو بھیجی گئی ہوگی, انہیں ہر حرف کا انہوں نے الگ الگ بتایا ہے نا. تو انشاءاللہ اب پریکٹس کے ساتھ, کوشش کے ساتھ ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ فرض تہجی کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے لیکچر نیم تک فنش کیا تھا, ہے نا, سوری, ہم لوگوں نے لیکچر وا تک فنش کیا تھا. جی جی لیکچر وا تک کیا تھا نا, اور میری کوشش ہوگی کہ اگر ہم آج فنش کر سکیں, ادروائز انشاءاللہ نیکسٹ ویک فنش ہو جائے گا. اوکے, ہم جب فنش کر لیں گے حروف تہجی, جی جب ہم حروف تہجی فنش کر لیں گے تو ہم ایک بار پھر ریوائز کریں گے, اور انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ لوگوں کی ریکارڈنگ بھی سنوں گی. ٹھیک ہے, فی الحال تو ابھی آپ لوگوں کا جو تجوید گروپ ہے, آپ لوگوں کا جو تجوید گروپ ہے آپ اس میں اپنی ریکارڈنگ بھیج رہی ہیں آپ سبھی لوگ؟ جی بالکل بھیجیں, یہ نہیں وری کریں کہ میرے مخارج صحیح نہیں ہیں, صفات صحیح نہیں ہیں. بالکل ہوم ورک کی طرح اسے دھیان سے کر کے آپ اپنے گروپ انچارج کو بھیجا کریں, ہے نا. جو فیڈ بیک ملے اس کو اپنے لیے کرٹیسزم نہیں سمجھیں, جو فیڈ بیک ملے اسے بس اپلائی کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ جی وہ آپ کو ایکسپلین کر دیا جائے گا انشاءاللہ ہوم ورک گروپ, اور انشاءاللہ پھر بعد میں ہم جب گروپ بنائیں گے تو میں بھی آپ کی تلاوت سنوں گی, ہمیں آن لائن بھی سننے کا موقع ملے گا اور پھر آپ کی ریکارڈنگ بھی سنوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو فی الحال آپ کو کرنے کا کام یہ ہے کہ جو مخارج میں بتا رہی ہوں انشاءاللہ دھیان سے سنیں آپ, اپلائی کرتی جائیں, اور جب آپ نے تلاوت کریں تو ان چیزوں کا دھیان دیں. اوکے انشاءاللہ, لیٹس سٹارٹ وتھ لیٹر وا. جی ہم گروپ کی بات کرنا چھوڑ دیں, جی اب فوکس کرتے ہیں لیٹرز پہ. اوکے ماشاء اللہ بہت بڑا گروپ ہے آپ کا, الحمد للہ بہت خوشی ہوتی ہے اتنے سارے لوگ ایک ساتھ لرن کر رہے ہیں, ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہو رہی ہیں اتنی جگہوں پہ ایک ساتھ, ہے نا. تو لیکن جب ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, دیکھیے گروپ چیٹ میں اس لیے سوچتی ہوں کہ بند نہ کیا جائے کیونکہ میں آپ سے فیڈ بیک چاہتی بھی ہوں, کوئی سوال کرنا ہو, لیکن تھوڑا سا ہم کنٹرول میں رکھیں. اگر کسی ایک دو تین لوگوں نے جواب دے دیا الحمد للہ, پھر اس کے بعد ہم اگلے پوائنٹ کی طرف موو کریں, ہے نا. تو فی الحال وی ول اسٹارٹ فرام لیٹر واؤ, ہم ریوائز کرتے ہیں اس کے بعد کیا ایون کریں گے. اوکے لیٹر واؤ کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹ, دونوں ہونٹ. ٹھیک ہے, اچھا
ایک اور لچے کا مخرج ہم لوگوں نے پڑھا تھا, ہونٹ کون سا وہ لچے تھا؟ جی واو, گولائی کے ساتھ لام میم اور با, یہ ہم کر چکے ہیں. اچھا جی, بس جزاک اللہ خیر, رہنے دیں ایگزامپل. جزاک اللہ. جو لیٹر ہم ہونٹوں سے ادا کرتے ہیں وہ لیٹر ہے لیٹر واو. ٹھیک ہے. اچھا ہم پہلی لائن سے دیکھیں, پہلی رو کا جو دوسرا حرف ہے لیٹر با وہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. اب لیکن ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دونوں ہونٹ ملتے ہیں پھر جدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لیٹر فا. ٹھیک ہے, چونکہ چوتھی رو کا آخری حرف ہے لیٹر فا. فرق کیا ہے اس میں کہ ہمارے دانت, اوپر کے دونوں دانت نیچے ہونٹوں کو لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دانت اور ہونٹ دونوں ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو حرف آپ نے بتایا, جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ آپ لوگوں کو کلیئر ہے, نون, سوری ہم میم. میم دونوں ہونٹ استعمال ہوتے ہیں لیکن دونوں ہونٹ آپس میں مل جائے, جیسے با ہم کہتے ہیں ملتے ہیں اور سپریٹ ہوتے ہیں, لیٹر میم کو توسط یعنی تھوڑی دیر روکتے ہیں, جیسے ام ما می مو ام. پر سمجھ میں آ رہا ہے, بہت زیادہ ام بہت بہت یوں نہ کرنا, پریس نہیں کرنا ہے, جسٹ ٹچ کرنا ہے, ہے نا, دبانا نہیں ہے, جسٹ ایک دوسرے سے ٹچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے لیٹر پڑھا واو. لیٹر واو میں دونوں ہونٹ گولائی کے ساتھ, دھیان یہ دینے کی بات میں نے بتائی تھی کہ ہونٹ پوری طریقے سے ٹائٹ اور راؤنڈ ہو, اور ہونٹوں کا جو اندرونی مسل ہے نا, جو مسل اندر کی طرف ہیں جیسے ورک کرے, ہے نا, وا وی وو او. وا میرے ساتھ بولے, وا وی وو او. غلطی کیا ہوتی ہے, و ساؤنڈ مل جاتا ہے. و کیسے ہوتا ہے, دانت سے ٹچ کر جاتے ہیں, و لائک و وی وو, یہ ساؤنڈ ڈفرینٹ ہے. بہت کوشش کرنی ہے ہمیں کہ دانت ہمارے نہ ٹچ کرے لیٹر واؤ سے. اوکے, جس لپس ہمارے ہونٹ ہمارے گول ہوں. نیکسٹ. ٹھیک ہے, لیٹر واؤ ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے بھی کیا تھا. آج سارے ہونٹ جن کی ادائیگی ہوتی ہے, سارے لیٹر جن کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں سے, وہ میں نے بتا دی ہے. اوکے, صفات میں آپ کو یہ دھیان دینا ہے, یہ ایک لائٹ لیٹر ہے, ترقیق یا نون کا مخرج میں بتاتی ہوں, نون کا مخرج بھی کمپلیٹ کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک لائٹ لیٹر ہے. اور بھی صفات ہیں اس کی لیکن فی الحال ہم ابھی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں. اوکے, انشاءاللہ. اوکے, لیٹر ہا, اور دھیان یہ دینا ہے کہ دانت یوز نہ ہو. کم بیک, کم ٹو لیٹر ہا. اوکے, ہا کا مخرج ہے تھروٹ یعنی حلق. تو آپ جو کالم بنا رہی ہوں, آپ نے ہا لکھا, ہا کے آگے لکھے حلق. ٹھیک ہے, تھروٹ. اچھا تھروٹ کا کون سا حصہ, جب ہم لوگوں نے اور حروف حلقی کیے تھے اور لیٹرز جو ہم لوگوں نے پڑھے تھے جو حلق پیدا ہوتے ہیں, وہ بتایا تھا کہ کچھ درمیان سے ادا ہوتے ہیں, کچھ اوپر سے ادا ہوتے ہیں. لیٹر ہا حلق کے سب سے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے. تھوڑا سا کا فرق ہے, ایسا نہیں کہ اٹس ویری ویری فار فرام ایچ ادر, نزدیک ہے ایک دوسرے سے, لیکن اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو لیٹر ہا کا مخرج اکثر حلق یا حلق کا سب سے نچلا حصہ. آپ دیکھیں حلق کا سب سے نچلا حصہ. ٹھیک ہے جی, اکثر حلق کہتے ہیں. اکثر مسجد اقصی جیسے پڑھایا نا آپ نے, کیوں کہتے ہیں مسجد اقصی؟ کیونکہ یہ کسی کو معلوم, مسجد اقصی کو مسجد اقصی کیوں کہتے ہیں؟ دور ہے جی, یہ دور, پہلی مسجد دور تھی یہ مکہ سے مدینہ سے. اوکے, تو اقصی جو ورڈ ٹرم یوز ہوتا ہے دور ہونے کے لیے. خیر, تو ہا کا مخرج اکثر حلق. ٹھیک ہے, اچھا ہا کی صفات میں آپ کو صفات بہت ساری ہیں, آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. فی الحال دھیان دینے کی یہ بات ہے, اس ہا کو آپ ہا سے مکس اپ نہ کریں, یہ مسٹیک ہوتی ہے. دیکھیں ہا جو کہ دوسرے رو کا پہلا حرف ہے, ہا دوسرے رو کا پہلا حرف جو جیم اور خا کے بیچ میں آ رہا ہے. جب ہم اسے پروناؤنس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہا. اوپر والا میں کہہ رہی ہوں جو کہ دوسرے رو کا پہلا حرف ہے. تو جب ہم اس کو کہتے ہیں نا لوٹس آف ایئر, لیکن اس ہا کی ادائیگی میں جو ابھی ہائی لائٹڈ ہے جو کہ لاسٹ جاتا ہے وہ ہا اور یہ نیچے والا ہا, ان دونوں ہا میں کلیئر فرق رکھنا ہے کیونکہ بہت کامن مسٹیک ہے یہ ہو جاتی ہے نا. دھیان یہ دینا ہے کہ جب لہجہ ہا کی ادائیگی کرتے ہیں جو اوپر والا جو سیکنڈ رو کا پہلا ہے جی وہ تھروٹ کے درمیان سے آتا ہے اور اس میں یوں نا جیسے بہت ساری ایئر باہر نکلتی ہے. اس ہا میں کیا ہے جو ہم نیچے کا پڑھ رہے ہیں نا, اس میں بھی ایئر نکلتی ہے لیکن اس کی مقدار جو ہے لہجہ ہا سے کم ہوتی ہے. اچھا میں اس کا ساؤنڈ بول رہی ہوں ہا ہی ہو ہا ہی ہو ورڈ بولتی ہوں ہو الذی. ٹھیک ہے ہم یوں نہیں کہتے ہیں ہو الذی ہا ہو ہو الذی. اس کے علاوہ بی ہی دس ہا ساؤنڈ بی ہی. اس کے علاوہ میں کہہ سکتی ہوں لائک ورڈ بہتان بہ بہتان بہتان تو اسے بہ نہیں کہیں گے بہ. ٹھیک ہے اچھا ایک چیز کا دھیان آپ کو دینا ہے جب یہ ہا آخر میں آئے اور سکون کی حالت میں ہو. ٹھیک ہے جیسے آپ نے ورڈ پڑھی جن ورڈ ہے جنتن یا جنتن تو جب ہم رکیں گے تو یہ ہو جائے گا جنہ isn't it ہاں تا چینج ہو جائے گا ہاں میں تو یوں کہیں گے جنہ اہ. تو یوں فیل ہونا ہے کہ جیسے ساؤنڈ اور ایئر دونوں رن کر رہی ہوں. تھوڑا وقت دینا ہے اس کو اہ یہ ساؤنڈ بی ہاں کا مخرج حلق کا سب سے نچلا حصہ. ایک بار پھر میں ریکیپ کر رہی ہوں آگے بڑھتی ہوں. ہا کا ساؤنڈ پہلے سن لیں اور ساتھ پریکٹس کریں ہا ہی ہو اہ ہا ہی ہو اہ. ٹھیک ہے اچھا یہ تو ساؤنڈ تھی. آئی ہوپ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کاپی کیا ہوگا اور بولا ہوگا جیسے جیسے اہ دینس تو رات ہم کہتے ہیں نا اہ دینس اہ اہ یہ والا ساؤنڈ. ٹھیک ہے مخرج اکثر حلق یعنی تھروٹ کا سب سے نچلا حصہ. صفات لائٹ لیٹر ہے ترقیق. اچھا خاص دھیان دینے کی بات یہ ہے جو کہ تلاوت میں جو کہتی ہوں خاص دھیان دینے کی بات یہ بس جو تلاوت میں کامن مسٹیک ہوتی ہے نا وہاں سے لے کے میں کہہ رہی ہوں جو اپنے ایکسپیرینس سے جو میں نے سنا ہے جن مسٹیک سے میں بھی گزری ہوئی ہوں ان کے بیسس سے کہتی ہوں. اس ہاں کو جب ہم کہیں اسپیشلی جب وہ سکون کے ساتھ ہو تو اس سے زیادہ ٹائم دے وقت دے لائک دس لائک ربہ ربہ جنہ اور مرہ. ٹھیک ہے تو فیل ہونا چاہیے کہ آپ کی سانس بھی ایسے جاری ہے اور آواز بھی جاری ہے. کیسے ہو سکتا ہے وقت دیں کوئی نکل جب بھی نہیں کہہ دے جنہ نہیں کہہ دے جنہ انشاءاللہ فی الحال لکھیں جتنا ہو سکے اپلائی کریں کوشش کریں جی. سکون کی حالت میں اہ یہ ساؤنڈ ہے اہ. ان شاء اللہ ہم آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ لیٹر حمزہ. اوکے حمزہ حمزہ اور ہا کا مخرج سیم ہے. ابھی جو آپ نے ہاں پڑھا نا تو آپ نیچے لکھ لیں کالم میں حمزہ. حمزہ کے آگے کیا لکھیں گے کیا مخرج ہوا اس کا حمزہ کا مخرج تھروٹ کا سب سے نچلا حصہ اکثر حرف. حمزہ بھی وہیں سے ہے ہا بھی وہیں سے ہے. ہمارے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جب سیم مخرج ہے
ایک ہی جگہ سے. جی جزاک اللہ خیر, ابھی آنسر بند کر دیں اس کا. سن لیں, ہم جب حمزہ اور ہا کا مخرج سیم ہے تو یہ لیٹرز ڈفرینٹ کیسے ہیں, ان کا ساؤنڈ کیوں ڈفرینٹ ہے؟ یہ ساؤنڈ اس لیے ڈفرینٹ ہے کیونکہ دونوں کی کیریکٹرسٹکس ڈفرینٹ ہیں, دونوں کی صفات ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنے کی ہے. جیسے آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے لیٹر جیم یا شین ایک جگہ سے نکلتے ہیں لیکن وہ ڈفرینٹ ساؤنڈ اس لیے بناتے ہیں کیونکہ ان کے ڈفرینٹ صفات ہیں, ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس ہیں. اسی طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھا ہے آگے لائک لیٹر ز سین اینڈ فور سیم جگہ سے نکلتا ہے لیکن ڈفرینٹ مخرج ہے. اوکے, بیک ٹو لیٹر حمزہ. تو حمزہ تھروٹ کا سب سے نچلا حصہ. ٹھیک ہے, اچھا حمزہ ساؤنڈ آ ای او, آ ای او ا, جی سکون جزم ہے, سکون جزم ہے. اوکے, نہ ایک چیز آپ لوگوں کو دھیان دینی ہے, آپ نے جو سب سے پہلا حرف پڑھا ہے حروف تہجی میں وہ ہے الف. یہاں کی خاص بات میں نے یہ بتائی آپ کو کہ ایئر آپ کو محسوس ہو کہ ایئر رن کر رہی ہے, سانس اور آواز دونوں جاری رہ رہی ہے. اس پہ سکون جب یہ اسپیشلی جب یہ سکون کی حالت میں ہو تو ٹائم دینا ہے, بس اتنا دھیان رکھے ابھی فی الحال, اور اس کو ہا سے مکس اپ نہیں کریں. اوکے, پہلے سن لیں پھر سوال کریں گی. میں صفات پہلے کمپلیٹ کر لوں لیٹر حمزہ کی. تو حمزہ کا مخرج آپ کو معلوم, ساؤنڈ میں نے بتایا آ ای او. ناؤ جو ہم لوگوں نے حروف تہجی میں پہلے رو کا پہلا حرف پڑھا وہ پڑھا الف. ہم میں سے کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں الف اور حمزہ سیم ہے, ہو سکتا ہے کسی کو ہو کنفیوژن, ہو سکتا مجھے تھا شروع میں, ہو سکتا ہو کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو ہو. تو یہ چیز بس کلیئر کرنے کے لیے میں بتاؤں, حمزہ ڈفرینٹ لیٹر ہے, الف ڈفرینٹ لیٹر ہے. ٹھیک ہے, الف کے بارے میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا, یہ ڈیٹیل میں پڑھا تھا ہم لوگوں نے, جو جن لوگوں نے شروع کا لیسن جوائن کیا ہے بہت شروع میں, فرسٹ لیسن ہم لوگوں نے حروف تہجی کا شروع کیا تھا. الف کے بارے میں ایک بات بتائی گی کہ الف ڈفرینٹ ہے حمزہ سے. جی الف سب سے پہلی بات ہے کہ الف اور حمزہ کا مخرج ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, الف کا مخرج ہے جو اور حمزہ کا مخرج ہے تھروٹ کا سب سے نچلا حصہ. اوکے, تو الف کے لیے صرف میں ایک بار پھر سے ریوائز کر دیتی ہوں. جن لوگوں نے بیچ میں جوائن کیا ہے پلیز آپ وری نہ کریں اور سٹریس نہیں ہوں, کیونکہ میں نے بولا کہ ہم لوگ پھر سے ریوائز کریں, میں بار بار آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں. تو اگر نہیں سمجھ آ رہی ہے کچھ باتیں تو وری نہیں کریں, انشاءاللہ وی جسٹ سٹارٹنگ اور ہم لوگ اس کو پھر سے ریوائز کریں گے. اوکے, الف کے بارے میں یہ دھیان دینا ہے کہ الف جو پہلا حرف ہے وہ ہمیں سکون کی حالت میں ہوتا ہے. جی اب ابھی جواب لکھنا, ابھی پلیز آنسر لکھنا بند کریں, میری بات سن لیں. جی جزاک اللہ, آپ لوگوں کو معلوم ہے جو سسٹرز نہیں ہیں میں ان کے لیے ایک بار ایکسپلین کر دینا چاہ رہی ہوں. الف ہمیشہ جزم کے ساتھ ہوتا ہے, سکون کی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے پہلے ہمیشہ زبر آتی ہے, اس کے پہلے ہمیشہ فتحہ آتا ہے. ٹھیک ہے, دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں. الف میں الف کو اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ الف اور حمزہ کنفیوژن ہو جاتا ہے سمٹائمز, ہے نا. تو الف ہمیشہ سکون کی حالت میں ہوتا ہے, ہمیشہ جزم ہوتا ہے اس کے اوپر, اور اس کے پہلے ہمیشہ فتحہ آتا ہے. جیسے ایگزامپل قالو, ورڈ قالو آپ کیسے لکھتی ہیں, قاف زبر الف سکون یا الف جزم, ہے نا. تو یہ جو ہے قاف کے ساتھ جو لگی ہوئی الف ہے یہ الف ہے قالو, تو قا تو سکون ہو گیا اس کے پہلے فتحہ ہو گیا. اسی طریقے سے مالا, اوکے سپوز مالن اور مالن, تو ما کیسے لکھیں گی, میم فتحہ الف سکون مالن. ٹھیک ہے, وہ الف کا ہم نے پڑھا. بیک ٹو حمزہ ناؤ, الف کے بارے میں آپ کلیئر رکھیں, اس کا مخرج ہے جاب یعنی تھروٹ اور ماؤتھ, اور الف ہمیشہ سکون یعنی کہ ہمیشہ جزم کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کے پہلے ہمیشہ زبر آتا ہے.
الف کے اوپر ہمیشہ جزم ہوتا ہے، الف کے پہلے ہمیشہ زبر آتا ہے، الف کے اوپر ہمیشہ سکون ہوتا ہے، الف کے پہلے ہمیشہ فتحہ آتا ہے. Done with the الف. Back to حمزہ now. حمزہ جی، مخرج ابھی آپ نے دیکھا اس کا، اخف الحرف. اوکے، حمزہ کا ساؤنڈ ہے آ ای او ا. حمزہ کے اوپر فتحہ کسرہ بما سکون یعنی کہ زیر زبر پیش اور جزم کچھ بھی آ سکتا ہے، یہ فرق آپ دھیان دیں. یہ میں صفات کا کہوں گی، پہلے یہ چیز انشاءاللہ کلیئر کر لیں. حمزہ زیر زبر پیش اور سکون سبھی کے ساتھ آ سکتا ہے. اوکے اچھا، اس کے صفات اٹس اے لائٹ لیٹر، ترقیق لیٹر ہے، اٹس اے ترقیق لیٹر. اور ابھی اس کی ڈیٹیل صفات ہم ابھی نہیں کریں گے، بعد میں کریں گے، تھوڑا کنفیوژن ہو جائے گا ابھی اس سٹیج پہ. تو حمزہ کی بس یہ بات دھیان رکھنی ہے کہ یہ لائٹ لیٹر ہے اور اس کا ساؤنڈ ہے آ آ ای او. سپوز آمنو الذین اولائک او، یہ ساؤنڈ آمن ایمان. جیسے حمزہ اگر ہم کسرہ کے ساتھ لکھ رہے ہیں، یا حمزہ اگر ہم زیر کے ساتھ تو ایمان، حمزہ اگر ہم پیش کے ساتھ، حمزہ اگر ہم ضمہ کے ساتھ تو او اولائک اولائک. ٹھیک ہے، آمنو تو سمپل آ ساؤنڈ، جیسے کہتے ہیں آنا جانا آنا، بس سمپل وہی بولنا ہے ہمیں، آدمی آم ا ساؤنڈ. سم ٹائمس ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت ایفرٹ کرنے لگتے ہیں، یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یوزلی اپنے ایکسپیرینس میں نے دیکھا ہے اسٹوڈینٹس کو جب حمزہ آتا ہے تو بہت ایفرٹ یوں فیل ہوتا ہے، کیونکہ یہ تھروٹ میں بالکل نیچے ہے تو ہمیں بہت ایفرٹ ساؤنڈ ایسے نکالنا، ایسے نہیں کرنا، سمپل ساؤنڈ. جیسے آپ بولتی آؤ آدمی آنا ا، یہ ساؤنڈ. ٹھیک ہے اوکے، آپ بہت کچھ جھٹکا کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، میں سوچ رہی تھی کہ بعد میں بتاؤں آپ لوگوں کو، ٹو مچ نہ ہو جائے آپ کے ساتھ ایٹ دس سٹیج. تو بس مجھے یہ بتانا ہے کہ حمزہ پہ اگر سکون آئے، حمزہ پر یہ جزم اگر آئے تو یہ جھٹکے کی قسم یہ ساؤنڈ نکلے گی، لائک شیخ، لائک نو، جیسے آپ شیئن قدیر پڑھ رہی ہیں نا، شیئن، اس میں جھٹکا نہیں ہے. جب حمزہ پہ جزم آئے گا نا تب، جیسے سما السما، انشاءاللہ بھی رہنے دیں اس کو، جب تلاوت میں آئے گا تو پھر انشاءاللہ پریکٹس بھی کریں گے. اوکے ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے، انشاءاللہ لیٹر یاد بھی کر لیتے ہیں. جی اٹس ناٹ ٹف جی، آپ بس انشاءاللہ تھوڑا سا پیشنٹ رہیں. جن لوگوں کے لیے نیا ہے تھوڑا سا ورنگ ہو سکتا ہے کیونکہ ٹو مچ چیزیں ہو رہی ہیں، میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں سلولی جاؤں. اگر پھر بھی کچھ چیزیں مس ہو رہی ہیں تو میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ میں ریپیٹ کروں گی. ٹھیک ہے اچھا، کوشچن جو میں نے بتایا ہے آپ اس سے ہی ریلیٹڈ پوچھیں، اس سے آگے نہیں پوچھیں، جیسے کہ اس کی قلقلہ ہے یا نہیں ہے یا اس میں سم تھنگ ایلس ہے یا نہیں. جب ہوگی تو میں بتا دوں گی انشاءاللہ جب ہم ڈیٹیل میں کریں گے. ٹھیک ہے، ایک سسٹر نے نون کا مخرج پوچھا ہے، ٹھیک ہے ہم نون کا مخرج کر کے پھر لے تیار کر. نون کا مخرج لکھ لیں پلیز، زبان کی نوک. اگلے دونوں دانتوں کے سوری اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کے جڑوں کو لگتا ہے. جی حمزہ کی صفات میں نے آپ کو نہیں بتائی ہے زیادہ، میں نے کہا فلائٹ لیٹر، دیٹس اٹ. اوکے لتا جی، اب بس لیٹر یاد پڑھ لیں ہم انشاءاللہ، آپ کے سوالوں کا جواب جب ہم لیسن کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ میں دے دوں گی. اوکے لیٹر یا کا مخرج ہے جو لیٹر جیم کا مخرج ہے اور لیٹر شین کا مخرج ہے. اب میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میں نے ہوم ورک جب میں نے پڑھایا ہے لیٹر جیم اور لیٹر شین, جی جو جیم کا مخرج ہے جو شین کا مخرج ہے وہی مخرج لیٹر یا کا ہے. جزاک اللہ خیر, دیٹس اٹ, جزاک اللہ, آنسر مل گیا. آپ لوگوں کو معلوم ہے ماشاء اللہ. تو جن سسٹرز کو نہیں معلوم ہے یا آپ نے نوٹس آپ لے رہی ہیں تو لیٹر یا جہاں لکھا ہے اس کے کالم میں آگے لکھ لیں زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو کو لگتا ہے. زبان کا درمیانی حصہ, اچھا یہ بھی میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ زبان آن اٹس اون کوئی لیٹر نہیں, کوئی مخرج نہیں ہو سکتا ہے. زبان کو کہیں نہ کہیں ٹچ کرنے کی ضرورت ہے, یا تو دانتوں کو لگے گا یا مسوڑوں کو یا گم کو, ٹھیک ہے. اس سچویشن میں یا کے اپوزٹ کیا ہے, یا کے اپوزٹ, سوری, یا کا مخرج جو ہے زبان کا درمیانی حصہ اس کے اپوزٹ تالو ہے, سخت تالو ہے, ٹھیک. تو ہماری زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے سخت تالو کو لگتا ہے. لیٹر یا تک کمپلیٹ ہو گیا ہمارا, یا ساکن, یا ساکن ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ یا ساکن مد کس کر میں آ جاتا ہے وہ بعد میں کریں گے. تو ساؤنڈ بس مخرج آپ نے یہ دیکھا, ساؤنڈ یا یی یو ای, لائٹ لیٹر ہے یہ, یا یی یو ای, یہ ساؤنڈ لائک دنیا آپ کہتی ہیں, ادنیا, یا سم ٹائمس ہوتا یہ ہے کہ ہم ہاں کو ہم مکس اپ کر دیتے ہیں یا کو یہ ساؤنڈ سے, یہ ساؤنڈ سے, ہے نا. تو یہ مکس اپ نہیں کرنا ہے, بہت ہمیں زیادہ پریس نہیں کرنا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یا ایھا الذین, تو اس کو یوں نہیں کہیں گے یا, یہ ساؤنڈ نہیں ہو, یا ایھا نہیں, یا لائٹلی ٹچ کرنا ہے پھر اوپر کی طرف اٹھانا ہے, ٹھیک ہے. یا اور اسی طریقے سے الدنیا, اور یا کا ایگزامپل آپ ٹچ کرنا ہے اوپر کے تالو کو, جی اس کے صفات میں لکھنا یہ لائٹ لیٹر ہے, اوکے. ساؤنڈ ہے یا, یو, ائی, سکون کے ساتھ. میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں کیونکہ جب یہ سکون کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ مد اور لین دو قسم کی چیزیں آپ آگے پڑھیں گی, جب مد پڑھیں گی پھر میں ڈیٹیل میں لے جاؤں گی. جی نون نے زبان کی نوک اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کو جڑوں سے لگتی ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہمارے پاس نیئرلی ہمارا لیسن کا ٹائم فنش ہو گیا, اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے حروف تہجی کرنی ہے, ٹھیک ہے. آپ سے آپ لوگ یہ کریں کہ آپ لوگوں نے جو نوٹس لیے ہیں پلیز اس کو ریوائز کریں, ریوائز کریں, پکا یاد کریں کہ مخرج کیا ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی اگلے ہفتے, جی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی اگلے ہفتے ریپیٹ کر دوں آپ لوگوں کے یہ سارے حروف تہجی. پھر آپ کے جو کوشچنس ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی میں لے لوں گی حروف تہجی سے ریلیٹڈ, یا ٹھیک ہے. اس کے بعد انشاءاللہ میرا ارادہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ تلاوت شروع کرنے کا, سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے اینڈ پھر ہم آخری کی 10 سورتیں کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو جس یا کا مخرج زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے سخت تالو کو لگتا ہے, جی, اور یہ ایک لائٹ لیٹر ہے, اوکے. انشاءاللہ پیشنٹ رہیں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے حروف تہجی کو کرنا, کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں رہیں گی تاکہ جب ہم تلاوت شروع کریں تو یہ چیزیں ہم کچھ انکریز کرتے جائیں. ساتھ ہی جن سسٹرز کے لیے نیا ہے, کچھ ٹرمس نئے ہیں, فتح, کسرہ, دمہ, سکون, اٹس ویری ایزی, بہت ایزی ہے, پلیز بی پیشنٹ, گریجولی ہم لوگ کر لیں گے ان چیزوں کو, ہے نا. باقی انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے.
اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیر الحمد للہ. ویری انفارمیٹیو بیوٹیفل سیشن ایسے ہے نا الحمد للہ. کتنے سارے آپ لوگوں کو نئی باتیں پتہ چلی ہوگی, کچھ لوگوں کے لیے یہ ان کی ریویژن ہو رہی ہے الحمد للہ. لیکن یاد رکھیں کہ ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں, اور سیکھیں گے کب؟ تب ہم خالی برتن کی طرح بیٹھیں گے, کبھی پانی اس میں سمیٹیں گے. اگر پہلے ہم سمجھیں کہ مجھے آتا ہے, then we will never, there's always room to improve, ہے نا. ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری ریڈنگ پرفیکٹ ہوگی یا میری تجوید یا کوئی بھی علم, ہمارا تو علم ہے ہی نہیں کمپلیٹ, ہے نا. تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے. تو الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. آج آپ نے اپنے حروف تہجی جو سٹارٹ تھا آپ کا الفابیٹ کمپلیٹ کر لیے, ہے نا, الحمد للہ. ایک اور سبحان اللہ, یہ دین کا سفر اتنا خوبصورت, روز آپ کو نئی خوشخبریاں ملتی ہیں. ایسے ہی ہے نا, لاسٹ ویک آپ کو سورۃ البقرہ کی ٹو جز کمپلیٹ کرنے کی ملی, آج آپ نے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اب اس پہ استقامت دے. جو ہم نے سفر سٹارٹ کیا نا, آج ہم نے دیکھا کہ آیت پڑھی نا ہم نے, کر تبینا رشد من الغی, ہے نا, کہ رشد کلیئر ہے. اب ہم نے اس راستے پہ قدم رکھ دیا, ہے نا. رشد یہ کہ اب ہم نے ہدایت کی جو کی تھی ہم نے سٹارٹ کیا تھا, اب ہم نے اس کو اس پہ استقامت, ہے نا, یہ رشد ہے سبحان اللہ, کہ اب اس کے اوپر استقامت. اب اس کو ہم نے اپنی عادت بنا لینا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کتنے لوگ آپ میں سے اپنے نوٹس ساتھ اب کہیں گے کہ یو آر اپ ٹو ڈیٹ, کمپلیٹ ہے الف ٹو یا. ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم. کسی کے کسی وجہ سے رہ گئے تو کوشش کریں وہ بھی اس ویک میں اس کو اپنا کمپلیٹ کر لیں, ٹھیک ہے نا. اور یاد رکھیں نوٹس مل جائیں گے ابھی الحمدللہ, آپ کو سب کچھ مل جائے گا, آن لائن اویلیبل ہے. لیکن جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوگا وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. اس کو ایک نظر آتے اس کو آپ کو یاد آ جاتا ہے. آج آپ سیکھ رہے ہیں, کل ان شاء اللہ آپ سکھانے والوں میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے. تو آپ کے اپنے لکھے ہوئے ہاتھوں کے نوٹس آپ کو بہت کام دیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ تو تھیری, تو تھیری از ویری ایزی. اچھا کچھ کہیں گے نہیں ایگری کرتے, اٹس ویری ایزی. ہم اس کو کیسے, ہم نے اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے مجھے بتائیں. کیسے؟ پریکٹس. اپنی جو, یہ نہیں کہ بس ہم نے نوٹس بنا لیے, دیٹس ناٹ انف, دیٹس ون پارٹ. پھر اس کو ہم نے کمپلیٹ کیسے کرنا ہے اس کو ہم نے, آپ ماشاء اللہ سب سے میرا یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی روز کی تلاوت کرتے ہوں گے. اب تو اسپیشلی جب ہم لیسن کرتے ہیں تو آپ یو آر سپوز ٹو ڈو دیٹ, ہے نا, ریوائز کرنا اس کو. تو اس میں امپلیمنٹ کریں. وہی آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا, ہر ویک میں کچھ لیٹرز رکھ لیں. اگر آپ سب کے پیچھے جائیں گے نا, اب کسی کو آئین سے مشکل لگ رہا ہے, تو آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے آئین, پہلے آپ کو پتا ہے مقصد کہاں ہے, اب آپ پریکٹس کریں. ایک دن آپ جمپ لگائیں گے, آئی ڈیڈ اٹ, بلیو می. آپ کو میں اپنے تجربے سے اور باقی جو وہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے پریکٹس کریں, اٹھتے بیٹھتے اپنی تلاوت میں اس کو. اور ویسے بھی دیکھیں, اعوذ کو ہم روز پڑھتے ہیں, تعوذ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں, اس میں کوشش کرتے جائیں. پٹ آف نہیں ہونا کہ مشکل ہے, میرے مخارج نہیں اچھے, کوئی بات نہیں. آپ کو اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں, آپ زیادہ ایفرٹ کریں, آپ کو زیادہ, آپ کو پتا ہے نا وہ بھی حدیث کا مفہوم کے جو پھر بھی کوشش کرتے ہوئے بھی مشکل پڑتا ہے, غلط پڑتا ہے, اس کو ڈبل ریوارڈ ملتا ہے نا. تو یہ تو الحمدللہ فائدہ ہی فائدہ ہے, ہر حال میں, کسی حال میں بھی نقصان نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا, جس نے جلدی کر لیا الحمدللہ, جس کو دیر لگی اس کو اور ریوارڈ, ڈبل ریوارڈ. تو الحمدللہ دیر از نو لاس, گین گین گین, اس راستے میں کوئی بھی لاس نہیں ہے, ہے نا. تو الحمدللہ بس اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کراتے جانا ہے آپ نے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے, دعائیں. اور دوسری چیز جو آپ کے ساتھ مجھے, آپ مجھے بتائیں ہوم ورک آپ کو کیسے لگتا ہے, کہ مشکل لگتا ہے یا آسان لگتا ہے, آپ کے خیال میں یہ اچھا ہے, آپ کو ہوم ورک دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے, بتائیں مجھے. ایزی ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے, شور ہوں. جو کہتا ہے کہ نہیں ہوم ورک نہیں ہونا چاہیے یا ہوم ورک رہنے دیں نہ کریں, ہوں. آپ کے گروپ میں دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم, جس طرح آپ شوق سے بھیجتے ہیں اپنا سارا بہت اچھا, لیکن سیل کچھ سسٹر کی ہوتی ہے کہ ہم ہوم ورک ہمارا ویو آف کر دیں, ہوں, یوزفل ہے نا, الحمدللہ انکریز کر دیں, ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم.
تو سسٹرز پلیز پلیز آپ کوشش کر کے ٹائم نکال کے, جیسے ہم نے آج بھی پڑھا نا کہ ہم نے پورے کا پورا لینا, چیلنجنگ ہوتا ہے تو چیلنجنگ میں تو مزہ ہے نا, اس سے آپ کا ایمان نکھار آتا ہے نا آپ کا, الحمد للہ آپ کو پتا چلتا ہے, آپ کی اپنی سیلف انالیسز ہے. دیکھیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, نو کمپٹیشن, کچھ بھی نہیں ہے. نہیں نہیں میں انکریز نہیں کر رہی ہوں, ڈرے نہیں آپ, ہمیں یہ کمپٹیشن نہیں ہے, یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, یہ جسٹ فار یور اون, آپ کہیں کہ تلقی آپ کا سیلف انالیسز کہ کتنا میں نے گین کیا. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی یونیورسٹی ایسی ہوتی ہے جہاں آپ کو ہی ایڈمیشن لیتے ہیں, آپ کو پوری ان کی فل کرنی پڑتی ہے نا, جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں جو آپ کو کہیں گے, اس کے بعد وہ کہیں گے اچھا آپ کہیں, آپ کو ہم کہتے ہیں آپ کہیں ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے, تو سرٹیفکیٹ اوکے, اٹ ڈزنٹ میٹر سرٹیفکیٹ, بٹ میٹر کہ آپ یہ آپ کی اپنی امپروومنٹ کے لیے ہے نا, ایسے تغوت سے لڑنا, یہ سستی کا تغوت ہے نا جو ہوم ورک سے روکتا ہے, ایگری کرتے ہیں آپ کے نہیں, آپ اپنی اوپینین میں الحمد للہ آپ کہہ رہے ہیں یہ سستی کا ہے نا, وہ ہمیں جہاں ہم 3.5 گھنٹے کی کلاس لیتے ہیں تو وہاں ہم اس کو کیوں نہیں کر سکتے, 10 منٹس ہارڈلی لگیں گے جب آپ نے اچھے سے کلاس لی ہو نا. ایڈمن ویری ہیلپ فل ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. دیکھیں آپ کے لیے تو آپ کا یہ جو ہے نا یہ اسپیشل سبحان اللہ, جس طرح سے آپ لوگوں کو ہیلپ مل رہی ہے نا, اس طرح سے جب ہم اسٹوڈینٹ تھے ہمیں اس طرح سے نہیں ملتی تھی, تو آپ لوگوں کو یو شوڈ بی گریٹ فل فار دیٹ. پلیز میری اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے, سب کچھ بھول کے نا کسی کی کوئی مشکلیں ہیں کوئی, اس کورس میں جب آپ شروع ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی باقی مشکلیں خود ہی آسان ہوتی جائیں گی, یہ اللہ کا وعدہ ہے. آج ہم نے پڑھا نہیں, پڑھا نا ہم نے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر فرشتے ان کی مدد کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کی زندگی میں جو مشکلیں ہوں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے گا, اور یہی وہی کہ یہاں اور بھی بونس میں دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے, آخرت کا تو اللہ نے وعدہ کیا بونس میں دنیا بھی ملتی ہے, آپ کے دنیا کے سب رکے ہوئے کام سب آپ کے ہوں گے. یہ کنوکشن, یہ تو ہم نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا جب ہم نے کہا تھا لا رہی بفی, اس میں کوئی شک نہیں, اس کے حکموں میں کوئی شک نہیں, اس کی خوشخبریوں میں کوئی شک نہیں, اس کی وارننگ میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں. جب ہم اس کنوکشن کے ساتھ, اور جو میں کر رہی ہوں اپنے آپ کو یقین کریں جو میں کتاب پڑھ رہی ہوں یہ دنیا کی بہترین کتاب ہے, اس کا کوئی مقاب, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ باقی علم جو ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں, ان کو کمپلیٹ کریں گے یہ آپ کے, آپ اپنی جہاں اگر آپ اسٹوڈینٹ ہیں تو سبحان اللہ یو ول ایکسل ان دیٹ فیلڈ ود ہیلپ آف قرآن. ٹھیک ہے نا, آپ کا یہ سوچنے کا کھول دیتا ہے آپ کو, آپ براڈ مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں, آپ انجوائے کرتے ہیں الحمدللہ. اور بیماری ہر قسم کی, جسمانی ذہنی ہر قسم کی بیماری کا علاج اس میں, اسپرچل ہماری ہر قسم کی ہے نا, ٹیسٹ کا ٹائم انکریز کر دیں, ٹیسٹ انکریز کرنے سے بھی آپ کو مجھے بتائیں کس کو فائدہ ہوگا, اس سے ہم سست ہو جاتے ہیں, ایسے ہی ہے نا, سستی ہو جاتی ہے. یہ سب تاغوت ہم نے ختم کرنے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے. میں نے آپ کا ٹائم نہیں زیادہ لینا چاہ رہی, جزاکم اللہ خیر, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں بہت برکت دے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے استادوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحما, اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتيمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات ثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم لك الحمد أنت نا اللہ